السلام علیکم. الحمدللہ الحمدللہ الذی نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ثبتنا عند الموت بلا اله الا الله. اے ہمارے اللہ, ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے. آمین یا رب العالمین. 21واں پارہ سورہ لقمان, آیت نمبر 31 سے شروع کریں گے. الم ترى ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ لیریکم من آیاتہ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ کشتی سمندر میں اللہ کے فضل سے چلتی ہے تاکہ وہ تمہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائے؟ در حقیقت اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو صبر اور شکر کرنے والا ہو. اور جب سمندر میں ان لوگوں پر ایک موج سائبانوں کی طرح چھا جاتی ہے تو یہ اللہ کو پکارتے ہیں اپنے دین کو بالکل اسی کے لیے خالص کر کے, مخلصین اللہ الدین. سکالرز کے مطابق یہاں دین سے مراد اطاعت ہے, یعنی اپنی اطاعت کو اللہ کے لیے خالص کر لیتے ہیں. پھر جب وہ بچا کر انہیں خشکی تک پہنچا دیتا ہے تو ان میں سے کوئی اقتصاد برتتا ہے اور ہماری نشانیوں کا انکار نہیں کرتا مگر ہر وہ شخص جو غدار اور ناشکرا ہے. یا ایوہ الناس, اے لوگو, اتقوا ربکم, اپنے رب کے غضب سے ڈرو. وخشوا یومن, اور اس دن سے ڈرو. لا یجزی والد عن ولدہ, جس دن کوئی باپ اپنے بیٹے کی طرف سے بدلہ نہ دے گا, یعنی اپنی سب فکر کرو, اور نہ کوئی بیٹا ہی اپنے باپ کی طرف سے کچھ بدلہ دینے والا ہوگا. ان وعد اللہ حق, فل واقع اللہ کا وعدہ سچا ہے. بس یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے اور نہ دھوکے باز تم کو اللہ کے معاملے میں دھوکہ دینے پائے. دھوکا کس بات کا دھوکا؟ کہ جیسے شیطان دھوکا دیتا ہے کہ آخرت آنے ہی نہیں. شیطان کا دھوکا, شیطان اللہ کی نافرمانی کا دھوکا دیتا ہے. شیطان جو ہے وہ آپ سے 100 نیکیاں کرواتا ہے چھوٹی چھوٹی اور ایک بڑا کبیرہ گناہ کراتا ہے. یہ ہے اس کا دھوکا. اس کا دھوکا کیا؟ کہ تم گناہ کرتے رہو, عمر کے آخر میں اللہ سے معافی مانگ لینا تو گناہوں کے بھروسے پر جنت کی امید دلاتا ہے. اس چیز کا دھوکا بتا دیا گیا. اس گھڑی کا علم اللہ ہی کے پاس ہے, وہی بارش برساتا ہے, وہی جانتا ہے کہ ماؤں کے پیٹوں میں کیا پرورش پا رہا ہے. کوئی متنفذ نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کمائی کرنے والا ہے, اور نہ کسی شخص کو یہ خبر ہے کہ کس سرزمین میں اس کو موت آنی ہے. اللہ ہی سب کچھ جانتا ہے. اس آیت نمبر 34 میں 34 میں جو پانچ چیزیں بتا دی گئیں, بتا دیا گیا کہ ان چیزوں کے اوقات صرف اور صرف اللہ کے علم میں ہیں اور کوئی انسان اور کوئی سائنس اس سے واقف نہیں ہے. سورت السجدہ, سورت السجدہ مکی سورت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب سورتوں میں سے ایک سورت ہے. جمعے کی نماز میں جب آپ فجر کی نماز ادا کیا کرتے تھے تو ایک رکعت میں سورت السجدہ, الف لام میم السجدہ, اور ایک رکعت میں سورت دہر پڑھا کرتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سورت جو ہے رات سوتے وقت پڑھنا بھی ثابت ہے. جیسے سورہ ملک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھا کرتے تھے, اسی طرح سورت الف لام میم السجدہ, یہ سورت بھی اللہ کے رسول سے ثابت ہے کہ رات سونے سے پہلے پڑھا کرتے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین. الف لام میم, اس کتاب کی تنزیل بلا شبہ رب العالمین کی طرف سے ہے. کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے اسے خود گھڑ لیا ہے؟ نہیں, بلکہ یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے. اور اللہ نے حق کیوں نازل کیا؟ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا آتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ, تاکہ تم متنبہ کرو ایک ایسی قوم کو جس کے پاس آپ سے پہلے کوئی تنبیہ کرنے والا نہیں آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا کہ مکے والوں کے پاس, مشرقین مکہ کے پاس جو ایک عرصے سے کوئی نبی یا رسول نہیں آئے تھے, تو اب جو رسول کو بھیجا گیا ہے تو ان کا مقصد ہے اور اس کتاب کا مقصد بھی ہے آپ لوگوں کو انذار کر دینا, خوشخبریاں دینا, شاید کہ وہ ہدایت پا جائیں. وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو اور ان ساری چیزوں کو جو ان کے درمیان ہیں 6 دنوں میں پیدا کیا، اس کے بعد عرش پر جلوہ فرما ہوا، اس کے سوا نہ تمہارا کوئی حامی اور مددگار ہے نہ کوئی اس کے آگے سفارش کرنے والا، پھر کیا تم ہوش میں نہیں آؤ گے؟ کیا تم خود کو بچانے کے لیے ایکٹیو نہیں ہوگے، اپنا بچاؤ نہیں کرو گے؟ یدبر الامر، وہ آسمان سے زمین تک دنیا کے معاملات کی تدبیر کرتا ہے اور اس تدبیر کی روداد اوپر اس کے حضور جاتی ہے ایک ایسے دن میں جس کی مقدار تمہارے شمار سے 1000 سال ہے، وہی ہر پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا، زبردست اور رحیم۔ جو چیز بھی اس نے بنائی خوب ہی بنائی، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو فنشنگ ٹچ دے دیے۔ الذی احسن کل شیء خلق، نہ صرف اللہ نے بنایا بلکہ اس کو بہترین مصوری پر بنایا۔ کیا خوبصورت اللہ کی مخلوقات ہیں، کیا خلاقی ہے اللہ کی کہ اللہ نے ہر چیز کو فنشنگ ٹچ دیے۔ نہ صرف انسان کو اشرف المخلوقات بنایا کہ اس کے اندر فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھی، اس کو ول پاور دی، اس کے اندر سوچنے سمجھنے کا شعور رکھا، بلکہ انسان کی ساخت بھی اللہ تعالیٰ نے احسن طریقے پر بنا دی۔ احسن، اللہ تعالیٰ نے کہا احسن کل شیء، ہر چیز کو بنایا اور بہت خوبصورتی سے بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اور میری آنکھیں بنائی، اور آنکھوں کے آگے جو آئی لیڈز رکھ دیے وہ ایسے نہیں ہے کہ مجھے اور آپ کو اٹھا کر خود اوپر اٹھانے ہو تو مجھے اور آپ کو کچھ نظر آئے۔ اللہ نے ان کے اندر بلنکنگ کیپیسٹی رکھ دی۔ اللہ نے کان کیسے بنائے آپ کے اور میرے؟ ریڈیو کی نوب کی طرح ہوتے، جب اونچا سننا چاہیں تو نوب گھما کے جو ہے اس کو اونچا کر دیا، جب کم سننا چاہیں تو نوب گھما کے کم کر دیا۔ اللہ نے ایسے نہیں بنائے، بلکہ اللہ نے احسن کل شیء بنایا ہر چیز کو۔ اس نے انسان کی تخلیق کی ابتدا گارے سے کی، پھر اس کی نسل سے ایک پھر اس کی نسل ایک ایسے سست سے چلائی جو حقیر پانی کی طرح ہے، پھر اس کو نقصک سے درست کیا، یعنی کس طرح سے انسان کے چہرے پر ایکسپریشنز آتے ہیں، جذبات کا اظہار انسان کے چہرے سے ہوتا ہے، کیسے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر فائن ٹیوننگ کی ہے۔ اس کے اندر اپنی روح پھونکی، پھر تم کو کان دیے، آنکھیں دیں، دل دیے، قلیل ما تشکرون، اللہ کا شکوہ ہے کم ہی لوگ ان نعمتوں کو اللہ کی فرما برداری میں لگاتے ہیں، کم ہی لوگ شکر گزار ہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں، اب ایک ناشکری کی مثال آ رہی ہے، جب ہم مٹی میں رل مل چکے ہوں گے تو کیا ہم پھر نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں۔ ان سے کہو، موت کا وہ فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان پر موت کا فرشتہ مقرر کر دیا ہے، ہم میں سے ہر ایک کو پریپیئر رہنے کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے، آپ نے فرمایا، ملک الموت تم میں سے ہر ایک کو ہر دن آ کر دیکھتا ہے، ہر دن موت کا فرشتہ مجھے اور آپ کو دیکھتا ہے، اور کبھی کبھی تو کہا جاتا ہے نہ جانے دن میں کتنی مرتبہ آ کر دیکھتا ہے۔ تو مجھے اور آپ کو اس کی تیاری کرنے کی ضرورت ہے، تم کو پورے کا پورا اپنے قبضے میں لے لے گا، اور پھر تم اپنے رب کی طرف پلٹائے لائے جاؤ گے۔ کاش تم دیکھو وہ وقت جب یہ مجرم سر جھکائے اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے، اس وقت یہ کہہ رہے ہوں گے، اے ہمارے رب، ہم نے خوب سن لیا اور دیکھ لیا، اب ہمیں واپس بھیج دے تاکہ ہم نیک عمل کریں، ہمیں اب یقین آ گیا ہے۔ پہلے وہی سن کر ہنسی آتی تھی، پہلے رسول کی بات ماننا فنی لگتا تھا، جب غیب کے پردے ہٹیں گے تو کہاں کہیں گے کہ ہم نے آپ کی بات پر یقین کر لیا، مگر اب یقین کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ امتحان انسان کا صرف اس وقت تک ہے جب تک غیب کے اوپر پردہ ہے، جب غیب کا پردہ ہٹ جائے تو انسان کا امتحان ختم۔ کسی نے کہا کہ غیب کے پردے ہٹیں گے تو ابو جہل کا ایمان بھی ابو بکر کی طرح کا ہو جائے گا۔ جواب میں ارشاد ہوگا، اگر ہم چاہتے تو پہلے ہی ہر نفس کو اس کی ہدایت دے دیتے، مگر میری وہ بات پوری ہو گئی جو میں نے کہی تھی کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے بھر دوں گا، پھر اب چکھو اپنی اس حرکت کا مزہ، پھر اب چکھو اپنی اس حرکت کا کہ تم نے اس دن کی ملاقات کو فراموش کر دیا، ہم نے بھی اب تمہیں فراموش کر دیا، چکھو ہمیشگی کے عذاب کا مزہ اپنے کرتوتوں کی پاداش میں۔ اللہ کرے کہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے ہی ہمارے عمل اور ہمارا معاملہ بدل جائے، اللہ ہم لوگوں کے دل بدل دے۔ دل بدلتا ہے تو اللہ کے کلام کی طرف آنے کا دل کرتا ہے، دل چاہتا ہے تو انسان قرآن کے سامنے آ کر بیٹھتا ہے، دل چاہتا ہے انسان بڑی بڑی قربانیاں دے دیتا ہے۔ تو دعا کیا کریں کہ اللہ میرے دل کو اپنی اطاعت پر قائم کر دے۔ ہماری آیات پر تو وہ لوگ ایمان لاتے ہیں جنہیں یہ آیات سنا کر جب نصیحت کی جاتی ہے تو سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے، یعنی اپنی عبادت کے خول میں معاشرے سے کٹ کے نہیں بیٹھ جاتے، بلکہ کیا کرتے ہیں، اپنے آپ کو معاشرے کی خدمت کے لیے پیش کر دیتے ہیں، اپنے رب کی حمد بھی کرتے ہیں، اس کی تسبیح بھی کرتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے، یعنی اپنے ہی آپ میں اپنی عبادات کا زوم لے کر بیٹھے نہیں رہ جاتے بلکہ ان کی عبادت ان کو بے حس نہیں بناتی, ایکٹیو بنا دیتی ہے. سوشل ورک کرتے ہیں, لوگوں کی مدد کرتے ہیں, اللہ کے دین کو لے کر معاشرے میں نکل جاتے ہیں. تتجافى جنوبهم عن المضاجع, ان کی پیٹھیں بستروں سے الگ رہتی ہیں. يدعون ربهم خوفا وطمعا, اپنے رب کو خوف اور طمع کے ساتھ پکارتے ہیں. ومما رزقناهم ينفقون, اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا رکھا ہے, اللہ نے بھی آگے کہا, جب یہ اتنا سارا کام کرنے والے لوگ ہیں, محنت کرتے ہیں, مشقت کرتے ہیں, عبادت کرتے ہیں, عمل کے لیے قربانیاں دیتے ہیں, اور اس کے بعد معاشرے کی اپلفٹ میں بھی اپنا حصہ ڈالتے ہیں, تو اللہ نے بھی ان کے لیے بڑا سرپرائز تیار کر کے رکھا ہے. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین, پھر جیسا کچھ آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ان کے اعمال کی جزا میں ان کے لیے چھپا کر رکھا گیا ہے, اس کی کسی متنفس کو خبر نہیں. بالکل جیسے ماں جو ہے وہ اپنے بچوں سے گفٹ اگر اس کو دینا ہو, بچوں کو تو کیسے چھپا چھپا کر رکھتی ہے, ہم چھپا کر پیک کرتے ہیں تاکہ بچوں کے سامنے ایک دم سے لے کر آئیں گے تو ان کو سرپرائز ملے گا. اللہ تعالیٰ نے بھی جنت میں بہت سے سرپرائزز آپ کے اور میرے لیے رکھے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے یہاں انسینٹیو دیا ہے کہ انسان اپنی کاہلی چھوڑ کر امر پر آ جائے, اس لیے کہ اللہ کے بندوں کے لیے جنت میں بڑے اللہ تعالیٰ نے انعامات تیار کر کے رکھے ہیں. حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ کہتا ہے میں نے اپنے بندوں کے لیے وہ کچھ سنبھال کر رکھا ہے جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا. آنکھ نے نہیں دیکھا سے مراد کیا ہے, مثال کے طور پر وہ کسی کی امیجنیشن میں نہیں آ سکتا. ہماری امیجنیشن ہماری آبزرویشن سے بنتی ہے, اور اگر ہم نے کبھی کوئی چیز دیکھی ہی نہیں تو وہ ہماری امیجنیشن میں بھی نہیں آ سکتی. تو جنت کا معاملہ یہی ہے, اس کی نعمتوں کا حال کیا ہوگا کہ اس کی نعمتیں ہمارے لیے ایسی ہوں گی, بعض ہمارے لیے فیمیلیئر ہوں گی, شاید ناموں سے, شاید شکل و صورت سے, بعض ہمارے لیے صرف اور صرف سرپرائزز ہوں گے. تو اللہ نے تو اپنے مومن بندوں کے لیے ایسی جنت تیار رکھی ہے. بھلا کہیں یہ ہو سکتا ہے کہ جو شخص مومن ہو اور اس شخص کی طرح ہو جائے جو فاسق ہو, یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. لا یستوون, دونوں برابر نہیں ہو سکتے. جس کا لائف سٹائل مختلف, جس کا حال حلیہ مختلف, جس کی کمپنیز مختلف, صحبتیں مختلف, تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کا انجام ایک جیسا ہو؟ جب سب چیزیں مختلف تھیں تو ایک کا انجام ہوگا جہنم کے گڑھے والا, ایک کا انجام ہوگا جنت کے باغ والا, اور دونوں کے درجات میں بہت فرق ہوگا. جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں, ان کے لیے تو جنتوں کی قیام گاہیں ہیں. نزلم بما کانوا یعملون, ضیافت کے طور پر ان کے اعمال کے بدلے میں. اور جنہوں نے فسق اختیار کیا ہے ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے, جب کبھی وہ اس سے نکلنا چاہیں گے اسی میں دھکیل دیے جائیں گے. ان سے کہا جائے گا چکھو اب اسی آگ کا مزہ جس کو تم چھٹلایا کرتے تھے. یعنی بتا دیا گیا کہ تم جس تمنا کی بیسس پر جنت کی تمنا کیے بیٹھے تھے, آج تمہیں اس کی حقیقت کھل کر سامنے آ جائے گی اور پتہ چل جائے گا. اس بڑے عذاب سے پہلے ہم اس دنیا میں کسی نہ کسی چھوٹے عذاب کا مزہ انہیں چکھاتے رہیں گے, شاید کہ یہ اپنی باغیانہ روش سے باز آ جائیں. اور ہم کراچی والے اس حقیقت کو خوب جانتے ہیں, ہمارے اوپر کئی آزمائشیں ہیں. اللہ تعالیٰ اس سے پہلے کہ وہ ساعہ قائم کرے, وہ قیامت قائم ہو اور لوگوں کے اوپر آزمائش آئے, اللہ نے کہہ دیا کہ جو باغی ہوگا, جو ریبیلین ہوگا, جو شریعت کے دائرے سے اپنے آپ کو جان چھڑانے کے لیے دور سے دور بھاگے گا, اللہ دنیا میں بھی اس کو کسی نہ کسی روش میں مبتلا کر کے رکھے گا. تو ہم سب بھی اپنی اپنی زندگیوں میں جھانکیں اور دیکھیں کہ کہاں کہاں ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں. میں انڈیویجولی کوشش کروں اپنا عمل بدلنے کی. افراد بدلتے ہیں تو یاد رکھیں قومیں بدلتی ہیں, اور جب انسان اپنی اصلاح کر لیتا ہے تو معاشرے کی اصلاح کا کام جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. اور اپنے آپ سے انسان کبھی نا امید نہ ہو, جیسے موسم بھی تو بدل ہی جاتا ہے. آخر گرمی تھی تو موسم اللہ نے بہتر کر ہی دیا, یہ گرمی ختم ہوگی تو آخر آٹم آئے گا ہی, آٹم ختم ہوگی تو آخر ونٹر آئے گا ہی. تو جس طرح موسم بدلتے ہیں اس طرح انسانوں کے دل بھی بدل سکتے ہیں, انسانوں کے حالات بھی بدل سکتے ہیں, انسانوں کے جو ہیں معاملات وہ بھی بدل سکتے ہیں. امید اللہ کے ساتھ رکھی جائے, ورنہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو اللہ کے ساتھ باغی ہوگا اللہ اس کو قیامت کے عذاب کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی چھوٹی چھوٹی مشکلات کا شکار کرتا رہے گا. اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیات کے ذریعے سے نصیحت کی جائے اور پھر وہ ان سے منہ پھیر لے؟ ایسے مجرموں سے تو ہم انتقام لے کر رہیں گے. اس سے پہلے ہم موسیٰ کو کتاب دے چکے ہیں, لہٰذا اسی چیز کے ملنے پر تمہیں کوئی شک نہ ہونا چاہیے. اس کتاب کو ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا تھا, اور جب انہوں نے صبر کیا اور ہماری آیات پر یقین لاتے رہے تو ان کے اندر ہم نے ایسے پیشوا پیدا کیے جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے. ایسے پیشوا پیدا کیے، یعنی اللہ نے ان کو ایسے لیڈر دیے، جب انہوں نے اپنا عمل شریعت کے مطابق کیا اللہ نے بھی ان کو ایسے لیڈر دے دیے کہ جنہوں نے ان کے ساتھ معاملے کے اندر بہتری لانا شروع کر دی، ان کے ملکی حالات بہتر ہونے لگ گئے، ان کے ایز اے قوم ایز اے نیشن حالات بہتر ہونے لگ گئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ گئے ہیں کہ جب تک عوام نہیں بدلے گی لیڈر نہیں بدلیں گے، اس لیے کہ لیڈر عوام کے اندر سے ہی آتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اعمالکم امالکم، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے ہی تمہارے حکمران ہوں گے۔ تو حکمرانوں کو کوسنے سے پہلے اپنا انٹروسپشن کر لو، دیکھ لو کہاں غلطی کی ہے، دیکھ لو کہاں رب کی نافرمانی ہو رہی ہے، امر بالمعروف کیا ہم کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ ہم اپنے ارد گرد آنکھیں اٹھا کر دیکھیں، ہم کیا اپنے حکمرانوں کو روئیں گے؟ ہمارا معاشرہ جن لوگوں سے بنا ہے اس کے اندر جھوٹ ہے، اس کے اندر دھوکا ہے، اس کے اندر کرپشن ہے، اس کے اندر ملاوٹ ہے، اس کے اندر مہنگائی ہے، اور ایک سے بڑھ کر ایک برائی کا آپ ذکر کرتے جائیں اور وہ برائی آپ کو یہاں مل جاتی ہے۔ ہم عورتیں بل بورڈز کے اوپر دیکھتے ہیں، آلموسٹ ایسی حالت میں ہوتی ہیں کہ جس کو ہم عورتیں بھی دیکھتی ہیں تو ہماری بھی نگاہ دوبارہ اٹھ جاتی ہے۔ تو جہاں مرد معاشرے میں ہوں گے ان کو اس طرح کے بل بورڈز دیکھنے پڑیں گے، وہاں ان کے دلوں کا کیا حال ہوگا اور ان کی نیتوں کا اور ان کے تقویٰ کا کیا عالم ہوگا۔ تو جب تک ہم انسان نہیں بدلیں گے، کیا ہم انسانوں نے اس کے خلاف امر بالمعروف نہیں یعنی منکر کیا؟ ہم میں سے کتنے لوگوں نے جس جورسڈکشن میں وہ بل بورڈ آتا ہے وہاں جا کے اپنی کوئی کمپلینٹ کہی، مینشن کی، کوئی اپلیکیشن بھیجی، کوئی لیٹر ٹائپ کیا، کوئی ای میل کی کہ اس چیز کو یہاں سے ہٹائیں؟ تو کیسے ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ایک دن اوور نائٹ چینج آئے گا، ایک حکمران آئے گا اور وہ پاکستان کو ایک دم سے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں کنورٹ کر دے گا؟ ہم میں سے ہر ایک کو اپنا عمل پہلے بدلنا ہوگا۔ اللہ نے بتا دیا جب انہوں نے اللہ کی آیات پر یقین کیا، صبر سے کام لیا، تو اللہ نے بھی ان کے اندر اچھے پیشوا جو تھے ان کی رہنمائی کے لیے بھیج دیے۔ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، یقیناً تیرا رب ہی قیامت کے روز ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں بنی اسرائیل باہم اختلاف کرتے رہے ہیں۔ اور کیا ان لوگوں کو ان تاریخی واقعات میں کوئی ہدایت نہیں ملی کہ ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں جن کے رہنے کی جگہوں میں آج یہ چلتے پھرتے ہیں؟ اس میں بڑی نشانیاں ہیں، کیا یہ سنتے نہیں ہیں؟ اور کیا ان لوگوں نے یہ منظر کبھی نہیں دیکھا کہ ہم ایک بے آب و گیا زمین کی طرف پانی بہا لاتے ہیں، پھر اسی زمین سے وہ فصل اگاتے ہیں جس سے ان کے جانوروں کو بھی چارہ ملتا ہے اور یہ خود بھی کھاتے ہیں؟ تو کیا انہیں کچھ نہیں سوچتا؟ یہ لوگ کہتے ہیں یہ فیصلہ کب ہوگا؟ اگر تم سچے ہو ان سے کیا کہو، فیصلے کے دن ایمان لانا ان لوگوں کے لیے کچھ بھی نافع نہ ہوگا جنہوں نے کفر کیا ہے، اور پھر ان کو مہلت نہ ملے گی۔ فاعرض عنہم، اچھا ان سے اعراض کیجئے، یعنی ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے۔ وانتظر، اور انتظار کیجئے، انہم منتظرون، ہم بھی آپ کے ساتھ جو ہیں انتظار کرنے والے ہیں۔ بڑا بس قسمت ہے وہ انسان جو دوسروں کی دنیا بناتے بناتے اپنی آخرت بگاڑ لے۔ اسلام آپ سے اور مجھ سے یہ نہیں چاہتا کہ آپ اور میں دوسروں کو نہیں ان منکر کریں اور اگر وہ بات نہ مانیں تو ہم ان کے منکر میں ان کے ساتھی بن جائیں۔ نہیں، اسلام نے سکھایا ہے لوگوں تک کنوے کرو، لوگ نہ مانیں ان کو چھوڑ دو، پھر کچھ دیر کے بعد کنوے کرو، پھر دعوت دو، لیکن اپنے ایمان پر جم کر رہنا، اپنے ایمان پہ قائم رہنا، اور یاد رکھنا اللہ انتظار کر رہا ہے جس وقت وہ ساعہ قائم ہوگی، جس وقت وہ گھڑی قائم ہوگی، اس وقت مجرموں کو بالکل بھی پناہ نہیں مل سکے گی۔ سورۃ الاحزاب مدنی سورت ہے، حزب کی جمع ہوتی ہے احزاب۔ حزب کہتے ہیں گروپ کو یا ٹروپس کو۔ مدنی سورت ہے اور اس میں آپ کو غزوہ احزاب پر تبصرہ ملے گا، آپ کو کچھ احکامات اس کے اندر ملیں گے جس میں تبصرہ ملے گا غزوہ احزاب کے اوپر۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بتایا جائے گا، آپ کا سٹیٹس کیا ہے مسلمان امت کے اندر۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، آپ کی تعریف کرنے کا طریقہ آئے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنی ہے تو کس طرح کرو، تعظیم کرنی ہے تو کس طرح کرو۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا ذکر آئے گا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ اسلام کے دشمنوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج پر اور اسلام کی جنگوں پر بہت کیچڑ اچھالا ہے، وائفز اینڈ وارز، ان دونوں کے اوپر کفار نے بہت کیچڑ اچھالا ہے۔ تو یہاں پر آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ان حقیقتوں کو کھولا ہے اور مسلمان کو دعوت دی ہے کہ مسلمان جو ہیں ان آیات کو سمجھ کر اپنے رسول کا مقام بھی سمجھیں، ان کی وائفز کا مقام بھی سمجھیں، اور دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو خاص کنسیشنز کیوں دیے ہوئے تھے۔
اور دیکھیں کہ انہوں نے مسلمانوں نے کل کو کفار کے سامنے یا اپنے ہی جیسے مسلمانوں کے سامنے جو کہ اپنی ماؤں کے خلاف انگلیاں اٹھاتے ہیں ازواج کے بارے میں, ان کے ساتھ کیسے ڈیفینسو موڈ پر جا کر ان سے بات کر سکتے ہیں, ان کا دفاع کر سکتے ہیں. ہم کہیں کہ نہیں, ہم تو بحث میں الجھتے ہی نہیں. اگر کسی کی ماں کو گالی دی جائے, آپ کی ماں کو کوئی گالی دے, آپ خاموشی سے بیٹھے رہ جائیں گے؟ اپنی ماں کو ڈیفینڈ بھی نہیں کریں گے؟ تو یہ سب ہماری مائیں ہیں, ان کے اوپر اتنا کیچڑ اچھلا ہے. بتا دیا گیا کہ ان کے کردار پر اے مسلمان تم بالکل شک نہ کرنا, اللہ نے یہاں پر واضح کر دیا. پھر اس صورت کے اندر آپ کو معاشرتی اصلاحات کے احکامات ملیں گے, سوشل ریفارمز کے آپ کو یہاں پر جو ہیں احکامات ملیں گے. اور یہاں پر آپ کو یہ بات بھی ملے گی, یہ بتا دیا جائے گا یہاں پہ, اس سے اندازہ ہوتا ہے اس صورت سے. اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ صورت یہ بات واضح کرتی ہے کہ کچھ مسائل فتوے سے دور نہیں ہوتے, تقوے سے دور ہوتے ہیں. کچھ احکامات پر فتوے سے عمل نہیں ہوتا, تقوی کی بیسس پر عمل ہوتا ہے, وہ یہاں پر بتا دیا جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا النبی اتق اللہ, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ڈریے. کیونکہ سورت کے احکامات مختلف ہیں تو آپ دیکھیں اس کا شروع ہونے کا انداز بھی مختلف ہے. آپ کو کوئی اور سورت اس طرح شروع ہوتی بھی نہیں ملتی, یا ایہا النبی, بالکل جیسے سورہ نور کا آغاز بالکل مختلف تھا. سورت انزلناها وفرضناها, یہ وہ سورت ہے جس کو ہم نے نازل کیا, جس کو ہم نے فرض کیا, حالانکہ پورا قرآن اللہ نے نازل کیا. تو انداز وہاں بھی مختلف تھا, اس لیے کہ وہاں بھی معاشرتی اصلاحات کے احکامات آ رہے تھے. انداز یہاں بھی مختلف ہے کہ اس لیے کہ اس سورت میں بھی اہم احکامات موجود ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے نبی سے بات شروع کی گئی کہ اللہ کے نبی اتق اللہ, تقوی اختیار کیجئے اللہ کا, ولا تطع الکافرین, اور منافقین کی یا کافروں کی, والمنافقین, کافروں اور منافقین کی مدد نہ کیجئے. ان اللہ کان علیما حکیما, حقیقت میں علیم اور حکیم تو اللہ ہی ہے. پیروی کرو اس بات کی جس کا اشارہ تمہارے رب کی طرف سے تمہیں کیا جا رہا ہے, اللہ ہر اس بات سے باخبر ہے جو تم لوگ کرتے ہو. اللہ پر توکل کرو, اللہ ہی وکیل ہونے کے لیے کافی ہے. اللہ ہی کے ساتھ اپنا معاملہ اٹیچ رکھو. وہ شاعر نے کہا ہے نا, اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے, پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. آپ کی اور میرے لیے بھی یہی سبق ہے. اگر دل میں ارادے آ رہے ہیں نیکی کرنے کے, اگر خواہش ہو رہی ہے احکامات پر عمل کرنے کی, اگر دل چاہ رہا ہے قرآن کا ساتھی بننے کا, اگر دل چاہ رہا ہے مجاہد بننے کا, بس اب کمر کس لیں اور کھڑے ہو جائیں. ارادہ کر لیا ہے تو اس کو عمل میں ڈھال لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر اشارہ دے دیا گیا کہ آپ کفار اور منافقین کی باتوں میں نہ آئیں. اس کی بیک گراؤنڈ میں وہ قصہ آئے گا جس قصے کو ہم جانتے ہیں, حضرت زینب اور حضرت زید کا, جس قصے کے بارے میں بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کفار قریش نے بھی بہت انگلیاں دراز کی, بات کے کم علم مسلمانوں نے بھی کی اور کفار بھی کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے معاشرے کے نارمز کو توڑا گیا. وتوکل علی اللہ وکفا باللہ وکیلا, پھر اللہ نے فرمایا, ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ, اللہ نے کسی شخص کے دھڑ میں دو دل نہیں رکھے. اگر اتنا فریز ہم دیکھیں, ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ, اس کے اندر علماء نے بڑی ڈیٹیلز بتائی ہیں. اور علماء کہتے ہیں اس آیت کے حصے کو دو طرح سے دیکھا جا سکتا ہے, ایک لنگوسٹکلی, لنگوسٹک پوائنٹ آف ویو سے, دوسرا فگوریٹو پوائنٹ آف ویو سے. اگر اس کو فگوریٹو پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو علماء کیا کہتے ہیں کہ اللہ نے جب کہا کہ اللہ نے کسی شخص کے سینے میں دو دل نہیں رکھے, مقصد کیا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ اللہ نے کہا ہے ایک دل میں ایک وقت میں یا اللہ ہوگا یا شیطان ہوگا. تو اللہ نے یہ بتا دیا بات کہ کسی کے سینے میں دو دل نہیں ہے. ایٹ اے ٹائم ایمان اور کفر ایک ساتھ نہیں ہو سکتے, ایٹ اے ٹائم شیطان اور اللہ ایک ساتھ نہیں ہو سکتے, ایٹ اے ٹائم ایمان اور نفاق ایک ساتھ نہیں ہو سکتے. دو دل تو کسی کے اندر ہے ہی نہیں, اور ایک دل میں یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے. ایٹ اے ٹائم یقین اور شک ایک ساتھ نہیں ہو سکتے, ایٹ اے ٹائم بدعت اور سنت ایک ساتھ نہیں ہو سکتے. تو یہ اس کے فگیوریٹو میننگز ہیں, یہ اس کے ایڈیمیٹک ایکسپریشنز کے میننگ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں, جس کو اسکالرز نے پھر آگے ڈسکرائب کیا. دوسرا جو اس کے معنی بتاتے ہیں, جو اس کے لفظی معنی ہے, لنگوسٹک میننگز ہیں, وہ کہتے ہیں اگر آپ اس کے الفاظ کی خوبصورتی پر غور کریں تو قرآن کی ہر آیت میں معجزہ ہے, اس آیت میں بھی معجزہ ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں الفاظ استعمال کیے, ما جعل, نہیں بنایا اللہ, اللہ نے, لی رجولن, کسی آدمی کے لیے. رجول کہتے ہیں عربی زبان میں آدمی کے لیے. اگر اللہ تعالیٰ یہاں پر انسانوں میں مرد اور عورت دونوں کو کہنا چاہ رہا ہوتا تو اللہ تعالیٰ یہاں پر استعمال کرتے ایک انس کا لفظ، انسان کا لفظ. اللہ نے کسی انسان میں دو دل نہیں رکھے، لیکن اللہ نے یہاں انسان کا لفظ استعمال نہیں کیا، اللہ نے یہاں اسپیسیفک کر دیا، لرجلن، مردوں کے دل اندر. تو وہ کہتے ہیں اسکالرز کہ اس کے لنگوسٹک میننگ کے پوائنٹ آف ویو سے اس الفاظ کی، ان جملے کی خوبصورتی کیا ہے کہ اللہ نے کسی مرد میں دو دل نہیں رکھے، اس لیے کہ عورتوں میں ایک وقت آتا ہے کہ دو دل ہوتے ہیں. کب ہوتا ہے؟ جب عورت پریگننٹ ہوتی ہے. ایک ماں کا دل دھڑک رہا ہوتا ہے اور ایک بچے کا دل دھڑک رہا ہوتا ہے. یہ ہے قرآن کا معجزہ، یہ ہے قرآن کی آیات پر وقت لگانا اور اس کو سمجھنا. یہاں بیٹھ کر تو ہم صرف سمجھ لیں کہ مشکل سے کسی ایک آیت کو ایک پارے میں دیکھ پاتے ہیں اس اینگل سے. اگر کبھی آپ کو موقع ملے اور آپ کو کہیں جانے کا، پڑھنے کا، کورس کرنے کا موقع ملے، آپ کو پتہ چلے گا قرآن کی ہر آیت میں ایسا معجزہ موجود ہے. تو اسکالرز نے اس آیت کے حصے کو فگریٹو پوائنٹ آف ویو سے اور لنگوسٹک پوائنٹ آف ویو سے دونوں طرح بتایا کہ بہت ہی خوبصورت آیت ہے. نہ اس نے تم لوگوں کی بیویوں کو جن سے تم زہار کرتے ہو تمہاری ماں بنا دیا ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے ما جا علی ازواجکم، ازواج کا لفظ استعمال کر لیا. زہار جو تھا یہ عرب کا ایک قانون تھا، ان کی ایک کسٹم تھی، ان کی ایک رسم تھی. 28ویں پارے میں بھی اس کے بارے میں آپ کو احکامات ملتے ہیں. ان کے اندر رول کیا تھا، وہ کیا کیا کرتے تھے؟ مثال کے طور پہ وہ کہتے تھے اپنی بیوی کو کہ تمہاری پیٹ میری ماں جیسی ہے. اب یہ جب کوئی شوہر اپنی بیوی کو یہ کہہ دیا کرتا تھا، اور یہ ان کی ایک معاشرتی چیز تھی، ان کے معاشرے کا ایک نارم تھا، لوگ اکثر یہ کہا کرتے تھے. جب شوہر بیوی کو یہ کہا کرتا تھا تو اس کا مطلب ہوتا تھا کہ اب وہ اس کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم نہیں کرے گا، بیوی بنا کر بھی رکھے گا اور بیوی کے حقوق بھی ادا نہیں کرے گا، اب وہ اس سے کسی قسم کا کوئی ریلیشن شپ نہیں رکھے گا. تو یہاں پر اسی چیز کو مینشن کیا گیا ہے. اور نہ اس نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا بنا دیا ہے. اللہ تعالیٰ اس معاشرے کے سوشل نارمز کو کوسچن کر رہا ہے، وہ جو وہاں کی رسمیں تھیں، وہ جو وہاں کے گندھے ہوئے بالکل معاملات تھے جن کو ان سے الگ کرنا بہت ہی مشکل کام تھا، اللہ نے ان کو ایڈریس کیا. اس لیے سورت کا شروع ہونے کا انداز مختلف تھا، رسول اللہ کو ایڈریس کر کے کیا گیا. تو بتایا گیا نہ زہار جو تم کرتے ہو اس کی اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے، اور نہ اس نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا بنایا ہے. یعنی جیسے کسی نے کہا کہ آپ لڑکا تو اڈاپٹ کر سکتے ہیں، آپ بیٹا اڈاپٹ نہیں کر سکتے. اگر اڈاپٹ کیا جائے تو پھر کیا معاملہ کرنا ہوگا؟ اس کے لیے اسلام میں رولنگز موجود ہیں کہ جس کا بیٹا ہے اس کے ساتھ سر نیم اسی کا لگے گا. بہرحال اڈاپشن جو ہے وہ اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی وجہ سے اور بہت سے معاملات میں باریکیاں آ جاتی ہیں جو دیکھنی ہوتی ہیں. یہ تو وہ باتیں ہیں جو تم لوگ اپنے منہ سے نکال دیتے ہو، مگر اللہ وہ کہتا ہے جو مبنی بر حقیقت ہے، وہی صحیح طریقے کی طرف رہنمائی کرتا ہے. ادعوہم لآبائہم، منہ بولے بیٹوں کو ان کے باپوں کی نسبت سے پکارو، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ منصفانہ بات ہے. اور اگر تمہیں معلوم نہ ہو کہ ان کے باپ کون ہیں تو وہ تمہارے دینی بھائی اور رفیق ہیں. مثال کے طور پر ایک کپل کے بچے نہیں ہیں، انہوں نے ایک بچہ کسی آرفنیج سے اڈاپٹ کر لیا. اب ان کا فرض بنتا ہے کہ اگر اس بچے کا آرفنیج میں سر نیم موجود ہے تو وہ اسی سر نیم کے ساتھ اس بچے کو اپنے گھر میں رکھیں گے، وہ اس بچے کو ڈے ون سے بتائیں گے کہ وہ ان کا اڈاپٹیڈ بچہ ہے، بجائے اس کے کہ 30 سال کی عمر میں جا کے یا 40 سال کی عمر میں جا کے بچے کے اوپر انکشاف ہو کہ ساری زندگی جن کو ماں باپ سمجھا وہ میرے اصل ماں باپ نہیں ہے. اس ٹرامے میں بچے کو ڈالنے سے بہتر ہے کہ آپ بچے کو پہلے دن سے بتا دیں کہ وہ اڈاپٹیڈ بچہ ہے. اور اس بچے کے ساتھ وراثت کا معاملہ کیا ہوگا؟ وہ معاملہ نہیں ہوگا جو اولاد کے ساتھ ہوتا ہے. اس کپل میں اس شوہر کی جو وراثت تقسیم ہوگی وہ کلالہ کی کیٹیگری میں تقسیم ہوگی. اگر اس کی کوئی اولاد نہیں تھی تو اس کو اسی کیٹیگری سے اپنی وراثت تقسیم کرنی ہوگی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنا ایک بیٹا اس کو کنسیڈر کر کے ساری وراثت اس کے نام پر کر دی جائیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتا دیا کہ اگر تمہیں ان کے باپوں کے نام نہیں معلوم تو بس وہ تمہارے دینی بھائی ہیں اور رفیق ہیں. نادانستہ جو بات تم کہو اس کے لیے تم پر کوئی گرفت نہیں ہے، لیکن اس بات پر ضرور گرفت ہے جس کا تم دل سے ارادہ کر لو. ولکن ما تعمدت قلوبکم، جس دل کا تم دل میں ارادہ کر لو. ارادہ کر لیا کسی نے، نہیں میں نے تو اس کو اپنا بیٹا بنا لیا، میں تو اس کو وراثت میں ویسا ہی حق دوں گا، اللہ نے اس سے روک دیا. اللہ نے کہا جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا، اللہ درگزر کرنے والا اور رحیم ہے. میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی بہت سے ایشوز آ جاتے ہیں اڈاپشن کے اندر، نسب ڈسٹرب ہو جاتا ہے، لینیج ڈسٹرب ہو جاتا ہے، پردے کے احکامات کے اندر بڑا مسئلہ آ جاتا ہے. اس لیے اسلام کے اندر جو ہے اڈاپشن پسندیدہ نہیں ہے. بلا شبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اہل ایمان کے لیے ان کی اپنی ذات پر مقدم ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، مگر کتاب اللہ کی روح سے عام مومنین اور مہاجرین کی بنسبت رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہم پر ہمارے والدین سے بھی زیادہ ہے۔ بتا دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے، کہ دنیا میں بھی آپ کو اور مجھے اللہ کے رسول اپنے ماں باپ سے پیارے، اپنی عزیز ترین، محبت ترین، محبت محبوب ترین چیزوں سے زیادہ محبوب ہونے چاہیے۔ کس کے دل میں کتنی رسول سے محبت ہے، اپنا دل ٹٹول لے، اپنا دل میں جھانک کر دیکھ لے۔ اللہ کے رسول آپ کو اور مجھے ایسے ایسے زندگی کے معاملات سکھا کر چلے گئے جو ہمارے ماں باپ تک نہیں سکھا پاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ ایٹیکیٹس تک سکھا دیے جن کو شاید پوچھنے پر ہم امبیرس ہوتے۔ ہم اپنے والد کے بارے میں بھی اتنا نہیں جانتے جتنا ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانتے ہیں۔ تو آپ کی زندگی ہمارے لیے کھلی کتاب ہے۔ تو ہر مسلمان کے دل میں اللہ کے رسول کا مقام، اللہ کے رسول کی محبت ٹاپ پرائیورٹی پر اللہ کے بعد ہونی چاہیے۔ اور اگر ہمارے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہے، اللہ کے رسول کی محبت نہیں ہے، تو ہمیں بہت زیادہ اللہ سے مدد مانگنے کی ضرورت ہے۔ ہم دیکھ لیں کہ ہم نے اپنی محبت کا معیار کیا رکھا ہے۔ کیا ہم سمجھتے ہیں کہ ہم گلاب کا پانی یا گلاب کے پھول برسا برسا کے ایک دوسرے کے اوپر، اور ارکے گلاب برسا برسا کے ایک دوسرے کے اوپر رسول اللہ کو محبت کا دعویٰ اور ان کی اطاعت کا حق ادا کر دیں گے؟ تو یہ میں نے اور آپ نے بہت بڑی ٹھوکر کھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے، آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے والدین سے بڑھ کر اس کے لیے عزیز تر نہ ہو جاؤں۔ اور یہ بہت بڑی بات ہے، والدین سے بڑھ کر اللہ کے رسول کو مقام دینا۔ البتہ اپنے رفیقوں کے ساتھ تم کوئی بھلائی کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، یہ حکم کتاب الہی میں لکھا ہوا ہے۔ کان ذالک فی الکتاب مستورا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد رکھو اس عہد و پیمان کو جو ہم نے سب پیغمبروں سے لیا ہے، تم سے بھی، اور نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم سے بھی، سب سے ہم پختہ عہد لے چکے ہیں، تاکہ سچے لوگوں سے ان کا رب ان کی سچائی کے بارے میں سوال کرے، اور کافروں کے لیے تو اس نے دردناک عذاب مہیا کر ہی رکھا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ کے احسان کو یاد کرو جو اس نے ابھی ابھی تم پر کیا ہے۔ اب غزوہ احزاب پر تبصرہ آ رہا ہے۔ غزوہ احزاب کے لیے کہا جاتا ہے کہ غزوہ احزاب اعصابی جنگ تھی، وار آف نروز تھی۔ اس میں لوگوں کے پاس کھانے کی بھی بڑی شارٹیج تھی، لوگوں کے نروز کا امتحان لیا گیا۔ تقریباً ایک مہینے تک جو تھا محاصرہ رہا تھا، 10,000 کا لشکر مدینہ کی چھوٹی سی بستی پر چڑھ کر آ گیا تھا۔ نقصان تو اس میں نہیں ہوا زیادہ، لیکن یہ وار آف نروز تھی، یہ سب کا سب انسان کے جذبات کا اور احساسات کا غزوہ تھا۔ دیکھا جا رہا تھا کہ کون ایمان پر ڈٹ کر قائم رہتا ہے۔ زیادہ تر تو آپس میں مسلمانوں کی اور کفار کی جو تھی وہ جنگ نہیں ہوئی، لیکن جمے رہے دونوں، ایک اس طرف اور ایک اس طرف۔ جب لشکر تم پر چڑھ آئے تو ہم نے ان پر ایک سخت آندھی بھیج دی اور ایسی فوجیں روانہ کی جو تم کو نظر نہ آتی تھیں۔ اللہ وہ سب کچھ دیکھ رہا تھا جو تم لوگ اس وقت کر رہے تھے جب دشمن اوپر سے اور نیچے سے تم پر چڑھ آئے۔ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور جب خوف کے مارے آنکھیں پتھرا گئیں، کلیجے منہ کو آ گئے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا، خوف کے مارے ایسا لگتا ہے آپ کا دل جو ہے وہ پمپ کرتا کرتا، پیلپٹیشن سے کرتا کرتا حلق سے باہر نکل آئے گا۔ یہ بالکل عربی کا وہی محاورہ ہے کہ جیسے آپ کا دل جو ہے ایسے لگے کہ پیلپٹیشن کرتا کرتا منہ سے باہر آ جائے گا۔ اور تم لوگ اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کر رہے تھے۔ ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا، اس وقت ایمان لانے والے خوب آزمائے گئے اور بری طرح ہلا مارے گئے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اسی جنگ کو، اسی وار کو وار آف ٹرینچز بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ خندق کھودی گئی تھی سلمان فارسی کے مشورے کے اوپر۔ ایک طرف پہاڑ تھے، ایک طرف مدینے کی بستی تھی، اور درمیان میں کفار کھڑے تھے۔ تو خندق کھودنے کا مشورہ سلمان فارسی نے دیا تھا تاکہ کفار اس خندق کو کراس کر کے، ان کے جانور اس خندق کو کراس کر کے اس طرف نہ آ سکیں۔ تو ایک طرف سے مدینے کی پتھریلی زمین جس میں خندق کھودی گئی، دوسری طرف 10,000 کے کفار، اور پھر کیا ہوا تھا، تیسری طرف یہودی تھے جنہوں نے ٹریزن کر لیا تھا، جنہوں نے مسلمانوں کی پیٹ میں چھری گھوم دی تھی۔ تو یہ مسلمانوں کے ساتھ بڑا سخت معاملہ تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا وزلزلوا زلزالا شدیدا، سخت آزمائش آئی تھی مسلمانوں کے اوپر، ہلا مارے گئے تھے۔ اور یہ اسی آیت کو دیکھ کے سکالرز کہتے ہیں کہ جو اللہ کا بندہ اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، جو اللہ سے مخلص ہونے کا دعویٰ کر کے نکلتا ہے، اس کی زندگی میں بدر، احد اور احزاب جیسے معاملات ضرور آتے ہیں۔ جب پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ کا بندہ کتنا جو ہے ایمان کے ساتھ نکلا ہے اور کتنا نفاق کے ساتھ نکلا ہے، مومن جو ہے وہ انشورنس کے ساتھ نہیں نکلتا کہ کامیابی ملے گی تو ہی نکلوں گا ورنہ نہیں نکلوں گا، مومن اطاعت کو سامنے رکھ کر نکلتا ہے، اور مسلمانوں کی اطاعت ہی تھی جس نے ان کو غزوہ احزاب میں کامیابی عطا کی۔ یاد کرو وہ وقت جب منافقین اور وہ سب لوگ جن کے دلوں میں روک تھا صاف صاف کہہ رہے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدے ہم سے کیے تھے وہ فریب کے سوا کچھ نہ تھے، جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا اے یثرب کے لوگوں تمہارے لیے اب ٹھہرنے کا کوئی موقع نہیں ہے، پلٹ جاؤ، جب ان کا ایک فریق یہ کہہ کر نبی سے رخصت طلب کر رہا تھا کہ ہمارے گھر خطرے میں ہیں۔ منافقین کی بات ہے، منافقین کنوینئنس کے اوپر عمل کرنا چاہتے ہیں، اگر آسانی آتی ہے تو عمل کرتے ہیں، کامیابی نظر آ رہی ہوتی ہے تو عمل کرتے ہیں، حالانکہ وہ خطرے میں نہ تھے، دراصل وہ محاذ جنگ سے بھاگنا چاہتے تھے۔ اگر شہر کے اطراف سے دشمن گھس آئے ہوتے اس وقت انہیں فتنے کی طرف دعوت دی جاتی، یہ اس میں جا پڑتے اور مشکل ہی سے انہیں شریکہ فتنہ ہونے میں کوئی تامل ہوتا۔ یعنی منافق جو ہوتا ہے وہ آسان دین پر عمل کرنا چاہتا ہے، اس لیے منافقوں نے مسلمانوں کے ساتھ اس موقع پر غداری کی تھی۔ وَلَقَدْ كَانُوا عَهْدَ اللَّهِ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ، ان لوگوں نے اس سے پہلے اللہ سے عہد کیا تھا کہ یہ پیٹ نہ پھیریں گے، اور اللہ سے کیے ہوئے عہد کی باز پرس تو ہونی ہی ہے۔ ہم نے بھی کہا ہے، ہم نے بھی اللہ سے عہد لیا ہے لا الہ الا اللہ، تو اللہ ضرور پوچھے گا کہ تم نے اپنے دین کو اپنی ذات پر پریفرنس دی یا اپنی ذات کو اپنے دین پر پریفرنس دی۔ تم نے اپنے دین کو اپنی ذات پر قائم کیا، اس کے بعد کیا اپنے خاندان پر قائم کیا، کیا اپنے معاشرے پر قائم کیا، اور اگر نہیں بھی کیا تو کوشش کتنی کی، کتنی اپنی عافیت کو فکر میں عافیت کی فکر میں گھر بیٹھی رہی، اور کتنا اللہ کی اطاعت میں جہاد پر نکلی۔ اللہ سب کو دیکھے گا، اللہ نے کہا ہے عہد کی باز پرس تو ہونی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو اگر تم موت یا قتل سے بھاگو تو یہ بھاگنا تمہارے لیے کچھ بھی نفع بخش نہ ہوگا، اس کے بعد زندگی کے مزے لوٹنے کا تھوڑا ہی موقع تمہیں ملے گا۔ ان سے کہو کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچا سکتا ہو اگر وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے، کون اس کی رحمت کو روک سکتا ہے اگر وہ تم پر مہربانی کرنا چاہے، اللہ کے مقابلے میں یہ لوگ کوئی حامی اور مددگار نہیں پا سکتے۔ قد یعلم اللہ المعوقین منکم والقائلین، اللہ تم میں سے ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو جنگ کے کاموں میں رکاوٹیں ڈالنے والے ہیں، جو اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں آؤ ہماری طرف، جو لڑائی میں حصہ لیتے بھی ہیں تو بس نام گنانے کو، جو تمہارے ساتھ دینے میں سخت بخیل ہیں، خطرے کا وقت آ جائے تو اسی طرح دیدے پھرا پھرا کر تمہاری طرح دیکھتے ہیں جیسے کسی مرنے والے پر غشی تاری ہو رہی ہو، مگر جب خطرہ گزر جاتا ہے یہی لوگ فائدوں کے حریص بن کر کینچی کی طرح چلتی ہوئی زبانیں لیے تمہارے استقبال کو آ جاتے ہیں، یہ لوگ ہرگز ایمان نہیں لائے۔ تو باتیں کرنے کی بجائے تم کیا کرو، کردار کے غازی بنو، گفتار کے قاضی بنو، یہ بتا دیا گیا۔ آگے بڑھ کر اللہ کی محبت کا دعویٰ جو ہے اس کو ظاہر کرو۔ جو منافقین تھے جب ان کو پتا چلا کہ مسلمانوں میں کامیابی کے آثار نظر آ رہے ہیں تو پلٹ پلٹ کر آنے لگ گئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا کہ اب ان منافقین کے اوپر نرم ہاتھ مت رکھیے، اب ان کے ساتھ سختی کیجیے، اب یہ اپنی انگلی کٹوا کر شہیدوں میں شامل ہونا چاہ رہے ہیں۔ فأحبط اللہ اعمالهم، اس لیے اللہ نے ان کے سارے اعمال ضائع کر دیے، اور ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ یہ سمجھ رہے ہیں کہ حملہ آور گروہ ابھی گئے نہیں ہیں، اور اگر وہ پھر حملہ آور ہو جائیں تو ان کا جی چاہتا ہے کہ اس موقع پر یہ کہیں صحرا میں بدوؤں کے درمیان جا بیٹھیں اور وہیں سے تمہارے حالات پوچھتے رہیں، تاہم اگر یہ تمہارے ساتھ درمیان رہے تو بھی لڑائی میں کم ہی حصہ لیں گے، یعنی آزمائش میں بھاگ جائیں گے۔ تو یہ مومن کا کام ہوتا ہے کہ جب اس کو لگے کہ اس وقت اللہ کے دین پر عمل کرنا مشکل کام ہے وہ اللہ کے دین کو نگلیکٹ کر دیتا ہے، یہ منافق کا کام ہوتا ہے۔ مومن کیا کرتا ہے، حالات کیسے بھی ہوں، موافق ہوں یا مخالف ہوں، وہ ہمت کر کے آگے سے آگے قدم بڑھاتا رہتا ہے۔ اور طریقہ کیا ہونا چاہیے زندگی کے اندر، ایک کے بعد ایک نیا اپنے آپ کو نیکی کا آپشن دیتے رہیں، ایک نیکی کرتے رہیں، اس نیکی کے باغ کو سنبھال کر رکھیں، ایک اور نیکی کا باغ لگا لیں، اس نیکی کے باغ کو سنبھال کر رکھیں، ایک اور نیکی کا باغ لگا لیں، تو یہ آپ کے جو جتنے بھی درخت جو ہیں نیکیوں کے، یہ سمٹتے رہیں گے دنیا کے اندر، اپنی جگہ پھل پھول دیتے رہیں گے، اپنے لیے آپ صدقہ جاریہ بناتی رہیں گی، آپ کو اور نیکی کرنے کے موقع ملتے رہیں گے، ہر نیکی اپنے ساتھ ایک اور نیکی کی اپرچونٹی لے کر آتی ہے، اور ہر گناہ اپنے ساتھ ایک اور گناہ کی اپرچونٹی لے کر آتا ہے۔ اگر منافقت دل کے اندر ہو تو انسان ایک عمل سے پیچھے ہوتا ہے، اللہ اس کو 10 اعمال سے 10 نیکیوں سے پیچھے کر دیتا ہے. اور اگر اطاعت کا جذبہ دل میں ہوتا ہے، اگر محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی اطاعت کا جذبہ دل میں ہوتا ہے، ایک نیکی انسان کرتا ہے، اللہ اس کے سامنے 10 اپرچونٹیز اور لے کر آ جاتا ہے. تو منافقت کو چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ہمارے دلوں کے اندر نفاق تو نہیں آ گیا. اپنے دلوں کو نفاق کرنے کے لیے دعائیں پڑھیے، اپنے دلوں کے نفاق کو دور کرنے کے لیے انفاق کیجئے، اللہ کی راہ میں خوب خرچ کیجئے اور اللہ سے معافی مانگیے. رمضان کا مہینہ ہے، اللہ ہم سب کو ہر قسم کے، ہر پرسنٹیج کے نفاق سے محفوظ رکھے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بتایا جا رہا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور در حقیقت تم لوگوں کے لیے اللہ کے رسول میں ایک بہترین نمونہ موجود ہے. منافق کے لیے اللہ کے رسول کی ذات میں نمونہ نہیں ہوتا. منافق کہتا ہے اللہ کے رسول قابل تعظیم ہے، بس قابل تقلید نہیں ہے، فالو نہیں کیا جا سکتا ان کو. وہ کہتا ہے پریکٹیکل نہیں ہے، یہ منافق کا معاملہ ہوتا ہے. اللہ کا معاملہ کیا ہے؟ اللہ نے تو بتا دیا کہ جو اللہ کے بندے ہیں وہ اللہ کے رسول ہی کو اپنا اصل میں رول ماڈل بناتے ہیں. ہر اس شخص کے لیے، کس کے لیے نمونہ ہے؟ اللہ کے رسول. لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخر کا امیدوار ہو اور کثرت سے اللہ کو یاد کرے. تو سنت کا تعلق زندگی کے ہر گوشے سے ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر اسپیکٹ اٹھا کر دیکھ لیں، آپ والد کے طور پر، آپ بیٹے کے طور پر، آپ امت کے لیڈر کے طور پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے بھائی کے طور پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے کزن کے طور پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سپہ سالار ہونے کے طور پر، سٹیٹ کا گورنر ہونے کے طور پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شوہر ہونے کے اینگل سے، لیڈر ہونے کی حیثیت سے، ہر طرح سے اللہ کے رسول آپ کے اور میرے لیے بہترین رول ماڈل ہیں. ذاتی سنتوں سے لے کر اجتماعی سنتوں تک اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی حفاظت کی ہے. اس لیے حفاظت کی ہے کہ آپ کا اور میرا ایمان ہے کہ اللہ کے رسول کی احادیث چاہے 150 سال کے بعد لکھی گئیں، اس کے باوجود اس کے اندر وہی علم انٹیکٹ ہے جو 1450 سال پہلے اللہ کے رسول اپنی زندگی میں صحابہ کو بتایا کرتے تھے، اپنی زندگی میں صحابہ کو کر کے دکھایا کرتے تھے. اتنی پریسیژن کے ساتھ یہ علم حاصل کیا گیا، اس علم کو پرزرو کیا گیا کہ اس میں یہاں تک یہ بات نوٹ کر لی گئی کہ کب اللہ کے رسول نے کوئی بات کہی جس وقت ان کا سر جھکا ہوا تھا، کب اللہ کے رسول نے کوئی بات کہی جب ان کا سر جو تھا وہ بلند تھا، جب وہ سامنے دیکھ رہے تھے، کب اللہ کے رسول نے کوئی بات کہی جب انہوں نے اپنے ہاتھوں کی دو انگلیوں سے اشارہ کیا. اس پریسیژن کے ساتھ اللہ کے رسول کی سنتوں کو محفوظ کیا گیا ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول کو آپ کی اور میرے لیے رول ماڈل بنانا تھا. اور جس کو ایز اے ماڈل بنا کر پیش کرنا ہو، اس کی ساری ڈیٹیل کو سنبھال کر رکھنا یہ بہت ضروری ہوتا ہے. اللہ نے یہ ذمہ داری اپنے اوپر لے لی. آپ کے ہر زندگی کے گوشے کو پیروی کے لیے آپ اور میں اختیار کر سکتے ہیں، آپ اور میں اس کا اتباع کر سکتے ہیں. نہ صرف آپ کو اور مجھے رسول اللہ کی اطاعت کرنی ہے، بلکہ آپ کو اور مجھے رسول اللہ کی اتباع کا بھی انسینٹیو دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 میں فرمایا ہے، اللہ نے کہا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم یہ کہتے ہو کہ تمہیں اللہ سے محبت ہے تو ان کو بتا دیجئے اللہ کے رسول یہ کیا کریں، فتبعونی، ان سے کہیے کہ یہ آپ کی اطاعت کریں، آپ کا اتباع کریں، آپ کو فالو کریں. تو کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا. اور کیا کرے گا؟ ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. یہاں پر اتباع کی بات ہے. جس کو اللہ سے محبت ہے، جو اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، اس سے یہ نہیں کہا کہ وہ رسول سے محبت کا دعویٰ کرے، اس سے یہ نہیں کہا کہ وہ اللہ کے رسول سے محبت کرے. وہاں کہلوایا گیا اللہ کے رسول سے، فتبعونی، میرا اتباع کرو. اور اتباع بغیر حکم کے کیا جاتا ہے، اتباع محبت میں کیا جاتا ہے، اتباع بغیر کسی کے آنکھ کے اشارہ ملنے کے کیا جاتا ہے. آپ کو جب کوئی کام اپنا فالو کرنے کے لیے نہ کہے لیکن آپ اس کام کو فالو کریں، اس کو اتباع کہا جاتا ہے. تو اللہ کے رسول کا اتباع کرنے کے لیے ضروری تھا، آپ کو رول ماڈل بنانے کے لیے ضروری تھا کہ آپ کی سنتوں کو محفوظ کیا جاتا. پھر غزوہ احزاب کا ذکر آ رہا ہے. اور سچے مومنوں کا حال اس وقت یہ تھا کہ جب انہوں نے حملہ آور لشکروں کو دیکھا تو پکار اٹھے، یہ وہی چیز ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اللہ اور اس کے رسول کی بات بالکل سچی تھی۔ یہ ہے منافق اور مومن کا فرق۔ منافق آزمائش میں کہتا ہے کہاں ہے جنت کا وعدہ؟ آپ نے تو مجھ سے بڑے جنت کے وعدے کیے تھے، کہاں گئے وہ جنت کے وعدے؟ مشکل آتی ہے تو بھاگ جاتا ہے۔ مومن آزمائش کو دیکھ کر جان جاتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے اس کا امتحان ہے، اللہ اس کے اوپر اس کو اجر دے گا۔ اس کو صبر کرنا یاد آ جاتا ہے، اس لیے کہ اس کے سامنے قرآن کی آیات ہوتی ہیں، ام حسب تم ان تدخلوا الجنہ، اس کو یاد رہتا ہے۔ اس واقعے نے ان کے ایمان اور ان کے سپردگی کو اور زیادہ بڑھا دیا۔ ایمان لانے والوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو سچ کر دکھایا، ان میں سے کوئی اپنی نظر پوری کر چکا، کوئی وقت آنے کا منتظر ہے، انہوں نے اپنے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا تاکہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کا جزا دے اور منافقوں کو چاہے تو سزا دے اور چاہے تو ان کی توبہ قبول کر لے۔ اللہ بے شک غفور اور رحیم ہے۔ بتا دیا گیا کہ تم کس چیز کے اندر آگے بڑھو، مقعد صدقین کے الفاظ آتے ہیں، اللہ کے پاس تو ایسے بڑے بڑے صدق کے لیے جگہ ہیں کہ جو اجر کے طور پر مومنین کو دی جائیں گی۔ آخرت کو سنوارو، آخرت اپنی سنوارو، اور آخرت سنوارنے کے لیے اوپر آیت دے دی گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے رول ماڈل بناؤ۔ جو آپ کا مزاج تھا وہ مزاج ڈیولپ کرنے کی کوشش کرو، جو آپ کا اخلاق تھا وہ اخلاق اپنے اندر لانے کی کوشش کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ تو آپ کی جوانی میں موجود نہیں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سسرال والوں کی کیسے عزت کی؟ حضرت ابو بکر کو، حضرت عمر کو کیا مقام دیا کرتے تھے؟ آپ نے اپنی بیویوں کے ساتھ کیا معاملہ رکھا؟ آپ اپنی بیویوں کے ساتھ روب کے اندر نہیں رہا کرتے تھے کہ جب شوہر گھر میں آئے تو بیویوں کا خون خشک ہو جائے دیکھ کر کے شوہر آ گیا ہے؟ اس حالت میں اللہ کے رسول نہیں رہا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بڑوں کی عزت کرو، چھوٹوں سے شفقت سے پیش آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فنڈ ریزنگ کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوشل ورک کیا، جنگیں لڑیں، آپ نے انٹرنیشنل ڈیلیگیشنز بھیجے۔ یہ سب چیزوں کی سنتیں میرے اور آپ کے پاس موجود ہیں، یہ سب چیزیں آپ کے اور میرے پاس عمل کے لیے راہ مشل کے طور پر موجود ہیں۔ ضرورت کس بات کی ہے کہ آپ اور میں اپنی مصروفیت میں سے وقت نکالیں اور اللہ کے رسول کی سیرت کو جانیں اور اس کے بعد اس کو اپنے عمل میں لے آئیں۔ اللہ نے کفار کا منہ پھیر دیا، وہ کوئی فائدہ حاصل کیے بغیر اپنے دل کی جلن یوں ہی لیے ہوئے چلے گئے۔ یعنی کفار جو تھے وہ فرسٹریٹنگ انداز میں واپس چلے گئے تھے، اس لیے کہ ان کا اپنا کھانے پینے کا سامان بھی کم ہوتا جا رہا تھا، پھر اللہ کے حکم سے آندھی ایسی چلی تھی جس آندھی نے ان کے جانوروں کے جو تھے رسیاں کھول دی تھیں، ان کی ہانڈیاں الٹ گئی تھیں اور ان کے خیمے اکھڑ گئے تھے۔ تو ان کے پاس کوئی چوائس نہیں تھی، حملہ تو کر نہیں پا رہے تھے مسلمانوں کے اوپر، اس لیے کہ بیچ میں ٹرینچ تھی، تو چوائس کوئی نہیں تھی سوائے اس کے کہ یہ واپس پلٹ جائیں۔ تو یہ واپس پلٹ گئے فرسٹریٹنگ انداز میں، اور مومنین کی طرف سے اللہ ہی لڑنے کے لیے کافی ہو گیا۔ یہ وہی غزوہ احزاب ہے جس کے اندر بھوک کا معاملہ یہ تھا کہ جب خندق کھودی جا رہی تھی اور ایک چٹان درمیان میں آ گئی اور صحابہ بہت کوشش کر رہے تھے کہ اس چٹان کو توڑیں تو چٹان ٹوٹ نہیں رہی تھی، اس لیے کہ صحابہ کو دو دو دن کے تین تین دن کے فاقے تھے، انہوں نے اپنے پیٹ کے اوپر پتھر باندھے ہوئے تھے۔ یہ فیلنگز ہمیں شاید کچھ پرسینٹ، شاید 0.001% رمضان کے روزے میں آتی ہو کہ آپ کو لگے کہ آپ کا پیٹ خالی ہے بالکل، وہ بھی اگر آپ نے سحری میں اچھی طرح سے نہیں کھایا ہو۔ مثال کے طور پر آپ نے سحری میں آدھا سلائس کھایا مشکل سے، یا آپ نے سیریل کھایا، تو ہو سکتا ہے آپ کو 4 بجے 5 بجے ایسی فیلنگ ہو کہ جیسے آپ کا پیٹ بالکل ہلکا سا ہو گیا ہے۔ تو پیٹ جب ہلکا ہوتا تھا تو ان سے کام نہیں ہوتا تھا صحابہ سے، تو کیا کرتے تھے کہ اپنے پیٹ کے اوپر کپڑے کے ساتھ پتھر باندھ لیا کرتے تھے تاکہ طاقت محسوس ہو، لگے کہ کمر میں جان ہے۔ تو جب چٹان پر پتھر مار رہے تھے اور چٹان نہیں ٹوٹ رہی تھی اور بھوک سے بھی ان کا حالت بری تھی، تو اللہ کے رسول سے انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، ہم پر یہ بہت سخت آزمائش ہے، ہم سے یہ چٹانوں کے پتھر نہیں ٹوٹ رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا اپنا کرتا اٹھا کے، آپ کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے، اور اللہ کے رسول نے بہرحال وہاں پر جب اپنا جو ہے اسپیڈ مارا تو وہ چٹان جو تھی اللہ کے حکم سے ٹوٹ گئی۔ یہ سخت آزمائش کی جنگ تھی مسلمانوں کے لیے، لیکن مسلمان ثابت قدم رہے۔ سخت آزمائش، آپ کے اور میرے اوپر ایسے بھوک کی آزمائش نہیں آئے گی، آپ کے اور میرے اوپر ایسے خوف کی آزمائش نہیں آئے گی، شاید اس کے مقابلے میں صرف 0.1% خوف آئے گا، اور وہ خوف بھی کیا ہوگا؟ کسی کی نظروں کا خوف، کسی کے جملوں کا خوف، رشتہ داروں سے تھوڑی دیر کے لیے ناراضگی کا خوف، تھوڑی دیر کے لیے رشتہ داروں میں نا پاپولر ہونے کا خوف، یہ خوف، اس خوف کا اور اس خوف کا کیا مقابلہ؟ تو ان لوگوں کو اپنے لیے رول ماڈل بنائیں گے تو انشاءاللہ آپ کے اور میرے لیے اس دنیا میں جہاد کرنا آسان ہو جائے گا. اللہ بڑی قوت والا اور زبردست ہے. پھر اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے ان حملہ آوروں کا ساتھ دیا تھا اللہ ان کی گڑیوں سے انہیں اتار لایا. ان کے دلوں میں اس نے ایسا روب ڈال دیا کہ آج ان میں سے ایک گروہ کو تم قتل کر رہے ہو اور دوسرے گروہ کو قید کر رہے ہو. اس نے تم کو ان کی زمین اور ان کے گھروں میں اور ان کے اموال کا وارث بنا دیا اور وہ علاقہ تمہیں دیا جس نے تم نے کبھی پامال نہ کیا تھا. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. بنو قریظہ کی طرف اشارہ ہے. جو ٹریزنگ ہوئی تھی, جو انہوں نے غداری کی تھی یہودی قبیلے نے مسلمانوں کے ساتھ, حالانکہ ان کا مسلمانوں کے ساتھ پیکٹ ہو چکا تھا, اس کی طرف اشارہ کیا گیا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سیج ڈال کر ان کو وہاں سے نکلوا دیا تھا. وہ وہاں سے اپنا سامان لے کر چلے گئے تھے اور بہت سا سامان چھوڑ کر چلے گئے تھے. اللہ تعالیٰ نے وہ علاقہ مسلمانوں کو وراثت میں دے دیا. اس کی طرف اشارہ ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اپنی بیویوں سے کہیے اگر تم دنیا اور اس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ دے دلا کر بھلے طریقے سے رخصت کر دوں. اب رخ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی کی طرف بڑھ رہا ہے اور بتا دیا گیا کہ دنیا اور دنیا کی زینت, اس کی طلب جو ہے وہ اللہ کے رسول کے گھرانے کی طرف سے آئی تھی. ہوا یہ تھا کہ جب اتنا مال غنیمت آیا تھا تو صحابہ نے بھی خواہش کی, صحابہ کے اندر بھی یہ مال غنیمت تقسیم ہوا. اسی طرح سے ازواج کے اندر بھی یہ خواہش پیدا ہوئی کہ تھوڑا سا مال غنیمت جو ہمارا ہوم الاؤنس ہمیں ملتا ہے, جو ہماری پاکٹ منی ہمیں ملتی ہے, وہ تھوڑی سی بڑھا دی جائے. بس یہ ازواج کی خواہش تھی کہ تھوڑی ہماری پاکٹ منی بڑھا دی جائے, اس لیے کہ ازواج اس سے پہلے جس دور سے گزر رہی تھی وہ فقر کا دور تھا. روایات میں آتا ہے کہ دو دو ماہ تک گھر میں چولہا نہ جلتا تھا, بس پانی اور کھجور پر گزارا ہوتا تھا. جب بنو قریظہ کو مسلمانوں نے فتح کیا تو مسلمانوں کو بہت سا مال غنیمت ملا, تو ازواج نے بھی اسی مال غنیمت کو دیکھتے ہوئے اللہ کے رسول سے درخواست کی کہ ہماری پاکٹ منی کو تھوڑا بڑھا دیا جائے. یہ اسی دور کی بات ہے جس کے لیے آتا ہے کہ حضرت بی بی فاطمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھیں لیکن حیا کی وجہ سے اپنے والد سے مانگ نہ سکیں کہ مجھے بھی مال غنیمت میں سے کچھ دے دیں. بعد میں روایات میں آتا ہے کہ حضرت علی نے حضرت فاطمہ کی طرف سے اللہ کے رسول سے فرمایا کہ فاطمہ کے ہاتھ میں چکی پیس پیس کر گٹے پڑ گئے ہیں, نشان پڑ گئے ہیں, ہاتھوں میں زخم ہو گئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ غلام بھی نہیں دیا, حالانکہ وہ چاہ رہے تھے کہ غلام مل جاتا, ایک کنیز مل جاتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیحات فاطمی بتا دی کہ یہ تسبیحات فاطمی ہیں, 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمد للہ, 33 مرتبہ اللہ اکبر اور 34 times 34 مرتبہ استغفر اللہ پڑھ لیا کریں. وقت میں بھی برکت ہو جائے گی, صحت میں بھی برکت ہو جائے گی. یہ تسبیحات فاطمی جو کوانٹٹی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں, کوشش کیا کریں کہ آپ اس کو ہر نماز کے بعد ایک دفعہ ضرور پڑھ لیں, اور اگر نہ موقع ملے تو دن میں ایک مرتبہ ضرور پڑھ لیں. آپ کو اپنی صلاحیتوں میں, آپ کو اپنی فزیکل اسٹرینتھ میں اور آپ کو اپنے وقت میں برکت محسوس ہوگی. جو کرے گا اس کو محسوس ہوگا, کر کے دیکھیے. اللہ آپ کو خود بخود دیکھیں کیسی اسٹرینتھ دیتا ہے اس چیز کی وجہ سے. تو یہاں اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ انہوں نے جو خواہش کی تھی وہ ایک جائز خواہش کی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی بھی عظیمت کے درجے پر گزاری, حالانکہ چاہتے تو آپ کے پاس قیصر و کسریٰ کے محل جو تھے وہ آپ کے لیے کس ویلیو کے تھے, آپ اپنے لیے ان کو استعمال میں رکھتے, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عظیمت کے درجے پر زندگی گزاری. اپنے آپ کو ہمیشہ پیسے کے ساتھ جو تھا وہ ابنڈنس میں نہیں رکھا, بلکہ صدقہ کر دیا کرتے تھے. ازواج کی یہی ڈیمانڈ تھی. اور ایک وقت ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے انتقال کے بعد جب مسلمانوں کو بہت عروج ملا, اسلام بہت تیزی سے پھیلا, تو ازواج کے پاس روایات میں آتا ہے کہ ہزاروں درہم آیا کرتے تھے, ہزاروں اشرفیاں آیا کرتی تھیں, صبح سے لے کے شام تک صدقہ کر دیا کرتی تھیں اور اپنا دامن جھاڑ کر اٹھ جایا کرتی تھیں. تو یہی مزاج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان والوں کا بنانا چاہ رہے تھے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ڈیمانڈ آئی تھی ازواج کی طرف سے, گو کہ جائز ڈیمانڈ تھی, لیکن آپ نے اس سے منع فرما دیا. حالانکہ آپ دیکھیں ازواج مطہرات تھیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھیں, بیویاں تھیں. شوہر کے لیے جب بیوی کھانا پکاتی ہے یا بیوی جب گھر میں کھانا پکاتی ہے تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ شوہر کو جب پیش کرے تو شوہر جو ہے محبت سے کھائے. اسی لیے تو بیوی کھانا پکاتی ہے, اپنے ہاتھ سے آپ کھڑے ہو کے کھانا پکاتی ہیں. آپ دیکھیں آپ کے شوہر گئے ہوں ہفتہ بھر کے لیے آپ کے شہر سے باہر, آپ کا نہ کھانا پکانے کا دل کرے گا، نہ آپ کا کھانا کھانے کا دل کرے گا، نہ آپ کو مزہ آئے گا. شوہر ہوتے ہیں تو آپ کھانے پکواتے بھی ہیں، کھانا خود پکاتے بھی ہیں، اور آپ کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اس کو انجوائے کریں. تو صحابہ کا بھی یہی معاملہ تھا، حضرت فاطمہ کا بھی یہی معاملہ تھا، اور ازواج کا بھی یہی معاملہ تھا. حضرت عائشہ تو بعض روایات میں یہاں تک بتاتی ہیں کہ اس موقع پر اس یا ان حالات میں، ان دنوں میں ایسے فقر کا معاملہ تھا کہ اللہ کے رسول بعض اوقات صلی اللہ علیہ وسلم ساری ساری رات بھوک کی وجہ سے بے چین رہتے تھے. بھوک لگ رہی ہو تو نیند نہیں آتی ہے، بھرے پیٹ میں بڑی اچھی نیند آتی ہے، اور اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے جن سے محبت کی، جن کو درجے دیے، اور وہ بھوک کی وجہ سے راتوں میں بے چین رہتے تھے. آپ امیجن کریں، ہمارے شوہر ہوں اور انہوں نے رات میں کھانا نہ کھایا ہو تو آپ کتنا پریشان ہوتی ہیں. آپ چار دفعہ اٹھا کے پوچھتی ہیں، میں کھانا لے آؤں، میں آپ کے لیے کھانا لے آؤں، میں آپ کے لیے کوئی سینڈوچ لے آؤں، میں آپ کے لیے کوئی چیز لے آؤں. تو ازواج کی ڈیمانڈ بالکل جائز تھی جو انہوں نے کی تھی. ازواج نے جو ڈیمانڈ کی تھی وہ اسی لیے کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کا فائدہ پہنچے. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ ان کو اللہ کے رسول کو یہ مطالبہ پسند نہیں آیا تو انہوں نے اپنے اس مطالبے کو چھوڑ دیا تھا. اور اللہ نے جب ان کو آپشن دیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آپشن دیا گیا کہ اگر یہ ازواج آپ سے دنیا کی زینت مانگتی ہیں، حالانکہ وہ دنیا کی زینت نہیں مانگ رہی تھی، لیکن بتانے کا مقصد کیا ہے کہ ان کی پرسٹین پیورٹی کو یہاں واضح کیا گیا ہے کہ جنہوں نے ان کے خلاف انگلیاں اٹھائیں وہ اپنے دماغ کے خناس کو درست کر لیں. وہ ازواج جنہوں نے اللہ کے رسول کو، اللہ کے رسول نے جن کو آپشن دیا، اللہ کے ذریعے آیات آئیں کہ اگر یہ چاہتی ہیں کہ ان کو دنیا کی زینت چاہیے تو آپ ان سب کو چھوڑ دیں، اللہ آپ کو ان سے بڑھ کر بہتر ازواج دے گا، لیکن سب نے یونانیمسلی فیصلہ کر کے اللہ کے رسول کا ساتھ لینا اپنے لیے پسند کیا، اسی عظیمت کے درجے پر رہنا اپنے لیے آپشن کے طور پر لیا. تو اعتراض کرنے والوں کی زبانیں خود بخود بند ہو جاتی ہیں. اللہ اور اس کے رسول اور دار آخرت کی طالب ہوں تو جان لو کہ تم میں سے جو نیکوکار ہیں اللہ نے ان کے لیے بڑا اجر مہیا کر رکھا تھا. نبی کی بیویوں، تم میں سے جو کسی سری فحش حرکت کا ارتکاب کرے گی اسے دوہرا عذاب دیا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ جس کے درجے ہیں سوا، اس کے سوا مشکل ہے. ان کو رول ماڈل بنانا تھا نا، تو ان کی تربیت بہت ضروری تھی. ان کو محتاط کیا گیا کہ بہت محتاط رہنا، ساری امت کی نگاہ تمہاری طرف ہوگی، رہتی دنیا تک جو انسانیت آئے گی وہ تمہیں رول ماڈل بنائے گی. اس لیے ان کو پاک کیا گیا اور ان کو کہا گیا ازواج و مطہرات. اللہ کے لیے یہ بہت آسان کام ہے. اور تم میں سے، پارا نمبر 22، وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا. تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گی اور نیک عمل کرے گی اس کو ہم دوہرا اجر دیں گے، اور ہم نے اس کے لیے رزق کریم مہیا کر رکھا ہے. بتا دیا گیا ازواج کو کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گی، ان کے ساتھ عظیمت کے درجے پر رہنا پسند کریں گی، اپنے لیے دنیا کو پریفرنس نہیں دیں گی، دنیا کی لگژریز کو چھوڑ دیں گی، تو ان کے لیے اللہ نے دوہرا اجر رکھا ہے. نبی کی بیویوں، صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے ایڈریس کیا جا رہا ہے. تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. بتا دیا گیا تم عام عورتوں کی طرح کیوں نہیں ہو؟ اس لیے کہ تمہیں تو رول ماڈل بننا ہے مومن عورتوں کا. آپ دیکھیں، جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ میں ہم جو راستہ مانگتے ہیں، ہم کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، اللہ جن پر آپ نے اپنا انعام کیا. کون ہے یہ انعام یافتہ لوگ؟ اس کے اندر بڑی خوبصورتی ہے. وہاں پر انعمت فعل ماضی پاسٹ ٹینس استعمال ہوا ہے. اسکالرز کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پاسٹ ٹینس استعمال کر کے یہ بات واضح کر دی کہ تمہارے رول ماڈل کون ہیں جن پر اللہ نے ماضی میں انعام کیا. تو اپنی زندگی میں اپنے آپ کو کسی کا فالوور بنانے کے لیے جو رول ماڈل تم سامنے رکھو وہ تمہارے ماضی میں ہیں. وہ انبیاء ہیں، وہ صدیقین ہیں، وہ شہداء ہیں، وہ صالحین ہیں. ہمارے رول ماڈلز ہمارے ماضی کے اندر ہیں، اور بتا دیا گیا ان چار کیٹیگریز کے اندر ہیں. اور ازواج انہی چار میں سے صدیقین کی کیٹیگری میں یا شہداء کی کیٹیگری میں آتی ہیں. اگر تم اللہ سے ڈرنے والی ہو تو دبی زبان سے بات نہ کیا کرو کہ دل کی خرابی کا مبتلا کوئی شخص لالچ میں پڑ جائے. یہ پہلا حکم جو ازواج کو دیا گیا کہ معروف انداز میں گفتگو کرو. ازواج کے گھر کے اندر احکامات دیے جا رہے ہیں کہ معروف انداز میں گفتگو کرو، بے تکلف ہو کر بات نہ کرو، نارمل انداز اپناؤ نامحرم سے بات کرنے کے لیے. ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ جب ہم خواتین اپنے لیے ازواج کو رول ماڈل بنائیں گی تو ہمارے لیے کیا سبق ہے. اس میں سبق یہ ہے کہ عورت کی آواز اس کا پردہ نہیں ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ یہاں منع کر دیتا. اللہ نے کہا ہے دبی زبان سے بات نہ کیا کرو تاکہ دل کی خرابی کا شخص جو ہے وہ کسی لالچ میں نہ پڑ جائے. تو ہمارے دین نے ہمارے سامنے یہ بات واضح کر دی ازواج کے ذریعے کہ آواز کا پردہ نہیں ہے. اور آواز کے پردے کے نہ ہونے کی وجہ سے کیا ہے کہ جب کسی نامحرم سے بات کی جائے گی نارمل لہجے میں بات کی جائے گی، اس کے اندر گگل نہیں ہوگا، اس کے اندر ہڈن وائبز نہیں ہوں گی، اس کے اندر کوئی اشارے کنائے نہیں ہوں گے، بلکہ ڈسٹنگوش اپنی کوالٹی رکھتے ہوئے اپنے بالکل ڈائریکٹ نارمل لہجے میں بات کی جائے گی. اور یہی حیا کی علامت ہے، اور حیا ایمان کی ایک شاخ ہے، اور حیا کا انجام یاد رکھیں جنت ہے. تو بتا دیا گیا یہاں پہلا حکم جو ازواج کو دیا گیا اور ان کے ذریعے ہمیں دیا گیا، بلکہ کہا گیا بلکہ صاف سیدھی بات کرو. پھر دوسرا حکم کیا دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اپنے گھروں میں ٹک کر رہو، وقرنا فی بیوتکن، اپنے گھروں میں ٹک کر رہو. اب اگر کوئی صرف اس آیت کے ایک حصے کو لے لے، اگر وہ اس آیت کے حصے کو سنت سے کاٹ کر دیکھے تو اسے کیا لگے گا کہ عورتیں جو ہیں وہ گھروں سے نکل ہی نہیں سکتی. اس لیے کہ جو حکم ازواج کو دیا گیا وہ حکم ان کے ذریعے ہمیں بھی دیا گیا. تو یہاں اگر ہم نے اس چیز کو سنت سے کاٹ دیا تو مطلب کیا ہوگا کہ ہم ضرورت کے لیے بھی گھروں سے نہیں نکل سکتے، حالانکہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے. ہمارے معاشرے میں ہندو کلچر سے یہ کانسیپٹ آ گیا کہ عورت جو ہے وہ دو ہی مرتبہ گھر سے نکلتی ہے، ایک ڈولی میں بیٹھ کے اور دوسرا جب اس کا جنازہ نکلتا ہے. یہ اسلام کا کانسیپٹ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے عورت کو ایسا نہیں بنایا، اللہ نے عورت کو ڈگنیٹی کے ساتھ بنایا ہے اور بتا دیا ہے عورت کا گھر قید خانہ تھوڑی ہے. اللہ نے کیا کہا ہے، وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں ٹک کر رہو. اگر ہم ازواج کو بھی دیکھیں تو ازواج بھی مسجد جایا کرتی تھیں، مسجد نبوی جایا کرتی تھیں، اپنے میکے جایا کرتی تھیں، کاروبار کیا کرتی تھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ غزوات پر اپنی کسی ایک زوجہ کو لے کر جایا کرتے تھے. طریقہ ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ نکالا کرتے تھے، جس کا نام نکلتا تھا وہ زوجہ آپ کے ساتھ سفر میں جایا کرتی تھیں، حج اور عمرہ کیا کرتی تھیں. طریقہ کیا بتا دیا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر، ایک بات، وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، سابق دور جاہلیت کسی سجدہ دھکاتی نہ پھرو. یعنی ضرورت کے لیے گھروں سے نکلا جا سکتا ہے، لیکن عورت کی زینت کی بات کر دی گئی کہ زینت کا اظہار کرتی ہوئی، زینت کو نمایاں کرتی ہوئی عورت گھر سے نہ نکلے. زینت کا اظہار عورت کی ایکسپلوئٹیشن ہے. تبرج کا لفظ جو ہے وہ برج سے بنا ہے، برج مینار کو کہتے ہیں جو دور سے نظر آتا ہے. جب عورت بے حیائی کے ساتھ باہر نکلتی ہے، زینت کر کے باہر نکلتی ہے، دور سے نظر آتی ہے، جب بھی مرد اس کو دور دور سے جو ہے وہ تاک رہے ہوتے ہیں. تو عورت کا اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا کہ عورت کا اصل میں حیا کے ساتھ معاملہ نہ کرنا، تبرج کرنا، اظہار زینت کرنا، یہ اس کی ایکسپلوئٹیشن ہے، یہ عورت کے کردار کی اصل خوبی نہیں ہے، یہ ڈیویشن ہے اس کی فطرت کی. اس سے اسکالرز یہ بات بھی اخذ کرتے ہیں کہ یہاں سے یہ اجازت بھی نکلتی ہے کہ عورتوں کو گھر سے باہر نکلنے کی اجازت ہے. جب ہی آپ دیکھیں، جب ہی تو پردے کے احکامات دیے گئے. اگر عورتوں کو گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہ ہوتی تو پھر پردہ کس لیے ہوتا؟ تو عورتیں گھر سے باہر نکل سکتی ہیں، نوکری بھی کر سکتی ہیں، لیکن کیا کرنا ہے، اللہ کی حدود نہ ٹوٹیں. ایسی جابس کریں، ایسے پروفیشنز اڈاپٹ کریں جس میں اللہ کی حدود نہ ٹوٹیں. اور ایک چیز کا اور بھی خیال رکھیں ساتھ ساتھ، کہ گھر کو نگلیکٹ کر کے گھروں سے نہ نکلیں. ایسا نہ ہو کہ گھر کا نظام درہم برہم ہے اور آپ نکلیں اپنا بستہ پکڑ کے قرآن پڑھنے کے لیے، یا آپ نکل گئیں اپنی نوکری پر پیسہ کمانے کے لیے. گھر کا نظام درہم برہم نہ ہو. عورت کا گھر میں رہنا یہ نفسیاتی ہیلنگ ہوتا ہے، سائیکولوجیکل ہیلنگ ہوتا ہے. تو ہم بھی بیکار اللہ کی دی ہوئی نعمت کو اپنے لیے مشکل نہ بنائیں. جب اللہ نے آپ کو گھر میں رکھنے کا بھی حکم دیا ہے، گھر سے باہر جانے کا بھی حکم دیا ہے، گھر کی ذمہ داریاں بھی ادا کریں. گھر سے باہر جانے کی نوبت آئے تو انہیں باؤنڈریز کے ساتھ نکلیں، اسی پروٹوکال کے ساتھ نکلیں جس پروٹوکال کے ساتھ اللہ نے مجھے اور آپ کو ذمہ داری کے ساتھ باہر نکلنے کی اجازت دی ہے. اور کہہ دیا گیا سابق دور جاہلیت کسی سجدج نہ دکھاتی پھرو. نماز قائم کرو، زکات دو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اسلام جو ہے وہ عورتوں کو غاروں میں نہیں لے کر جاتا، اسلام عورتوں کو ماڈریشن سکھاتا ہے. بتا دیا گیا گھر بھی سنبھالو، باہر کی ذمہ داریاں بھی سنبھالو، اپنے پردے کے ساتھ سنبھالو، زینت کا اظہار مت کرو، اور نماز قائم کرو، زکات دو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت گزار بن کر رہو. اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم اہل بیت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گندگی کو دور کرے اور تمہیں پوری طرح پاک کر دے. یاد رکھو اللہ کی آیات اور حکمت کی ان باتوں کو جو تمہارے گھروں میں سنائی جاتی ہیں، بے شک اللہ لطیف اور باخبر ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا کہ علم حاصل کرو. وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، اللہ کے رسول تو اس گھر میں موجود تھے، انہی گھروں میں قرآن پڑھا پڑھایا جاتا تھا، سنا سنایا جاتا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں عورتوں سے کہا گیا کہ اپنی انٹلیکچوئل ایکٹیویٹی بھی رکھو، اپنے علم کا معاملہ جو ہے اس سے اپنے آپ کو ڈسکنیکٹ نہ کر لینا. یہ جو انٹلیکچوئل ایکٹیویٹی ہوتی ہے یہ بڑا انسان کو سکون دینے والی ہوتی ہے. اور یاد رکھیں جب عورت اپنے آپ کو علم سے بنجر کر لیتی ہے تو قومیں علم سے بنجر ہو جاتی ہیں. مسلمان قوم کا زوال، مسلمان امت کا زوال اسی دور سے شروع ہوا جب مسلمان عورتوں نے علم حاصل کرنا چھوڑ دیا. تو یہاں عورتوں کو علم حاصل کرنے کی ترغیب دی گئی ہے. اور ہم نے شروع سے سنا ہے کہ عورت کی گود ہی انسانیت کا پہلا مدرسہ ہے. جس طرح ماں اپنے بچے کی بہترین تربیت بچپن سے کر سکتی ہے، ویسا کوئی اسکول، کالج، یونیورسٹی، کوئی ٹیچر نہیں کر سکتا. اور ماں اپنی اولاد کی تربیت کب کرے گی؟ جب اس کے اپنے ہاتھوں میں علم ہوگا، جب وہ خود با علم ہوگی، جب اس کے پاس شعور ہوگا قرآن کی آیات کا. تو اللہ تعالیٰ نے دو کوالٹیز بتا دیں، حیا اور علم. یہ دونوں چیزیں عورت کا زیور ہیں، یہ عورت کو سجا دیتے ہیں، یہ ہے اصل سجاوٹ. اگر آج آپ اور میں اپنے آپ کو دیکھیں، اگر آج کی عورت کو آپ پڑھائی میں مصروف کر دیں تو آپ نے بہت بڑا ایک دین کا مرحلہ طے کر لیا. اگر آج کی عورت دین میں مصروف ہو جائے گی، اس کو غیبت کرنے کا ٹائم نہیں ملے گا، اس کو لڑنے کا ٹائم نہیں ملے گا، اس کو بحث کرنے کا ٹائم نہیں ملے گا، اس کو گوسپس کرنے کا ٹائم نہیں ملے گا. تو اپنے آپ کو باحیا بنا کر پڑھنے لکھنے کی طرف لے کر آنا ہے، پڑھنے لکھنے کا ماحول پیدا کرنا ہے. اصل خوبصورتی آپ کے فیچرز کی نہیں ہوتی، اصل خوبصورتی انسان کی ذہانت کی ہوتی ہے، انسان کی عقل کی ہوتی ہے، انسان کے شعور کی ہوتی ہے. اور یہی کامل مومن ہوتا ہے جو اپنی پرسنل گرومنگ کرتا ہے علم حاصل کرنے کے بعد. اور یہاں خاص طور پر عورتوں کے ساتھ یہ معاملہ رکھا گیا کہ عورتوں کو علم حاصل کرنے کی طرف انسینٹیو دیا گیا ہے. جب مائیں پڑھتی ہیں اولاد بھی پڑھنا شروع کر دیتی ہے. جب ماؤں کے ہاتھوں میں بچے قرآن دیکھیں گے تو آج نہیں تو کل بچے بھی قرآن اٹھائیں گے. جب مائیں جو ہیں وہ اپنا وقت حدیث کو یاد کرنے میں اور قرآن کو یاد کرنے میں لگائیں گی، بچوں کو بھی انسینٹیو ملے گا. تو یہاں پر عورتوں کو انٹلیکچوئل ایکٹیویٹی اپنانے کی طرف دعوت دی گئی ہے. آگے کچھ صفات بتائیں. بال یقین جو مرد اور جو عورتیں مسلمان ہیں، مومن ہیں، مطیع فرمان ہیں، راس باز ہیں، صابر ہیں، اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں، صدقہ دینے والے ہیں، روزہ رکھنے والے ہیں، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے ہیں، کہاں ہیں یہ لوگ؟ اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرمائے. اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے. اللہ نے پہلے آیات میں عورت کو معلم بنا دیا اور اس کے بعد بتا دیا کہ جب عورتیں معلم بن جاتی ہیں تو کس طرح کے کریکٹرسٹک رکھنے والے انسان دنیا میں، معاشرے میں نظر آتے ہیں. انسانیت کا مستقبل عورت کی گود میں ہوتا ہے، اور حال مستقبل جیسے کہتے ہیں عورت کی گود میں ہوتا ہے، کہتے ہیں حال مرد کے ہاتھوں میں ہوتا ہے. تو اپنے مستقبل کی فکر کرنے کے لیے آپ علم حاصل کریں تو یہ سب کوالٹیز والے آپ کو افراد اپنے ارد گرد نظر آنے لگ جائیں گے. کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دے تو پھر اسے اپنے اس معاملے میں خود فیصلہ کرنے کا اختیار حاصل رہے، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو وہ صریح گمراہی میں پڑ گیا. مشہور مفسر ابن عباس رضی اللہ عنہ، مجاہد، اکرمہ کا کہنا ہے کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کے لیے زینب کا نکاح کا پیغام بھیجا تھا. حضرت زید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے پہلے بیٹے تھے، لیکن جب آیات نازل ہوئیں تو اللہ تعالیٰ نے پھر اللہ کے رسول کو حکم دیا کہ کوئی منہ بولے بیٹے کی حقیقت نہیں ہوتی، تو ان کو جو ہے دوبارہ سے زید بن حارثہ کہنے لگ گئے تھے. ہوا یہ تھا کہ یہ غلام بن کر مدینہ آئے تھے. نسلی غلام نہیں تھے، لیکن جیسے آپ کو بتایا تھا کہ عرب کے اندر کلچر یہ تھا کہ لوگوں کو اغوا کر کے غلام بنا لیا کرتے تھے، تو ان کو بھی کسی قافلے سے اغوا کر کے غلام بنایا تھا، اور یہ غلام بن کر جو تھے وہ اللہ کے رسول کے پاس مدینہ پہنچ گئے تھے. تو اللہ کے رسول کے غلام تھے. اللہ کے رسول نے اس معاشرے میں غلاموں کی ایک تو اپلفٹ کرنے کے لیے، اور دوسرا اس نارم کو توڑنے کے لیے، کیونکہ ان کو پہلے منہ بولا بیٹا کہا گیا تھا، اس منہ بولے بیٹے کے نارم کو توڑنے کے لیے ان کا نکاح جو تھا وہ آپ نے اپنی کزن سے کروایا. اس لیے کہ اسلام آنے سے پہلے منہ بولا بیٹا جو ہوتا تھا اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا تھا کہ اس کی جو بیوی ہوتی تھی اس سے نکاح نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول سے بڑا قدم اٹھوانا تھا. جس خاتون کا نکاح حضرت زید سے کروایا گیا، حضرت زید آپ کے پہلے منہ بولے بیٹے تھے، اللہ تعالیٰ نے بعد میں انہی خاتون کا نکاح حضرت زید سے ختم کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کروایا. تو یہ سب اللہ کی پلاننگ تھی. رسول اللہ نے اس وقت کیوں یہ کام کیا تھا؟ اس لیے کیا تھا کہ تاکہ غلاموں کی اپلفٹ ہو. غلاموں کے ساتھ آزاد عورت کا نکاح اس معاشرے میں پسندیدہ نہیں سمجھا جاتا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب اور ان کے گھر والوں سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ زید سے جو ہیں اپنی بیٹی کا نکاح کر دیں. روایات میں آتا ہے کہ حضرت زینب اور ان کے گھر والے زیادہ خوش نہیں تھے اس نکاح سے، لیکن انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو رد نہیں کیا اور ان کی بات کو مان کر حضرت زینب کا نکاح حضرت زید سے کروا دیا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے رسول کا مقصد کیا تھا؟ معاشرتی تقسیم ختم کرنا مقصد تھا، تاکہ جو معاشرتی تقسیم ختم ہو اور اس کے بعد اسلام کے اصولوں کو اپنانے کے لیے لوگوں کا دل کھل جائے. بس یہ مقصد تھا اللہ کے رسول کا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یاد کرو وہ موقع جب تم اس شخص سے کہہ رہے تھے، یعنی حضرت زید سے، جس پر اللہ نے اور تم نے احسان کیا تھا کہ اپنی بیوی کو نہ چھوڑو اور اللہ سے ڈرو. اس وقت تم اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے جسے اللہ کھولنا چاہتا تھا. یہ بات روایات میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا تھا کہ اگر حضرت زید نے حضرت زینب کو چھوڑا تو پھر آپ کو ان سے نکاح کرنا ہوگا. تو یہ اس کیفیت کو اللہ کی رسول کے یہاں بیان کیا جا رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آزمائش سے گزرنا نہیں چاہ رہے تھے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آپ دیکھیں، آپ نے کہا کہ اپنی بیوی کو نہ چھوڑو اور اللہ سے ڈرو. اس وقت تم اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے جسے اللہ کھولنا چاہتا تھا، تم لوگوں سے ڈر رہے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آیا کہ آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے، اس لیے کہ اسٹیبلش نارم تھا. منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کرنا حرام سمجھا جاتا تھا. ایک منہ بولا بیٹا ختم کروایا گیا، دوسرا اس نارم کو توڑا گیا اللہ کے رسول کے ذریعے کہ منہ بولا بیٹا ایک تو جب ہوتا ہی نہیں تو پھر اس کی بیوی سے نکاح بھی ہو سکتا ہے. تو اللہ کے رسول اس معاشرے کے اندر اس چیز کو لاتے ہوئے، سٹینڈ لیتے ہوئے ڈر رہے تھے، گھبرا رہے تھے. اگر کبھی آپ اور میں بھی اللہ کے کسی حکم کو مانتے ہوئے ڈر رہے ہوں، گھبرا رہے ہوں، لوگوں کا خوف آ رہا ہو، اللہ کے رسول کو جیسے آیا تھا، آپ یہ آیات پڑھیں. ان آیات کی آپ ڈیٹیل پڑھیں اور آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ کے رسول کے دل میں بھی خوف آیا تھا. تو اللہ آپ کو انشاءاللہ ہمت دے دے گا. واللہ احق ان تخشاہ، حالانکہ اللہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو. پھر جب زید اس سے اپنی حاجت پوری کر چکا تو ہم نے اس متعلقہ خاتون کا تم سے نکاح کر دیا، تاکہ مومنوں میں اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے معاملے میں کوئی تنگی نہ رہے جبکہ وہ ان سے اپنی حاجت پوری کر چکے ہوں. حضرت زینب کے لیے آتا ہے کہ یہ آزاد خاندان کی تھی، بڑے خاندان کی تھی، اور جو حضرت زینب کے شوہر تھے زید وہ غلام تھے، تو مینٹیلٹی کا بڑا فرق تھا. حضرت زید کہتے ہیں کہ میں نے کبھی نظر اٹھا کر زینب کو نہیں دیکھا، اس لیے کہ وہ جو غلام مینٹیلٹی ہوتی تھی اس کو آپ اور میں سمجھ بھی نہیں سکتے، نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے تھے، کہاں وہ کسی تمنا کا اظہار کرتے کہ جیسے شوہر اپنی بیوی سے تمنا کا اظہار کرتے ہیں. تو ان کا مینٹل ریپو نہیں بنا، ان کی کیمسٹری نہیں ملی، تو ان دونوں کی آپس میں ڈائیورس ہو گئی. اللہ کا حکم تو عمل میں آنا ہی چاہیے تھا، نبی پر کسی ایسے کام میں کوئی رکاوٹ نہیں جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کر دیا ہو. سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، یہی اللہ کی سنت ان سب انبیاء کے معاملے میں رہی جو پہلے گزر چکے ہیں. اور اللہ کا حکم ایک قطعی طے شدہ فیصلہ ہوتا ہے. یہ اللہ کی سنت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے پیغامات پہنچاتے ہیں، اسی سے ڈرتے ہیں، اور ایک اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، اور محاسبے کے لیے بس اللہ ہی کافی ہے. طبقاتی تقسیم ختم کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کا نکاح زینب سے کروایا تھا، مگر معاملہ چل نہیں سکا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر اللہ کے حکم کے مطابق حضرت زینب سے نکاح کرنا پڑا. اور یہ کیوں کروایا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ آپ سے کیوں اس کو کروایا گیا؟ کوئی صحابی کیوں نہ اس کام کے لیے آیا تاکہ اللہ کے رسول کو رول ماڈل بنایا جائے، تاکہ فوراً صحابہ کے بھی دل کے اندر ہمت پیدا ہو جائے کہ وہ کیسے اسٹیبلش نارمز کے خلاف کھڑے ہوں گے. اور یاد رکھیں صحابہ میں اور ہم میں ایک بڑا بیسک فرق تھا، ویسے تو کئی فرق ہیں لیکن ایک بڑا بیسک فرق تھا ہم میں اور صحابہ میں جو آج ہے، وہ کیا ہے؟ صحابہ بیئر منیمم پر عمل نہیں کیا کرتے تھے، آگے بڑھ کر احسن درجے پر عمل کیا کرتے تھے. اور جو آج دین پر عمل کر رہے ہیں، جو آج چاہتے ہیں کہ وہ اس معاشرے کے، اس دین کے، اس امت کے انصار بنے اور مہاجرین کو پناہ دیں، ان کو سپورٹ کریں، ان کو بیئر منیمم سے آگے بڑھ کر عمل کرنا پڑے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ اعمال کرائے گئے جو معاشرے میں بالکل ایکسیپٹیبل نہیں تھے، تاکہ صحابہ کا بھی دل کھل جائے، کمزور ایمان والوں کا بھی دل کھل جائے، نان مسلم مسلم جو ہیں ان کا بھی دل کھل جائے. لوگو، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں مگر وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں. خاتم النبیین یعنی نبیوں کے اوپر سیر لگانے والے ہیں. ختم نبوت کے بارے میں یہ آپ کو جو ہے آیت ملتی ہے قرآن کے اندر، اور یہاں بتا دیا گیا کہ محمد تمہارے میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں. سمجھایا کہ کیوں اتنا سکینڈلائز ہو رہے ہو کہ محمد نے زینب سے کیوں نکاح کر لیا، محمد تو زید کے باپ ہی نہیں تھے، وہ تو تمہیں سے کسی مرد کے باپ نہیں. آپ جانتے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو بیٹے دیے ان کا بچپن میں ہی انتقال ہو گیا. تو یہ بات یہاں مردوں کی بات جو کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے بیٹے نہیں ہیں، اس کو بھی کلیئر کر دیا گیا کہ سکینڈلائز ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس حقیقت کو سمجھ لو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ کے حکم سے کیا ہے وہ عین حق تھا اور آئندہ بھی ہو سکتا ہے. منہ بولے بیٹے کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اور آگے یہ کہہ دیا گیا کہ اب اللہ کے رسول کے بعد کیونکہ کوئی اور نبی نہیں آنا، تو انہی کے عمل کو فار لائف، فار ہسٹری آگے رکھا جائے گا. چاہے وہ پچھلے لوگ ہوں، چاہے وہ اگلے لوگ ہوں، وہ سب انہی کو فالو کریں گے. خاتم النبیین ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر انبیاء کا آنا بند ہو گیا. اب آپ کا کار رسالت کا کام تو چلتا رہے گا، رسالت کا کام تو چلتا رہے گا امت کے ذریعے. اب رسول کوئی نہیں آئے گا، نہ نبی کوئی آئے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو داؤد کے اندر فرمایا ہے، جس کا مفہوم آتا ہے، میری امت میں 30 کذاب ہوں گے جو جھوٹے نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے. بس جان لو میں خاتم النبیین ہوں. علماء کہتے ہیں کہ اگر کسی نے دعویٰ کیا کہ میں مثال کے طور پر اللہ کا نبی ہوں، اور سامنے والے نے کہا کہ اچھا پروف کرو، بتاؤ کیا پروف ہے کہ تم اللہ کے نبی ہو، تو جس نے یہ کہا کہ بتاؤ پروف کرو کیا پروف ہے کہ تم اللہ کے نبی ہو، اس نے بھی کفر کیا. اس لیے کہ اب تو آپ کا اور میرا ایمان ہونا چاہیے، آپ کا اور میرا عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا. یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کو کثرت سے یاد کرو اور صبح شام اس کی تسبیح کرتے رہو. وہی ہے جو تم پر رحمت فرماتا ہے، اور اس کے ملائکہ تمہارے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں تاکہ وہ تمہیں تاریکیوں سے روشنی میں نکال لائے. وکان بالمؤمنین رحیما. وہ مومنوں پر بڑا مہربان ہے. جس روز وہ اس سے ملیں گے ان کا استقبال سلام سے ہوگا، اور ان کے لیے اللہ نے بڑا باعزت اجر فراہم کر رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے یہاں بتا دیا کہ اللہ مومنوں کو اندھیروں سے نور کی طرف لے آتا ہے، اللہ گناہوں سے نیکیوں کی طرف لے آتا ہے، اللہ شک سے یقین کی طرف لے آتا ہے، اللہ منافقت سے ایمان کی طرف لے آتا ہے، اللہ بدعتوں کے اندھیروں سے سنت کی طرف لے آتا ہے. ایسے اللہ مومنوں پر رحم فرماتا ہے. یہ اللہ کا دنیاوی رحم ہے. اور اللہ آخرت میں مومنین کے لیے کیا ہوگا؟ وکان بالمؤمنین رحیما. اللہ آخرت میں مومنین کے لیے خاص رحیم ہوگا. وہ جو اللہ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے، 99 حصے اپنے پاس رکھے، ان 99 رحمت کے حصوں کا ظہور قیامت کے دن ہوگا. اب آگے مزید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بتایا جا رہا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہیں بھیجا ہے گواہ بنا کر، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر، اللہ کی اجازت سے اس کی طرف دعوت دینے والا بنا کر، اور روشن چراغ بنا کر. ہم بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے تعظیم کریں جیسے اللہ کے رسول نے خود بتائی کہ کیسے کی جائے، یا جیسے اللہ نے بتائی کہ کیسے کی جائے. ہم اور آپ اللہ کے رسول کی تعظیم کا، اللہ اور رسول کی شفاعت کا منتظر نہ رہیں. آپ نے جو مقصد یہاں اللہ تعالیٰ نے بتایا، وہ بتایا ہے کہ گواہ بنا کر بھیجا ہے. کس پر گواہ ہیں؟ اللہ کے رسول مجھ پر اور آپ پر گواہ ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا تھا اہل بلغتو، کیا میں نے پہنچا دیا؟ ہم سب نے کہا تھا جو اس وقت مسلمان موجود تھے، جی اللہ کے رسول آپ نے پہنچا دیا اور آپ نے امانت ادا کرنے کا حق ادا کر دیا، تو اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ اب جو یہاں موجود ہے وہ اس تک پہنچا دے جو یہاں موجود نہیں ہے، تو اللہ کے رسول مجھ پر اور آپ پر گواہ ہیں، آپ کا مقام بتایا جا رہا ہے، تم کیا سمجھتے ہو صرف شفاعت کرنے والے ہیں؟ صرف محمد کے امتی ہونے کا نام تمہارے ساتھ لگ گیا، ٹائٹل لگ گیا تو جنت کا تم دعوے دار بن گئے؟ نہیں، اللہ کے رسول کے ان ساری چیزوں کو یاد رکھنا، گواہ بنا کر بھیجا ہے، بشارت دینے والا، وہ جو ان خوشخبریوں پر یقین لے کر لے، ایمان لے آئے، عمل بدل لے، اس کے لیے بشارت، اور ڈرانے والا جو شریعت کے احکامات کو سن کر بھی اپنا عمل نہ بدلے، اس کے لیے اللہ کے رسول ڈرانے والے ہیں، اللہ کی اجازت سے اس کی طرف دعوت دینے والا بنا کر اور روشن چراغ بنا کر. تو جان لے ہم کہ ہم اور آپ صرف شفاعت کے منتظر نہ رہ جائیں، آج امت کی میجورٹی شفاعت کے منتظر ہے اور اللہ کے رسول کے مقام کو بھلائے بیٹھی ہے. ہم ان وعیدوں کو بھول گئے جو احادیث میں اللہ کے رسول نے گناہوں کے اوپر دی ہیں، ہم ان خوشخبریوں کے اوپر کان نہیں دھرتے جو اللہ کے رسول نے اطاعت کرنے کے اوپر احادیث میں دی ہیں. تو ضرورت ہے کہ اللہ کے رسول کے مقام کو سمجھا جائے. بشارت دے دو ان لوگوں کو جو تم پر ایمان لائے ہیں کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہے، اور ہرگز نہ دبو کفار اور منافقین سے، کوئی پرواہ نہ کرو ان کی اذیت رسانی کی، اور بھروسہ کر لو اللہ پر، اللہ ہی اس کے لیے کافی ہے کہ آدمی اپنے معاملات اس کے سپرد کر دے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو اور پھر انہیں ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دو تو تمہاری طرف سے ان پر کوئی عدت لازم نہیں جس کے پورا ہونے کا تم مطالبہ کر سکو، لہٰذا انہیں کچھ مال دو اور بھلے طریقے سے رخصت کر دو. یا ایوہ النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہارے لیے حلال کر دی تمہاری وہ بیویاں جن کے مہر تم نے ادا کیے، اور وہ عورتیں جو اللہ کی عطا کردہ لونڈیوں میں سے تمہاری ملکیت میں آئیں، اور تمہاری وہ چچا زاد اور پپی زاد اور مامو زاد اور خالہ زاد بہنیں جنہوں نے تمہارے ساتھ ہجرت کی، اور وہ مومن عورت جس نے اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہبا کیا ہو، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے نکاح میں لینا چاہیں، یہ رعایت خالصتاً آپ کے لیے ہے، دوسرے مومنوں کے لیے نہیں ہے. ہم کو معلوم ہے کہ عام مومنوں پر ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں ہم نے حدود عائد کیے ہیں، یعنی عام مومنین کو 4 سے زیادہ شادیوں کی اجازت نہیں ہے. تمہیں ان حدود سے ہم نے اس لیے مستثنی کیا ہے تاکہ تمہارے اوپر کوئی تنگی نہ رہے، اور اللہ غفور اور رحیم ہے. تم کو اختیار دیا جاتا ہے کہ اپنی بیویوں میں سے جس کو چاہو اپنے سے الگ رکھو، جسے چاہو اپنے ساتھ رکھو، جسے چاہے الگ رکھنے کے بعد اپنے پاس بلا لو. اس معاملے میں تم پر کوئی مذائقہ نہیں. اسی طرح زیادہ متوقع ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں گی اور وہ رنجیدہ نہ ہوں گی، اور جو کچھ بھی ان کو تم دو گے اس پر وہ راضی رہیں گی. اللہ جانتا ہے جو کچھ تم لوگوں کے دلوں میں ہے، اللہ علیم اور حکیم ہے. یعنی عام مسلمان مرد پر تو فرض ہے کہ ایک سے زیادہ بیوی ہو تو ان کے درمیان میں عدل کرے. یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بندش سے آزاد کیا گیا، آپ کو خاص کنسیشن دے دیا گیا، آپ کو کہا گیا کہ اگر آپ عدل نہ بھی کریں تب بھی آپ کو رعایت ہے. لیکن ہم اللہ کے رسول کا احسن عمل جانتے ہیں، بہترین عمل حسنہ جانتے ہیں، کہ آپ نے سب کے ساتھ عدل کا معاملہ کیا دنیاوی لحاظ سے. ہم جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے نکاح کیا. حضرت عائشہ ابو بکر کی بیٹی تھی، حفصہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی، ام سلمہ خالد بن ولید کے خاندان سے تھیں، ام حبیبہ ابو سفیان کے خاندان سے تھیں، صفیہ اور جویریہ یہودی خاندان سے تعلق رکھتی تھیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو مختلف ازواج اللہ کے رسول کو دیں، اور 4 سے زیادہ ازواج رکھنے کی حکمت کیا تھی، آپ نے جو سب نام سن لیے، ان نکاحوں کی وجہ سے ان قبیلوں کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ معاملات استوار ہو گئے تھے، حالات درست ہو گئے تھے. کبھی کسی بیوہ سے نکاح کیا، کبھی کسی یہودی عورت سے نکاح کیا، تاکہ جو معاملہ ہو اس قبیلے کے ساتھ پیکٹ کرنے کا وہ درست ہو جائے. تو نبوت کی ذمہ داریاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر شدید تھیں. نعوذ باللہ، جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کرٹیسزم کرتے ہیں کہ آپ نے اتنی شادیاں کی، وہ ذرا اس کو یہ تو دیکھیں کہ اللہ کے رسول نے جس دور میں یہ شادیاں کی، آپ کے اوپر ایز اے ہیڈ آف دا اسٹیٹ کتنی ریسپانسبلٹیز تھیں، کتنے آپ کو انٹرنیشنل ڈیلیگیشنز بھیجنے ہوتے تھے، کتنے آپ کو ارد گرد کے خطروں سے بچانے کے لیے جو ہے احتیاطی تدابیر کرنی ہوتی تھیں. اور آپ اگر سیرہ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول نے اپنی زندگی کے آخری حصے میں سارے نکاح کیے، 55 ایئر سے لے کر 60 ایئر تک یہ سارے نکاح آپ کے ہوئے، ورنہ اس سے پہلے پہلے تو آپ کے جو نکاح میں تھیں وہ صرف اور صرف حضرت ختیجہ تھیں، اور اس کے علاوہ ایک اور آتی حضرت سودا. تو یہ تو اللہ کے رسول کا معاملہ تھا. جن کی نیت خراب ہوتی ہے وہ ان آیات کے اندر سے شک اور شبہات نکال لیتے ہیں. اور ان کی ان آیات کی وجہ سے اللہ کے رسول کے اوپر جو ہیں طعنے دراز کرتے ہیں، حالانکہ مسلمانوں کو ضرورت ہے کہ مسلمان ان حقیقتوں کو جانیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنے نکاح کیوں کرائے گئے. پھر جتنے نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئے، آپ کی ازواج کے ذریعے آپ کے انتقال کے بعد کتنی دیر تک علم پھیلتا رہا، کتنے عرصے تک اللہ کے رسول کی ازواج علم پھیلاتی رہیں، تو یہ فائدہ تھا. اس کے بعد تمہارے لیے دوسری عورتیں حلال نہیں ہیں، اور نہ اس کی اجازت ہے کہ ان کی جگہ اور بیویاں لے آؤ، خواہ ان کا حسن تمہیں کتنا ہی پسند ہو، البتہ لونڈیوں کی تمہیں اجازت ہے، اللہ ہر چیز پر نگران ہے. اے لوگو، جو ایمان لائے ہو، نبی کے گھروں میں بلا اجازت نہ چلے آیا کرو. اب یہاں سے کچھ آگے اور احکامات ہدایات دی جا رہی ہیں. آپ جانتے ہیں کہ یہ جو سورہ احزاب ہے، یہ اصل میں سورہ نور سے پہلے آئی تھی. مصحف کے اندر سورہ نور پہلے ہے، لیکن اگر شان نزول دیکھا جائے تو سورہ نور جو ہے وہ اس کے بعد نازل ہوئی تھی. تو یہ شروع کے احکامات ہیں جو دیے جا رہے ہیں. اے لوگوں، جو ایمان لائے ہو، نبی کے گھروں میں بلا اجازت نہ چلے آیا کرو. اس سے کیا پتا چلا؟ کہ ابھی قانون استیذان جو تھا وہ نہیں آیا تھا. سورہ نور میں آ گیا تھا کسی گھر میں جانا ہو تو اجازت لے کر جاؤ، ابھی وہ قانون نہیں آیا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جو تھے صحابہ آ کر بیٹھ جایا کرتے تھے، وقت گزارا کرتے تھے، سوال پوچھا کرتے تھے، علم حاصل کیا کرتے تھے. نہ کھانے کا وقت تاکتے رہو، ہاں اگر تمہیں کھانے پر بلایا جائے تو ضرور آؤ، مگر جب کھانا کھا لو تو منتشر ہو جاؤ، باتیں کرنے میں نہ لگ جاؤ. معاشرے کی اصطلاحات جو ہیں، معاشرے کی جو ریفارم ہے، اس کا آغاز نبی کے گھر سے کیا جا رہا ہے، تاکہ ایکسیپٹڈ نارمز کے خلاف جب آواز اٹھائی جائے تو لوگوں کو موقع نہ ملے اس پر طنز کرنے کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے ہی اس چیز کو کہہ دیا گیا. روایات میں آتا ہے کہ جب صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آ کر بیٹھ جاتے تھے، اللہ کے رسول کو حیا آتی تھی، آپ منع نہیں کر سکتے تھے. اور یہ حیا آتی تھی، ہم کہیں اچھا مردوں کو بھی حیا آتی ہے؟ جی ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو آتا ہے کہ ایک کنواری عورت سے زیادہ، ایک کنواری لڑکی سے زیادہ حیا اللہ کے رسول کو آیا کرتی تھی. اور مردوں کے اندر بھی حیا کا معاملہ بالکل ہے. اللہ تعالیٰ نے حیا کا ایک ریفلیکشن مردوں میں بھی رکھا ہے. اللہ کو حیا بہت پسند ہے، حیا بہت عمدہ چیز ہے، چاہیے نبیوں کا یہ شیوا رہی ہے، ہمارے مردوں کے اندر بھی یہ حیا کا فیکٹر ہونا چاہیے. اور ہمیں بھی اللہ توفیق دے کہ ہم اپنی شرم و حیا کی پرائیورٹیز کو درست کر سکیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس حیا کی کوالٹی کو ہی مردوں میں بھی بتایا، آگے عورتوں میں بھی بتائیں گے. تمہاری یہ حرکتیں نبی کو تکلیف دیتی ہیں، مگر وہ شرم کی وجہ سے کچھ نہیں کہتے، اور اللہ حق بات کہنے میں نہیں شرماتا. نبی کی بیویوں سے اگر تمہیں کچھ مانگنا ہو، کس کو مانگنا ہے؟ کون ہے یہ تم؟ صحابہ. پردے کے ایک طرف ہیں صحابہ، اور پردے کے دوسری طرف ہیں ازواج. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے اگر تمہیں کچھ مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو. یہ چیز سکالرز کے مطابق، تمام سکالرز کا اس پر کنسنسس ہے کہ یہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے ساتھ مختص ہے، آپ کے لیے مخصوص ہے. آپ کی ازواج پردے کے اندر ہوتی تھیں، پردہ اپنا پورا کرتی تھیں، لیکن اس کے باوجود ایک اور پردے کی اوٹ سے، ایک اور پردے کی آڑ سے علم دیا کرتی تھیں. ہم تو پردہ کر کے غیر محرم نا محرم مردوں کے سامنے آ جاتی ہیں، ازواج پردہ کر کے بھی اپنے ایک گھونگٹ کے ساتھ ایک اور پردے میں رہا کرتی تھیں اور نا محرم مردوں کے سامنے نہیں آیا کرتی تھیں، اپنے حجرے میں حجاب کے پیچھے بیٹھ کر تعلیم کا کام کیا کرتی تھیں. تو یہ خاص حکم آیا ہے ازواج کے لیے. یہ تمہارے اور ان کے دلوں کی پاکیزگی کے لیے زیادہ مناسب طریقہ ہے. تو یہ سمجھ لیں کہ ایک طرح سے سیگریگیشن کر دی گئی، کہ حجاب کے ایک طرف صحابہ کو کر دیا گیا، دوسری طرف ازواج کو کر دیا گیا، درمیان میں آڑ آ گئی. تمہارے لیے یہ ہرگز جائز نہیں کہ اللہ کے رسول کو تکلیف دو، اور نہ یہ جائز ہے کہ ان کے بعد ان کی بیویوں سے نکاح کرو. یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے. تم خواہ کوئی بات ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ کو ہر بات کا علم ہے. ازواج نبی کے لیے اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ ان کے باپ، ان کے بیٹے، ان کے بھائی، ان کے بھتیجے، ان کے بھانجے، ان کے میل جول کی عورتیں اور ان کے مملوک گھروں میں آئیں. مملوک یعنی وہ غلام جو اس دور میں ہوا کرتے تھے. ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں، اس دور کے غلام آج کل کے نوکروں کی کیٹیگری میں نہیں آتے. آج کل کے نوکر ویسے ہی سٹیزن ہیں اس ملک کے جیسے آپ اور میں ہیں، ان کا ویسے ہی آئی ڈی کارڈ ہے جیسے آپ کا اور میرا ہے، ان کا ویسے ہی ووٹ کا رائٹ ہے جیسے آپ کا اور میرا ہے. مملوک اس کیٹیگری میں نہیں آتے تھے. اے عورتوں، تمہیں اللہ کی نافرمانی سے پرہیز کرنا چاہیے، اللہ ہر چیز پر نگاہ رکھتا ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ اور اس کے ملائکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو. درود پڑھنے کے الفاظ کے ساتھ ساتھ یہاں پر آپ کو طریقے بھی احادیث میں مل جاتے ہیں. یہاں بتا دیا گیا کہ اللہ کے رسول پر درود نہ صرف اللہ کے فرشتے بھیجتے ہیں، نہ صرف تم بھیجتے ہو، بلکہ یہ کام تو چلا چلا آ رہا ہے. آپ دیکھیں ہمیں درود پڑھنے کا حکم سب سے زیادہ کہاں دیا گیا؟ نماز میں. ہم نماز میں درود پڑھتے ہیں، اور بہتر ہے کہ انسان مسنون درود کے اوپر ہی رہے. مسنون درود ایک سے زیادہ ہیں. احادیث کی کتابوں میں آپ کو کئی مسنون درود مل جاتے ہیں. کوشش کریں کہ آپ انہی کو یاد کر لیں اور انہی کو دہرایا کریں. اور سب سے افضل درود درود ابراہیمی، جو ہم نماز میں التحیات کے بعد پڑھتے ہیں، اس کو بھی کثرت سے پڑھنا جو ہے انسان کے لیے باعث برکت بنتا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے یہ جو درود و سلام کی بات کی، تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ درود پڑھنے کا طریقہ کیا ہے. درود پڑھنے کا طریقہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، اور اس کا سب سے بڑی نشانی ہماری نماز ہے کہ نہ ہم رکوع میں درود پڑھتے ہیں، نہ ہم قیام میں درود پڑھتے ہیں، نہ ہم سجدے میں پڑھتے ہیں، بلکہ جس وقت ہم بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اس وقت درود پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو ہم نے درود و سلام پڑھنے کا یہ کانسیپٹ کہاں سے نکال لیا کہ جب سلام پڑھا جائے گا تو کھڑے ہو جایا جائے گا، سب کھڑے ہو جائیں گے اور درود و سلام پڑھیں گے. یہ کانسیپٹ کہاں سے آ گیا؟ یہ کانسیپٹ جہاں سے بھی آیا ہے اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ نے ہمیں اسی طریقے پر رہنے کو کہا ہے جس طریقے کے اوپر اللہ کے رسول نے خود اپنے لیے پسند فرمایا. تو بزرگوں کے اگر طریقے ہیں، اور بزرگوں نے ان طریقوں کو اس اعلی ثواب کے لیے نکالا تھا، لیکن اس کا سنت سے کوئی حصہ، کوئی تعلق، کوئی ایسوسیشن نہیں ملتی، تو آپ کا اور میرا ان کے لیے صدقہ جاریہ بننے کا معاملہ یہ ہوگا کہ آپ اور میں اپنے بزرگوں کے اس اعلی ثواب کے ان طریقوں کو چھوڑ دیں جن کا سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے، ورنہ آپ کا اور میرا بھی حال وہی ہوگا. حسبنا وجدنا علیہ ما آباءنا، ہم تو وہی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے. اچھی نسلیں وہ ہوتی ہیں جو اپنی نسلوں کو قیامت کے دن، آگے والی یا پیچھے والی، دونوں نسلوں کو قیامت کے دن شرمندگی سے بچا لیں. تو درود پڑھنے کے آپ کو اور مجھے طریقے وہیں سے سیکھنے ہیں جہاں سے مجھے اور آپ کو درود پڑھنا سکھایا گیا ہے. حدیث سے درود کے اوقات بھی ملتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذان کے بعد درود پڑھا جائے، یعنی اذان کی جو دعا آتی ہے مسنون، اس کے بعد درود پڑھنا، اس سے برکتیں اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں. دعا مانگنے سے پہلے اور دعا مانگنے کے بعد درود پڑھنا، یہ مسنون اوقات ہیں جو آپ کو ملتے ہیں. اسی طرح رنج کے موقع پر درود پڑھنا، یہ بھی آپ کو سنت سے ملتا ہے. جب کوئی اہم کام کرنے آپ جا رہی ہوں تو اس وقت بھی درود پڑھنا سنت سے ثابت ہے. جمعے کے دن کا وظیفہ، جمعے کے دن کا ورد، جمعے کے دن کا ذکر درود ہے. جب انسان کچھ بھول جائے اس کے اوپر بھی آپ درود پڑھیں تو اس کے اوپر بھی برکتیں اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور یہ مسنون طریقہ ہے. اور جب انسان کا کچھ کھو جائے اس کے اوپر بھی انسان درود پڑھے تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس کو صبر بھی آئے گا اور اس کی چیز واپس مل جائے گی. تو بتا دیا گیا جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ نے لعنت فرمائی ہے اور ان کے لیے رسوا کن عذاب مہیا کر دیا ہے. اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو بے قصور اذیت دیتے ہیں، انہوں نے ایک بڑے بہتان اور صریح گناہ کا وبال اپنے سر لے لیا ہے. ازواج کے لیے ہم ایک چیز یہاں پر نوٹ رکھیں، اس لیے کہ جو اگلی آیت آ رہی ہے، اس سے پہلے کہ ہم اگلی آیت پر جائیں، ازواج کے لیے یاد رکھیں پردے کے احکامات سخت تھے. کس طرح سے سخت تھے؟ ابھی آپ کو بتا دیا کہ ان کو اپنے پردے کے باوجود ایک اوٹ رکھنی ہوتی تھی، ایک آڑ رکھنی ہوتی تھی کسی نامحرم سے بات کرنے کے لیے. نامحرم کے سامنے پردہ کر کے نہیں آ سکتی تھی. تو یاد رکھیں یہاں جو کہا گیا کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، کون اللہ کے رسول کو اذیت دے گا؟ جو اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر انگلیاں اٹھائے گا، جو کہے گا یہ ریجیڈیٹی ہے، کیوں نہیں ازواج کو سامنے آنے دیا جاتا تھا، جو یہ ایسی باتیں کرے گا، چاہے وہ اس دور کا تھا یا آج کے دور کا تھا، وہ اذیت دینے کا باعث بنے گا، وہ ایسی باتیں کر کے دکھ پہنچائے گا اللہ کو اور اللہ کے رسول کو. آگے وہ آیت آ رہی ہے جس کو آیت حجاب کہا جاتا ہے، اور یہ آیت سورہ نور کے احکامات سے پہلے آئی. آپ کو بتا دیا سورہ احزاب پہلے نازل ہوئی تھی. تو پہلے عورتوں کو احکامات دیے گئے تھے کہ گھر سے باہر جب نکلیں تو کیسے نکلیں، اور سورہ نور میں وہ احکامات ہیں کہ گھر کے اندر ان کو کس طرح سے رہنا ہے، گھر کے اندر بھی ان کو اپنی زینت کو کیسے چھپانا ہے جب نامحرم آ جائے. وہاں بھی بتا دیا گیا تھا کہ نامحرم کے سامنے وہ اپنی زینت کا اظہار نہیں کر سکتی، اور ہم نے اس وقت بھی بات کی تھی کہ زینت انسان عورت کا پورا جسم ہو جاتا ہے، عورت کو اپنا پورا جسم نامحرم سے چھپانا ہوتا ہے. یا ایوہ النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل. آپ دیکھیں آیت کے اندر سٹریس کی، تاکید کی، ایمفسس کی شدت ہے، ورنہ قل کافی تھا. قرآن میں جہاں جہاں قل آیا ہے وہاں مقصد یہی ہے کہ اللہ کے رسول کہہ دیجئے، لیکن یہاں اللہ کے نبی کو ایڈریس کیا گیا، یا ایوہ النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل، کہہ دیجئے ان سے، کن سے، لی ازواجکا، اپنی بیویوں سے، و بناتکا، اور اپنی بیٹیوں سے. یہاں پر بناتی اور ازواج دونوں پلورل آیا ہے، تو سکالرز کیا کہتے ہیں کہ پتہ چل گیا عربی زبان میں جو پلورل آتا ہے، آپ جانتے ہیں عربی میں ایک ہوتا ہے سنگولر، ایک ہوتا ہے ڈیول جو دو کے لیے آتا ہے، اور ایک ہوتا ہے پلورل جو دو سے زیادہ کے لیے آتا ہے. تو ازواج اور بنات دونوں یہاں پر جمع آیا، اس کا مطلب ہے کہ آپ کی ازواج بھی دو سے زیادہ تھی اور آپ کی بنات بیٹیاں بھی دو سے زیادہ تھیں. اپنی ازواج اور اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے، اور کس سے کہہ دیجئے؟ ونساء المؤمنین، اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہہ دیجئے. کتنا بڑا آنر جو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دے رہے ہیں. یہ وہ آیت ہے جس کے بارے میں آپ کو اور مجھے بہت باتیں سننے کو ملتی ہیں. یہ وہ آیت ہے جس کو کنٹروورشل کہہ کر ایک طرف ڈال دیا جاتا ہے. یہ وہ آیت ہے جو اس کو سمجھ آئے گی جس نے اپنے اوپر چادر ڈال لی ہے، جس نے جلباب اوڑھ لی ہے. سکالرز کہتے ہیں کہ چہرے کا پردہ اسی کو سمجھ آئے گا جس نے بنیادی اقدامات کر لیے ہیں، یعنی جس نے اپنا اورا کور کر لیا ہے اس کو چہرے کا پردہ سمجھ آئے گا، جس نے انیشیل سٹیپس لے لیے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے یہاں اتنا بڑا آنر دیا ہے کہ اللہ نے نبی کی ازواج اور بیٹیوں کے ساتھ نساء المومنین کہا ہے. کتنا مجھے اور آپ کو رشک آئے کہ اگر مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ والی جنت میں داخل فرما دے، کہ ہم بھی ان کو دیکھ سکیں اور ہم بھی ان سے مل سکیں، اللہ ہمارے بھی درجات بلند کرے. ہمیں کیسی وہ جنت لگے گی جس جنت کی میزبان حضرت فاطمہ ہوں گی؟ کیا آپ اور میں ایسی جنتوں میں نہیں جانا چاہتے؟ تو ایسی جنتوں میں جانے کے لیے اعمال بھی وہی کرنے ہوں گے جن کو آپ اور میں رول ماڈل بنانے کا دعویٰ کر رہے ہیں. اللہ نے آپ کو اور مجھے اپرچونٹی دی ہے یہاں پر. اللہ نے مسلمان عورتوں کو اوپر اٹھایا ہے کہ رش کرو اس چیز کے اوپر کہ جو تم کو اپرچونٹی مل رہی ہے، اور رش کرنے کے بعد ان رول ماڈلز کے نقش قدم پر چلنا چاہو تو چلو، ڈور از اوپن فار یو. یہ جو آیت نمبر 59 ہے، اس کے لیے آپ کو اور مجھے اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارا دل کھول دے، جو اس میں حق ہے اس کو ہمارے سینوں میں اتار دے، اور جو ہمارے ایمان میں کمی آ جائے اس کو آپ اپنی رحمت سے دور کر دیں. تو یہ آیت کس کو سمجھ آئے گی؟ جس نے چادر اوڑھ لی ہے، چادر اوڑھ لی ہے، برقع پہن لیا ہے، یا جو بھی چیز اس نے کر لی ہے اپنے کلچر کے حساب سے، اپنے موسم کے اعتبار سے اور اپنے ماحول کے اعتبار سے. تو اکثر مقصد کیا ہے؟ اللہ کے کیا کہا، ان سے کیا کہیے؟ یدنین علیہن من جلابیبہن. مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اپنے اوپر چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں. یہ جو یہاں پر یدنین علیہن آیا، یدنین فعل ہے اور اس کے بعد اللہ اس کا پریپوزیشنل فریز ہے. جیسے آپ ایک انگلش کا لفظ ہے لک، آپ لک کے آگے پریپوزیشن بدلتی جائیں، اپ لگا دیں، ایٹ لگا دیں، آن لگا دیں، تو سب کے میننگز بدلتے جاتے ہیں. اسی طرح سے عربی زبان کے اندر بھی وربس کے بعد پریپوزیشنل فریز آتے ہیں. اگر یہاں پر یدنین الہ ہوتا تو اس کا مطلب کچھ اور ہوتا. یہاں آیا یدنین الہ، یدنین الہ کا مطلب عربی میں ہوتا ہے کسی چیز کو جھکا لینا، اس لیے یہاں پر ترجمہ کیا گیا کہ اپنی چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں، یعنی گھونگھٹ نکال لیا کریں. یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے تاکہ وہ پہچان لی جائیں اور ستائی نہ جائیں. اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے. اگر منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں خرابی ہے، وہ جو مدینہ میں ہیجان انگیز افواہیں پھیلانے والے ہیں، اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو ہم ان کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے تمہیں اٹھا کھڑا کریں گے. پھر وہ اس شہر میں مشکل سے تمہارے ساتھ رہ سکیں گے. ان پر ہر طرف سے لعنت کی بوچھاڑ ہوگی. جہاں کہیں پائے جائیں گے پکڑے جائیں گے اور بری طرح مارے جائیں گے. یہ اللہ کی سنت ہے جو ایسے لوگوں کے معاملے میں پہلے سے چلی آ رہی ہے، اور تم اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے. ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، تم اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے. تو آپ اور میں بھی اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم ان آیات کو سمجھ سکیں. آج اگر آپ اور میں یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو عورت کو اپنے آپ کو ایز اے عورت، مسلمان عورت ظاہر کریں، تو سب سے پہلے بہرحال ایک آپ کی اور میری فزیکل آئیڈینٹیٹی ہے. حضرت ابن عباس نے جب اس آیت کی ایکسپلینیشن دی جب ان سے پوچھا گیا, اور حضرت ابن عباس ایک بہت بڑے مفسر ہیں قرآن کے, صحابی ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ چکے, اللہ کے رسول نے ان کے فہم کے لیے دعا کی تھی, انہوں نے اس آیت کا ترجمہ کر کے, اس آیت کو پریکٹیکلی ڈیمونسٹریٹ کر کے یہ بتایا کہ جب عورت چادر اوڑھے تو اس کی صرف ایک آنکھ نظر آئے, وہ بھی الٹی, لیفٹ آنکھ, میرا دوپٹہ بھی اس وقت آگے نہیں آئے گا, ایک آنکھ نظر آئے. تو انہوں نے اس کی انٹرپریٹیشن یہ کی تھی اور پورا چہرہ چھپا لیا تھا. اور آج بھی اسکالرز اس بات کو ایڈمٹ کرتے ہیں کہ عورت کا چہرہ جو ہے وہ اس کی زینت ہے, عورت کا چہرہ چھپانے کی چیز ہے. جب آپ اپنے نامحرم کے سامنے آئیں, جب آپ گھروں سے باہر نکلیں, آپ کا چہرہ ایسی چیز ہے جو چھپائی جانی چاہیے. آپ اپنے گھر کی پروٹیکشن کرتی ہیں, آپ نے کھڑکیاں بند کر لیں, آپ نے دروازے بند کر لیے, آپ نے جو تھے اپنے لاؤنج کا ڈور بھی لاک کر لیا, آپ نے مین ڈور پورا کھول دیا, تو آپ نے کیسی حفاظت کی اپنے گھر کی؟ خطرہ تو ہے نا. تو جو کہتا ہے کہ چہرہ امپورٹنٹ نہیں ہے وہ غلطی کرتا ہے. ہیلن آف ٹروائے کے لیے آتا ہے, اے فیس دیٹ لانچ اے تھاؤزینڈ شپس, جنگیں ہو گئی تھی اس چہرے کے اوپر, سب کچھ چہرہ ہی تو تھا. اور ہم سب یہ سنتے آتے ہیں اپنے آس پاس, چہرہ چہرہ چہرہ, کسی پاکستانی فلم ایکٹر نے کہا تھا کہ لوگ ہمارا چہرہ ہی تو دیکھتے ہیں, اور یہ حقیقت ہے کہ چہرہ ہی دیکھا جاتا ہے. آپ باہر جا کر بل بورڈز پر دیکھیں ذرا, ایڈ ہوگا لان کا اور نظر آ رہا ہوگا آپ کو صرف چہرہ, اور کہیں بلر سے کوئی کپڑا نظر آ رہا ہوگا, ایسے لگ رہا ہوگا ڈسٹنگ کا کپڑا ہے, اتنا بلر نظر آ رہا ہوگا. چہرہ ہی تو سب چیز ہے اور چہرے ہی کو سب دیکھتے ہیں. آپ دیکھیں شاعری عورت کے چہرے کے اوپر کی جاتی ہے, ساری رومانٹک پوئٹری جو ہے وہ عورت کے چہرے پر تو کی گئی ہے, عورت کے چہرے کو پرومیننٹ کیا گیا ہے. تو ایک قدم آگے بڑھ کر اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ سب خواتین جنہوں نے اب تک اپنا پورا جسم ڈھانک لیا تھا, بس چہرہ رہ گیا تھا, اللہ سے خاص دعا کریں کہ اللہ ہمیں ایک قدم اور آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. پہلے تو اپنی زینت کو ڈھانکیں اور اس بات کو سمجھ جائیں کہ زینت ہر وہ چیز ہے جو عورت کے اوپر آ گئی. آپ کا لباس آپ کی زینت ہے. وہ لوگ جو صرف ابھی دوپٹہ پہن کر اپنے آپ کو چھپاتے ہیں, وہ اس بات کو بھی سمجھ جائیں کہ ان کو اگلا قدم کیا لینا ہے, کہ ان کو ایسی بڑی چادر لینی ہے, ایسا بڑا ابایا پہننا ہے, ایسا پونچو پہننا ہے کہ ان کا لباس بھی اس پونچو اس چادر میں چھپ جائے. اس لیے کہ جو لباس عورت کے جسم پر آ گیا اب وہ اس کی زینت ہے. جب لباس زینت ہے تو اس کا چہرہ بھی زینت ہے. تو وہ سب خواتین جو اپنے آپ کو اس سٹیپ تک لے آئیں, جو پیچھے ہیں وہ ایک سٹیپ آگے بڑھ جائیں, لیکن جو آلریڈی اس سٹیپ تک آ گئیں کہ جنہوں نے ابایا پہن لیا, جنہوں نے گاؤن پہن لیا, جنہوں نے اپنا سر اپنا اورا کور کر لیا, اب کتنا رہ گیا ہے کور کرنے کے لیے؟ اسکن کا حصہ اتنا سا, یہ کتنا ہوگا؟ شاید 3.5-4 inches ہوگا. پورا جسم آپ نے اپنا 5 feet کا, 5.25 feet کا ڈھانپ لیا, 3 inches ڈھانپتے ہوئے کیا اعتراض ہے؟ کس چیز کی پریشانی ہے؟ کیا خوف ہے؟ کیا انسیکیورٹی ہے؟ کس سے ڈر لگتا ہے؟ کیا لگتا ہے آپ کو کہ آپ کس کو فالو نہ کر سکیں گے اگر آپ نے یہ کام کیا؟ آپ کو تو یہاں مثال دی گئی ہے کہ اگر آپ نے نبی کی ازواج اور نبی کی بیٹیوں کے برابر آ کر بیٹھنا ہے تو آئیں, میدان کھلا ہے, اپرچونٹی اویلیبل ہے, ان کے برابر آ کر بیٹھ جائیں. جسٹیفیکیشنز کو ایک طرف کر دیں, سارے اپنے مسئلے مسائل ایک طرف کر دیں. اگر عورتوں کے چہرے کا پردہ جو ہے وہ نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو حالت احرام میں یہ بات نہ بتاتے کہ جب حالت احرام میں ہو تو اپنے چہروں پر پردے, اپنے چہروں پر ویل نہ ڈالو. حضرت عائشہ کیا کہا کرتی تھی کہ جب کوئی نامحرم آیا کرتا تھا تو ہم اپنے چہرے کے آگے آڑ لے لیا کرتے تھے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ عام حالات میں عورتیں چہرہ کور کیا کرتی تھیں. اگر میں اور آپ جنت الفردوس میں داخل ہونے سے 3 inches پیچھے رہ گئے تو کیا ہمیں اس دن دکھ نہیں ہوگا, ہائے کاش میں چہرہ کور کر لیتی؟ 3 inches کا فاصلہ رہ گیا تو کیا کریں گے؟ کاش میں اللہ کی بات مان لیتی, کاش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کا طریقہ اڈاپٹ کر لیتی. اور یاد رکھیں, سب کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں, صرف اور صرف آپ کو ویل پاور چاہیے اور ہمت چاہیے. اور اگر آپ اب تک چہرہ اپنی کور نہیں کر رہی, ابھی تک اگر آپ نے اپنا چہرہ کھولا ہوا ہے, تو اس میں پھر آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اپنے چہرے کے اوپر میک اپ کی کوئی چیز نہیں لگا سکتے. یہ بات انڈرسٹوڈ ہے, اسکالرز اس بات کو بالکل کلیئرلی بتاتے ہیں. اگر آپ نے چہرہ کھولا ہے تو آپ کا چہرہ دھلا ہوا ہو پانی سے, نہ اس پر جو ہے ارتھ ٹون کی لپسٹک ہو, نہ اس پر جو ہے سٹل سی بیس ہو, نہ اس کے اوپر میک اپ ہو, نہ اس کے اوپر آئی لائنر ہو, نہ اس کے اوپر لپسٹک ہو, نہ ایسا لپ گلوس ہو جس میں کلر ہے, کچھ نہیں کر سکتے. خالی رکھیں اپنے چہرے کو, اگر آپ کے اندر اتنی ہمت ہے آپ رہ سکتی ہیں, زندگی گزار سکتی ہیں اس طرح سے, تو آپ دیکھ لیں. اللہ تو جانتا ہے. وہ عورتیں جو کہتی ہیں ہم چہروں پر کچھ نہیں لگاتے, اس میں سے بھی میجورٹی کچھ نہ کچھ لگا ہی لیتی ہے. اللہ لطیف اور خبیر ہے, اللہ باریک بین ہے. اللہ اس چیز کو بھی جانتا ہے جو میری ماں نہیں جانتی میرے بارے میں, اللہ جانتا ہے. اللہ تو دل کی گہرائیوں تک علیم بذات الصدور ہے. تو زینت کو چھپانا ہے, اور عورت کے جسم کے اندر جو چیز بھی آ جائے گی اس چیز کو اس نے آؤٹر کورنگ سے چھپانا ہے. تو آپ کا پورا لباس سر سے لے کے پاؤں تک آپ زینت ہیں پوری کی پوری. آپ کو ایک آؤٹر کورنگ لینی ہے اور اس آؤٹر کورنگ سے اپنے آپ کو کور کرنا ہے. اور یاد رکھیں, جب تک عورت اپنا چہرہ نہیں ڈھانکتی نا, خاندانوں کے اندر معاشرے کے اندر سیگریگیشن نہیں ہو سکتی. جہاں عورت چہرہ ڈھانکتی ہے وہاں آٹومیٹیکلی جو ہے سیگریگیشن ہونا شروع ہو جاتی ہے. آپ دیکھیں, ایک عورت چہرہ ڈھانکتی ہوگی تو کیا ہوگا کہ وہاں پر مرد دروازہ ناک کر کے آتے ہیں. وہ پہلے کہتے ہیں ہمیں این او سی دے دیں, ہم اندر آ جائیں, ان سے پوچھ کے بتا دیں ہم آج اندر آ جائیں. پھر اعلان ہوتا ہے وہ جنہوں نے چہرے کور کرنے ہیں وہ چہرے کور کر لیں, فلاں اندر آ رہا ہے. پھر مرد جو ہیں بچاتے وہ شرماتے لجھاتے آنکھیں جھکائے ہوئے اندر آتے ہیں, نہ ادھر دیکھتے ہیں نہ ادھر دیکھتے ہیں. کیوں, کس چیز کا روب ہے یہ؟ کسی عورت نے ان پر روب نہیں ڈالا. یہ اللہ کے دین پر عمل کرنے کا روب ہے, یہ اس چہرے کے پردے کا روب ہے جو اللہ تعالیٰ نے مردوں کے دلوں پر ڈال دیا ہے. تو چہرے کا پردہ آپ کو اور مجھے بہرحال کرنا ہے. یہ انشاءاللہ نامحرم کے اور آپ کے ریلیشن شپ کے درمیان میں آٹومیٹک بیریئر بن جائے گا, آٹومیٹک حیا کو سامنے لے کر آئے گا, آٹومیٹک آپ بات کرتے ہوئے محتاط ہوں گی, آٹومیٹک سامنے والے کی نظریں جھکیں گی. جب انسان پوری حیا کے ساتھ اس پردے کو اپنے اوپر اڈاپٹ کرے گا اور اخلاق سے گرے ہوئے جو ہے اپنے ساتھ معاملے نہیں کرے گا, اس چہرے کے پردے کی بڑی ویلیو ہے. تو نظریں جھک جائیں گی سامنے والے کی اگر آپ کا چہرے کا پردہ جھکا پڑا ہوگا. آپ بازار میں جاتی ہیں, آپ ایک دن فیس کور کر کے جائیں. آخر لوگ فیس کور کر کے جاتے ہیں, جتنی بھی سیلیبریٹیز ہیں آپ کی یہ کیا کرتی ہیں؟ اکثر و بیشتر جب کسی ایسی مارکیٹ میں جاتی ہیں جہاں وہ نہیں چاہتی کہ لوگ ان کو پہچانے, چہرے کے پردے کر کے جاتے ہیں. آپ دیکھیں کوئی ان کو مڑ کر بھی نہیں دیکھتا. چہرے کا پردہ آپ کو بچا لے گا. آپ ایک جگہ پہ یہاں پر آپ اپنے باغ میں گوشت کا ٹکڑا کھلا رکھ دیں, کیا اس پر مکھیاں آتی ہیں؟ آپ اس گوشت کے ٹکڑے کو پھر کھانا پسند کریں گے؟ یہ آپ کا اور میرا چہرہ جس پر مردوں کی نگاہیں مکھیوں کی طرح بھن بھنا رہی ہوتی ہیں. اس لیے آپ دیکھیں بچیوں کے چہروں پر, عورتوں کے چہروں پر معصومیت نہیں رہی, بالکل ہارڈ بوائل ایگز لگتے ہیں. اس لیے کہ معصومیت ختم ہو گئی ہے. لوگوں نے دیکھ دیکھ کر ان کی خوبصورتی کو ختم کیا, انہوں نے دکھا دکھا کر اپنی خوبصورتی کو ختم کیا. تو آج جو عورت عزت مانگ رہی ہے اس کو عزت, وقار, اکرام, مقام, سٹیٹس مل سکتا ہے اگر وہ اپنی ڈگنیٹی کے ساتھ اسلام کی ان روایات کو اپنے اوپر اڈاپٹ کر لے جو اس کی رول ماڈلز نے اڈاپٹ کی تھیں, اور فتوے ڈھونڈنا چھوڑ دیں. آپ کو میں نے ایک صحابی کا واقعہ بتا دیا کہ ان صحابی نے کس طرح سے کر کے بتایا. آپ کے سامنے ازواج کا عمل موجود ہے, ازواج نے ان آیات کے بعد کیا کیا. اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ آیت جو تھی یہ صرف ازواج کے لیے تھی, تو اللہ کے رسول کی بیٹیوں کو بھی ایڈریس کیا گیا ہے. اگر کوئی کہے کہ اچھا اللہ کے رسول کی صرف بیٹیوں کے لیے تھی, تو یہاں پر نساء المومنین کو بھی ایڈریس کیا گیا ہے. اگر آپ اپنے آپ کو مومن نہیں سمجھتی, اگر آپ اپنے آپ کو مومن عورتوں کے اندر مومنات کے اندر شامل نہیں کرتی تو الگ بات ہے. آپ یہاں اپنے آپ کو مومنات میں سے شامل نہیں کریں گی تو پھر دیکھ لیں اپنا معاملہ کن کے ساتھ آپ کرنا چاہیں گی. انسان انہی کے ساتھ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا جن کے جیسا حال الیا اپنایا, جن کا جیسا لائف سٹائل اپنایا, جن کے ساتھ اپنی پرائیورٹیز اور لائلٹیز رکھی. تو ہم دیکھ لیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یہ چہرے کا پردہ بالکل ایسے ہی آپ کی اور میرے لیے آزمائش ہے جیسے بعض لوگوں کے لیے شراب کا حکم آزمائش ہے. وہ کہتے ہیں قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ شراب حرام ہے؟ اللہ نے وہاں کہا ہے فجتنبو, اس سے بچو, عمل الشیطان میں سے, رجس من عمل الشیطان, شیطان کے عمل میں سے ہے. سکولرز نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کے وقت لفظ کو کھول کر وہاں ڈسکرائب کر دیا ہے, لیکن جس نے بھٹکنا ہوتا ہے وہ بھٹک جاتا ہے, وہ سمجھتا ہی نہیں ہے اس بات کو کہ اللہ نے شراب حرام کی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا استفتی قلبک, اپنے دل سے فتوا لو, ولو افتوک, وہ تمہیں اچھا فتوا دے گا. آپ اپنے دل سے پوچھیں اس آیت کے اندر آپ کی عقل کیا کہتی ہے. اللہ کی ربی کی بیویاں, اللہ کے نبی کی بیٹیاں اور نساء المومنین سب کو ایڈریس کر لیا گیا ہے اور بتا دیا گیا ہے. اپنے دل سے پوچھیں آخر کیا چیز ہے جس کے بارے میں ہم سب سے زیادہ محتاط ہوتے ہیں. جس چیز کے بارے میں سب سے زیادہ کاسمیٹکس بکتی ہیں، چہرے کے پروڈکٹس سب سے زیادہ سیل ہوتے ہیں. آپ اپنے جسم کا مساج کتنی دفعہ کراتی ہیں اور اپنا فیشل کتنی دفعہ کراتی ہیں، آپ خود اچھی طرح اندازہ کر سکتی ہیں. سب سے زیادہ چیز جو شادی بیاہ کے موقع پر دیکھی جاتی ہے، کون سی ساس آتی ہے جو کہتی ہے اپنی ہونے والی بہو کے پیر پہلے دیکھوں گی کیسے ہیں، ناخن چیک کروں گی اس نے کتنا پیڈیکیور کرایا ہے، یا اس کے ہاتھوں کو چیک کروں گی مینیکیور ریگولر کراتی ہے کہ نہیں کراتی. نہیں ہوتا یہ، کچھ بھی ایسا معاملہ نہیں ہوتا. چہرہ دیکھا جاتا ہے، چہرے کی بیسس پر ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ کس کو ایکسپٹ کرنا ہے اور کس کو نگلیکٹ کرنا ہے، کس کو امپورٹنٹ کیا اور کس کو نگلیکٹ کر دیا. کتنی حسین لڑکیاں لیکن ان کو نگلیکٹ کر دیا جاتا ہے، ان کو ایکسپٹ نہیں کیا جاتا نکاح کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ چہرے کا پردہ کرتی ہیں. اور حسین لڑکیوں کو آپ یہ دیکھ لیں کہ شادی کے لیے صرف اس لیے ریجیکٹ کر دینا کہ وہ چہرے کا پردہ کرتی ہیں، کس کو ریجیکٹ کیا آپ نے؟ اللہ کے حکم کو ریجیکٹ کیا. آج بچیوں کو یونیورسٹیز میں ایڈمیشن نہ ملنا، یا کسی لڑکی کو یا کسی عورت کو کسی اچھے اسکول میں ٹیچنگ کی جاب نہ ملنا اس لیے کہ وہ چہرہ کور کرتی ہے، تو یہ چہرے کا پردہ کس نے ویلیویبل کر دیا؟ کس نے اس کی اہمیت بنا دی؟ لوگوں نے بنائی ہے، دنیا نے بنائی ہے. دنیا کیوں ڈرتی ہے اس 3 inch کے ٹکڑے سے کہ اس کے اوپر قوانین پاس ہو رہے ہیں؟ فرانس کے اندر قوانین بن رہے ہیں، بیلجیم کے اندر قوانین بن رہے ہیں، جرمنی کے اندر قوانین بن رہے ہیں، آخر کیوں؟ کیوں 50 euro کا فائن لگا دیا کہ جو عورت چہرے کا پردہ کرے گی اس کو فائن دینا ہوگا؟ اہمیت کس نے دی ہے؟ آپ سوچیں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس دنیا کے ذریعے خود دکھا رہا ہے. اللہ کی پابندیوں کو جس چیز سے آپ اور میں نکلے، اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دنیا میں دکھا دیا کہ دیکھو اللہ کے بندے آج بھی وہ کام کر رہے ہیں. اسی دنیا میں، اسی 2015 میں آج بھی ایسی عورتیں جو فائن دے کر چہرے کا پردہ کر رہی ہیں، اس لیے کہ ان کے لیے پرائیورٹی اللہ کے نبی کی ازواج کے ساتھ اپنے لیے مقام اکٹھا کرنا ہے. ایمبیشیس ہیں وہ آخرت کے لیے، اس لیے جس نے سٹیپ لیا وہ آگے بڑھا اور اس نے آگے آ کر پیچھے والوں کے لیے آسانی کر دی. ایک وقت تھا ٹرکی کے اندر لڑکیوں کے سکارف نوچے جاتے تھے، آپ کو تصویریں آج بھی گوگل کے اوپر مل جائیں گی، ان کے سکارف لٹرلی کھینچ کھینچ کر اتارے جاتے تھے، ہیڈ سکارف کا اتنا شور مچتا تھا. جب عمل کرنے والے آگے بڑھے، کچھ نے چہرے ڈھانکے، کچھ نے اپنے آپ کو ازواج اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے مقام پر جا کر اسی عمل کو اپنے لیے اڈاپٹ کرنے کی توفیق دی، تو آپ دیکھیں اب لوگوں کا دماغ جو ہے وہ ہیڈ سکارف سے ہٹ کر چہرے کے نقاب پر آ گیا. انہوں نے ہیڈ سکارف کو ایکسیپٹ کر لیا، اب کہتے ہیں کہ کم سے کم چہرے کا پردہ تو نہ کریں. تو یہ آہستہ آہستہ یہ معاملہ ہوتا ہے، جو عمل کرنے والے آگے بڑھیں گے تو پیچھے والوں کو جگہ ملے گی. آپ آگے بڑھیں گی تو اور لوگ اٹریکٹ ہوں گے دین کی طرف، آپ کا قدم آگے بڑھے گا تو نئے آنے والوں کو حوصلہ ملے گا کہ اچھا مجھ سے آگے بڑھ کر بھی لوگ عمل کر رہے ہیں. جب آپ اور میں ہی بیئر منیمم پر عمل کرتے رہیں گے تو لوگوں کو انسینٹیو کیسے ملے گا اس دین پر آگے آنے کا؟ آپ دیکھ لیں پاکستان کے اندر کیا ہوا تھا. اگر آپ پلٹ کر دیکھیں، اپنی 3 generation پیچھے جائیں، آپ کو اپنی پر دادی، پر نانی، آپ کو یہ سب خواتین پردہ کرتی ہوئی ملتی ہیں. پاکستان بنا اور پاکستان میں آئیں اور ان کے پردے اترے اور ان کی داڑیاں ہٹ گئیں. کیوں؟ کس سے امپریس ہوئے تھے؟ سب براؤن صاحب بن کے بیٹھ گئے. کیا ازواج سے امپریس ہوئے تھے؟ کیا ان کو اپنا رول ماڈل بنایا تھا؟ کیا صحابہ کو رول ماڈل بنایا تھا؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو رول ماڈل بنایا تھا؟ نہیں، انگریزوں کو اپنا رول ماڈل بنایا تھا. ایسا انگریزوں کو اپنا رول ماڈل بنایا کہ اپنے دین سے بھی چلے گئے. تو جب آپ اور میں چاہتے ہیں کہ آپ اور میں سابقون الاولون بنیں، آپ اور میں چاہتے ہیں کہ ہمیں جنت کے اعلیٰ درجے ملیں، تو یہ عمل کر جائیں. یہاں کہہ دیا گیا ہے یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنی چادروں کے پلو لٹکا لو. لٹکانے کا مطلب کیا ہے؟ ہینگ کر لو. اب اس کا ایک شکل یہ نکل آئی کہ خواتین نے سکارف پہننا شروع کر دیا اور سکارف کے اندر جو ہے وہ اپنے آنکھوں کو چھپا لیتی ہیں، آنکھیں صرف نظر آتی ہیں. اس میں بھی کوشش کریں، جو خواتین آنکھیں کور کرتی ہیں اپنی، جو اپنا چہرہ کور کرتی ہیں، اگر آنکھوں پر میک اپ ہے تو کوشش کریں کہ آپ اپنے گلاسز لگا کر پھریں دن کے وقت خاص طور پہ، اس لیے کہ یہ بھی زینت کا بہت زیادہ اظہار ہوتا ہے. اور بعض لوگ اس کے اوپر یقیناً جو کرٹیسزم کرتے ہیں وہ صحیح کرتے ہیں، اس لیے کہ جب آپ پردہ کر لیتے ہیں اور آپ کی آنکھوں پر میک اپ ہوتا ہے تو آپ کی آنکھیں اور پرومیننٹ ہو جاتی ہیں اور خوبصورت لگتی ہیں. تو ہر ایک کو اپنے عمل سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، ہر ایک کو سابقون الاولون کی طرف آگے آنے کے لیے ایک لیول آگے آنے کی ضرورت ہے. یاد رکھیں، جو چیزیں آپ اللہ کی خاطر کریں گے اللہ تعالیٰ اس کو آپ کے لیے آسان کرتے جائیں گے. آخر دنیا میں لوگ اور مقاصد سے بھی تو چہرے کور کرتے ہیں، سرجن چہرہ کور کرتے ہیں، پائلٹ چہرہ کور کرتا ہے، سارس وائرس پھیلا تھا تو چہرہ کور کیا گیا تھا، ایسٹرونوٹس جو ہوتے ہیں وہ چہرہ کور کرتے ہیں، جنگ میں جانے والے آرمر پہن کر چہرہ کور کرتے ہیں، بعض لوگ کھانا پکاتے ہوئے چہرہ کور کرتے ہیں، کیوں یہ سب کرتے ہیں؟ تو چہرہ کور کرنے کے تو بہت سے دلائل ہیں. آج سائنس نے کہنا شروع کر دیا، ڈرمٹولوجسٹ نے کہنا شروع کر دیا کہ سن برن سے بچنے کے لیے چہرہ اپنا کور کیجیے. یہ سورج کی شعائیں جو ہیں، یہ جو الٹرا وائلٹ ریز ہیں، یہ یو وی لائٹ جو ہے، یہ آپ کے چہرے کے لیے، آپ کی اسکن کے لیے اچھی نہیں ہے. تو اپنی پروٹیکشن کے لیے، جرم سے بچنے کے لیے چہرہ کور کیا جاتا ہے نا، اپنے جرم سے دوسروں کو بچانے کے لیے چہرہ کور کیا جاتا ہے نا. تو پھر کیا میں اور آپ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کے لیے اور سامنے والے کو گناہوں سے بچانے کے لیے چہرہ کور نہیں کر سکتے؟ اٹس بینگ ویری لاجیکل. لیکن اگر آپ کو اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تو سمجھ لیں کہ آپ کے اور میرے ذہنوں کے اوپر وہ سارے پچھلے خیالات بہت زیادہ حاوی ہیں، شیطان کا بہت زیادہ حملہ ہے کہ یہ چہرہ کور کرنے کا فائدہ ہے یہ مجھے اور آپ کو نظر نہیں آ رہا. اور آپ دنیا بھر میں چہرہ کور کر کے جا سکتے ہیں. یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ کیونکہ ہم ویسٹ میں زیادہ رہتے ہیں یا ہماری ٹریولنگ ویسٹ میں زیادہ ہوتی ہے اس لیے ہمارے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے چہرہ کور کرنا. آج بھی اللہ کی بندیاں ایسی وہاں پر موجود ہیں جنہوں نے 9/11 کے بعد بھی اپنے چہروں کے پردے نہیں اتارے، اور بڑی بڑی ایسی خواتین ہیں کہ جنہوں نے 9/11 کے بعد چہروں کے پردے اتار دیے. اللہ سب کے ایمان کو جانتا ہے. یاد رکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے اور میرے خلاف گواہی دینی ہے قیامت کے دن. اگر آپ نے اور میں نے قرآن کو پکڑا اور چھوڑا، پکڑا اور چھوڑا، پکڑا اور چھوڑا، سورہ فرقان میں ہم پڑھ آئے ہیں، اللہ کے رسول نے کہا تھا میری قوم نے اس قرآن سے ہجرت کر لی، اس قرآن سے منہ موڑ لیا. تو اگر آپ اور میں چاہتے ہیں کہ مجھے اور آپ کو اسلام کی خوبصورتی نظر آئے، اگر آپ اور میں چاہتے ہیں کہ آپ اور میں دنیا میں مسلمانوں کو کانفیڈنٹ مسلمان بتا سکیں، تو کانفیڈنٹ کے ساتھ پردہ کریں. اور پردہ کرنے کے لیے آپ کو اور مجھے کیا کرنا ہوگا؟ ایک ایک قدم آگے بڑھنا ہوگا، ایک ایک قدم آگے بڑھنا ہوگا. اللہ ہمارے مردوں کو سپورٹیو بنا دے، چاہے وہ والد کی شکل میں ہے، چاہے وہ بھائی کی شکل میں ہے، چاہے وہ شوہر کی شکل میں ہے. لیکن یاد رکھیں، شوہر اگر آپ کو منع کر دے کہ چہرے کا پردہ نہیں کرنا، تو کیا نہیں کریں گے؟ اگر شوہر آپ کا رازق ہوتا تو شاید آپ یہ کام نہ کرتے. ٹھیک ہے، شوہر کی بات مان لیتے، آپ کا رازق آپ کا شوہر نہیں ہے. آپ کے دل کے اندر محبت آپ کے شوہر میں کس نے ڈالی ہے؟ یہ جو آپ کے شوہر آپ سے اتنی محبت کرتے ہیں، کس نے آپ کے شوہر کے دل میں آپ کی محبت ڈالی ہے؟ اسی الودود نے جو اوپر بیٹھا ہے. جب آپ اس الودود کے لیے قربانی دیں گی، وہ الودود آپ کا خیال نہ کرے گا، وہ الودود آپ کو نہ دے گا. لیکن ہم کیا کریں، اللہ ہمارے مسلمان مردوں کو باغیرت بنا دے. ہمارے مسلمان مردوں نے پردے نوچے ہیں اپنی عورتوں کے سروں سے، اپنی بیٹیوں کے سروں سے. وہ اکبر الہ آبادی کا شعر ہے نا، بے پردہ کل آئی نظر چند بیویاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا، پوچھا جو میں نے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، کہنے لگی عقل پر مردوں کی پڑ گیا. حقیقت ہے، جو جدی پشتی مسلمان ہیں انہوں نے بھی اپنے دین کو چھوڑ دیا ہے. عورت کا پردہ برداشت نہیں ہوتا. ہم کہتے ہیں وہ پردہ کرنے والی خاتون ہے، ان کو اپنے گھر دعوت پر نہیں بلاتے. بلا وجہ ہماری جو کلاس کے لوگ آتے ہیں، سب کے سب وہ انکمفرٹیبل ہو جاتے ہیں. ہمارے گھر میں لوگ جو ہیں وہ پھر کمفرٹیبل ہو کر بات نہیں کرتے. تو امیجن کریں کہ آپ کے اور میرے گھر میں حضرت عائشہ اور حضرت فاطمہ آ گئیں، اپنے بیٹیوں کے، اپنے بیٹوں کے شادی کے فنکشنز میں، ہم تو پھر ان کو لانا بالکل پسند نہیں کریں گے. ہم تو امبیرس ہو جائیں گے ان کو دیکھ کے، یہ کون آ گیا، اے پردوں والی عورتیں. اور پردہ بھی ایسا کہ صرف ایک آنکھ نظر آ رہی ہے. آج بھی کوئی عورت شٹل کاک پہن کر آ جائے تو ہم سب جو ہیں اتنا زیادہ الرٹ ہو کر بیٹھ جاتے ہیں کہ کون آ گیا بھائی. تو سوچیں اگر وہ آ گئے تو ہم کیا کہیں گے، دقیانوسی، بیکورڈ. یہی دقیانوسی پن جو ہے قیامت کے دن آپ کو اتنا ایلیویٹ کرے گا کہ اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ دینے والوں میں شامل فرما دے گا. تو آج دیکھیں آپ کو ضرورت کس بات کی ہے، کہ آپ آج اٹھ کر اس اسلام کے شعار کو زندہ کریں. یہ اسلام کا شعار ہے، اسلام کا یہ شعار آج دبا پھسا اور کہیں بھولا بھلایا ہے. جس عورت نے اپنے عمل سے اسلام کے اس لیگل شعار کو زندہ کیا، وہ اپنا مقام بہت بلند کرے گی، اور اللہ تعالیٰ اس کو انشاءاللہ جنت کے بلند درجے بھی دے گا. تو جو جس لیول پر ہے ہم میں سے، وہ اس سے ایک قدم آنے کی آگے کوشش کرے، اور اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس عمل کے اندر آگے سے آگے بڑھاتا جا. ہم سارے کا سارا اپنا معاملہ رکھ سکتے ہیں اپنے دل کے ساتھ. اگر ہمارا دل اللہ کی اطاعت پر پلٹ جائے گا، ہم ضرور اس چیز کے اوپر عمل کرنے کا سوچیں گے. لیکن اگر دل نہیں پلٹے گا، وہ کسی نے کہا ہے نا، من اپنا پرانا پاپی ہے، دل ہی نہیں چاہتا اللہ کی اطاعت کرنے کو، تو کیسے پلٹیں گے اللہ کی طرف. تو جو جس قدم پر ہے اس سے آگے بڑھ جائے. آپ دوپٹہ اوڑھتی ہیں، آپ چادر اوڑھنا شروع کر دیں. آپ چادر اوڑھتی ہیں آپ ابائے سے اپنے آپ کو کور کرنا شروع کر دیں، اس لیے کہ بہرحال چادر کے اندر انسان ویسا کور نہیں ہوتا جیسے ابائے میں ہوتا ہے. ہاں یقیناً پھر ابایا کیسا ہو، آپ کا کھلا ہو، فگر ہگنگ ابایا نہیں ہونا چاہیے، کھلا ابایا ہونا چاہیے. پھر جو ابایا پہنتی ہیں اور اسکارف پہنتی ہیں وہ چہرے کو کور کرنے کا سوچیں. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا دل کھولے اور اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اسلام کے اس شاعر کو زندہ کرنے کے لیے اور ازواج اور اللہ کے رسول کی بیٹیوں کے مہمان بننے کے لیے اپنے آپ کو اس عمل کے اوپر جما سکیں. اللہ تعالیٰ نے میری اور آپ کی حفاظت کے لیے یہ پردہ دیا ہے، بس یاد رکھیں یہ قید نہیں ہے، اس کو قید مت سمجھیں. جو عورت یہ کرنا شروع کر دے گی اس کو اس کے خیر نظر آئیں گے. لوگ تم سے پوچھتے ہیں قیامت کی گھڑی کب آئے گی، کہو اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے، تمہیں کیا خبر شاید کہ وہ قریب ہی آ لگی ہو. بہرحال یہ امر یقینی ہے، اللہ نے کافروں پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، کوئی حامی و مددگار نہ پا سکیں گے. جس روز ان کے چہرے آگ پر الٹ پلٹ کیے جائیں گے اس وقت وہ کہیں گے کاش ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی ہوتی. تو اس سے پہلے کہ وہ وقت آئے ہم زندگی کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف پلٹ جائیں. اور وہ کہیں گے اے ہمارے رب، ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کی اطاعت کی اور انہوں نے ہمیں راہ راست سے بہرا کر دیا، اے رب ان کو دوہرا عذاب دے اور ان پر سخت لعنت کرے. پیچھے کیا آیا تھا، آپ نے پڑھا تھا اجرن کبیر، اور یہاں پر آیا ہے لعنن کبیر. تو میرا اور آپ کا فیصلہ ہے کہ ہم اپنے لیے کیا چاہتے ہیں، کیا ڈیسائیڈ کرنا ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان لوگوں کی طرح نہ بن جاؤ جنہوں نے موسیٰ کو اذیتیں دی تھیں، پھر اللہ نے ان کی بنائی ہوئی باتوں سے ان کی برات فرمائی اور اللہ کے نزدیک وہ اللہ کے نزدیک با عزت تھا. اے ایمان لانے والو، اللہ سے ڈرو اور ٹھیک بات کیا کرو، یعنی طنز نہ کیا کرو، تحقیر نہ کیا کرو. اللہ کا کوئی حکم تمہیں چاہے پریکٹیکل لگے یا نہ لگے، تمہیں چاہے وہ اپنے اوپر کرنے کا دل کرے یا نہ کرے، کبھی یہ مت کہا کرو کہ نہیں یہ فرض نہیں ہے، کبھی اس کا اپوز نہ کرو. جو چیز اگر پردے کو آپ اور میں اڈاپٹ نہیں کرتے تو کم سے کم آپ اور میں پردے کو اپوز نہ کریں. مان لیں اپنی کمی، مان لیں اپنے ایمان کی کمزوری کہ ہاں میری کمزوری ہے، اسلام کا شعار ہے میں اپنے اوپر اپنا نہیں سکی. چاہے ہماری ریسرچ کسی چیز کو پریکٹیکل ثابت نہ کرے، منہ کھول کر اللہ کے قوانین کا انکار نہ کریں. یہ چیز یہاں کہہ دی گئی، وَقُولُ قَوْلًا سَدِيدًا، سیدھی بات کرو. سیدھی بات کرو کا مطلب کیا ہے، جو حق ہے وہ بات کرو. اللہ تمہارے اعمال درست کر دے گا، تمہارے قصوروں سے درگزر فرمائے گا. جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اس نے بڑی کامیابی حاصل کی، یعنی ایمان کے درجے اس نے بڑے حاصل کیے. ہم نے اس امانت کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا تو وہ اسے اٹھانے کے لیے تیار نہ ہوئے اور اس سے ڈر گئے، مگر انسان نے اسے اٹھا لیا، بے شک وہ بڑا ظالم اور جاہل ہے. کون سی امانت ہے یہ؟ فریڈم آف چوائس. اللہ نے مجھے اور آپ کو فریڈم آف چوائس دی ہے، چاہو تو پچھلی آیات پر عمل کرو، چاہو تو پچھلی آیات پر عمل نہ کرو. اس بار امانت کو اٹھانے کا لازمی نتیجہ ہے تاکہ اللہ منافق مردوں اور عورتوں، مشرک مردوں اور عورتوں کو سزا دے اور مومن مردوں اور عورتوں کی توبہ قبول کرے. اللہ درگزر فرمانے والا اور رحیم ہے. تو اللہ کو اس کے ناموں کا واسطہ دے کر مانگے کہ اللہ حق کھول دے، اللہ جو حق ہے اس کو میرے دل میں اتار دے. اللہ سے مدد مانگے، اللہ جو معاملہ کنٹروورشل بن گیا ہے اللہ مجھے اس میں میری مدد فرما اور مجھے حق دکھا دے کہ میں حق کو فالو کر سکوں. جب پردے کے احکامات آئیں اور آپ کے دل میں جذبات اپ اینڈ ڈاؤن ہو رہے ہوں، اللہ سے ایک دعا مانگا کریں، اللہ جو حق ہے اس پر مجھے جما دے، اللہ جو حق ہے اس پر مجھے جما دے. اللہ دیکھیں آپ کی کیسی رہنمائی فرمائے گا اور آپ کو کیسی ہمت عطا کرے گا. سورہ سبا، سبا یمن کے شہر کا نام ہے، مکی سورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرہ وہو الحکیم الخبیر. حمد اس اللہ کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کا مالک ہے، اور آخرت میں بھی اسی کے لیے حمد ہے، وہ دانا اور باخبر ہے. جو کچھ زمین میں جاتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے، ہر چیز کو وہ جانتا ہے، وہ غفور اور رحیم ہے. اللہ کے بارے میں بیوٹیفل انفارمیشن آپ کو مل گئی، کمپریہنسو نالج کی بات ہے. اللہ کی ہی ساری نالج ہے، اللہ سب جانتا ہے دنیا میں کیا ہو رہا ہے. منکرین کہتے ہیں کیا بات ہے، قیامت ہم پر نہیں آ رہی ہے. کہو قسم ہے میرے عالم الغیب پروردگار کی، وہ تم پر آ کر رہے گی، اس سے ذرا برابر کوئی چیز نہ آسمانوں میں چھپی ہوئی ہے نہ زمین میں، نہ ذرے سے بڑی اور نہ اس سے چھوٹی، سب کچھ ایک نمایاں دفتر میں درج ہے، یعنی ساری انوینٹری اللہ کے پاس ہے، اللہ کنٹرولر گاڈ ہے، اور یہ قیامت اس لیے آئے گی کہ جزا دے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں اور نیک عمل کرتے رہے ہیں، لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو آج اللہ کے بتائے ہوئے شعار پر جم جائے گا اللہ اس کو بہترین اجر دے گا قیامت کے دن، ان کے لیے مغفرت ہے اور رزق کریم، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو نیچا دکھلانے کے لیے زور لگایا ہے ان کے لیے بدترین قسم کا دردناک عذاب ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے کون اپنی قوتیں حق کو اسٹیبلش کرنے میں لگا رہا ہے اور کون اپنی صلاحیتیں حق کو ڈیمولش کرنے میں لگا رہا ہے۔ اے نبی، علم رکھنے والے خوب جانتے ہیں کہ جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ سراسر حق ہے اور خدائے عزیز و حمید کا راستہ دکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مائکروسکوپک چیزوں کو بھی علم اپنے پاس رکھا ہے، تو جو انسان اللہ پر بھروسہ کرے اس کو توکل اللہ پر کر کر عمل میں جم جانا چاہیے۔ وقال الذین کفروا، منکرین لوگوں سے کہتے ہیں ہم بتائیں تمہیں ایسا شخص جو خبر دیتا ہے کہ تمہارے جسم کا ذرہ ذرہ منتشر ہو چکا ہوگا، یعنی جیسے کہا جائے کہ ایک ایک سیل بکھر چکا ہوگا، اس وقت تم نئے سرے سے پیدا کر دیے جاؤ گے، نامعلوم یہ شخص اللہ کے نام سے جھوٹ گھڑتا ہے یا اسے جنون لاحق ہے، نہیں بلکہ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں اور وہی بری طرح بہکے ہوئے ہیں، کیا انہوں نے کبھی اس آسمان اور زمین کو نہیں دیکھا جو انہیں آگے اور پیچھے سے گھیرے ہوئے ہیں، ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دھسا دیں یا آسمان کے کچھ ٹکڑے ان پر گرا دیں، در حقیقت اس میں ایک نشانی ہے ہر اس بندے کے لیے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو۔ اللہ کی طرف رجوع کرو مشکل میں بھی خوشی میں بھی۔ آگے شکر کی مثال آ رہی ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، ہم نے داود کو اپنے ہاں سے بڑا فضل عطا کیا تھا، ہم نے حکم دیا اے پہاڑو اس کے ساتھ ہم آہنگی کرو، یہی حکم ہم نے پرندوں کو دیا، ہم نے لوہے کو اس کے لیے نرم کر دیا اور اس ہدایت کے ساتھ کے ذرے بنا اور ان کے حلقے ٹھیک اندازے پر رکھ۔ آج کی دنیا کے دور میں عام مسلمان بہت پیچھے رہ گئے ہیں، یہ جو مسلمان ہیں یہاں پر یہ بادشاہ بھی ہیں، انوینٹر بھی ہیں اور نبی بھی ہیں۔ ہم مسلمان پیچھے کیوں رہ گئے؟ اس لیے کہ ہم نے سچ بولنا چھوڑ دیا، ہم نے جھوٹ کا سہارا لے لیا، ہم اپنا پڑھایا ہوا سبق بھول گئے، ہم نے ایکسلنس پر کام کرنا چھوڑ دیا، ہم نے اللہ کے شاعر کی حفاظت کرنا چھوڑ دی، اس لیے ہمارے اوپر یہ آزمائشیں آئیں۔ اللہ نے بتا دیا اگر مسلمانوں کو عروج ملے گا تو یہ بہترین کمبینیشن آج بھی درکار ہے، دین کا علم، دنیا کا علم۔ آج اگر مسلمان مغلوب ہیں تو کمپلیکس میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، دین کا علم حاصل کریں، عمل کریں، دنیا کا علم حاصل کریں اور اپنے اخلاق درست کریں۔ اے آل داؤد، نیک عمل کرو، جو کچھ تم کرتے ہو اس کو میں دیکھ رہا ہوں، اور سلیمان کے لیے ہم نے ہوا کو مسخر کر دیا، صبح کے وقت اس کا چلنا ایک مہینے کی راہ تک، شام کے وقت اس کا چلنا ایک مہینے کی راہ تک۔ ٹیکنالوجی سے امپریس ہونا ہے تو جو ٹیکنالوجی سلیمان علیہ السلام کے پاس تھی اس سے امپریس ہوں، جہاں ترقی بھی ہے اور اللہ کی رضا بھی ہے۔ ہم نے اس کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہا دیا اور اسے ایسے جن اس کے تابع کر دیے جو اپنے رب کے حکم سے اس کے آگے کام کرتے تھے، یعنی فزیکل لا سے انسان نہیں لڑ سکتا، یہ تو اللہ کی مرضی کہ اللہ جس کے تابع جس چیز کو کر دے۔ جب میں اور آپ فزیکل لا سے نہیں لڑ سکتے، سورج کو آپ مغرب سے نکال سکتے ہیں؟ نہیں۔ گریویٹیشنل فورس کو اپنی مرضی سے بڑھا سکتے ہیں؟ نہیں۔ تو پھر شریعت کے لاس سے کیوں لڑتے ہیں؟ شریعت کے لاس کو کیوں نہیں مانتے؟ ان میں سے جو ہمارے حکم سے سرتابی کرتا اس کو ہم بھڑکتی ہوئی آگ کا مزہ چکھاتے، وہ اس کے لیے بناتے تھے جو کچھ وہ چاہتا، اونچی عمارتیں، تصویریں۔ تماثیل کا لفظ آیا ہے، تماثیل کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی امیج جس کا سایہ کاسٹ نہ ہو، یوں سمجھ لیں 3D امیج، تمثال کی جمع ہے۔ سلیمان علیہ السلام سٹیچوز نہیں بنا سکتے تھے، کیونکہ یاد رکھیں وہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں یہ چیز جو تھی یہ واضح طور پر تھی کہ اس میں تصویریں بنانا حرام تھا، اس میں کوئی بھی صورت جو تھی مورت تراشی نہیں جا سکتی تھی۔ تو اس لیے یہ بات واضح سکالرز کہتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے جو تصویروں کا ذکر آتا ہے یہ آبجیکٹس یا تو ہوں گے یا یہ سینریز ہوں گی، لیکن کوئی انسانی یا جاندار تصویر نہیں ہو سکتی۔ بڑے بڑے حوض جیسے لگن اور اپنی جگہ سے نہ ہٹنے والی بھاری دیگیں۔ اے عملو آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور، اے آل داؤد عمل کرو شکر کے طریقے پر، میرے بندوں میں کم ہی شکر گزار ہیں۔ وہاں اپنا محنت لگاؤ جہاں کی محنت تمہیں، جہاں کی انویسٹمنٹ تمہیں آخرت میں واپس مل جائے ایک اچھے ریٹرن کی صورت میں، شکر گزاری کرو. پھر جب سلیمان پر ہم نے موت کا فیصلہ نافذ کیا تو جنوں کو اس کی موت کا پتہ دینے والی کوئی چیز اس گھن کے سوا نہ تھی جو اس کے عصا کو کھا رہا تھا. اس طرح جب سلیمان گر پڑا تو جنوں پر یہ بات کھل گئی کہ اگر وہ غیب کے جاننے والے ہوتے تو اس ذلت کے عذاب میں مبتلا نہ رہتے. سبا کے لیے اب ایک کفر کی مثال ہے. سبا کے لیے ان کے اپنے مسکن ہی میں ایک نشانی موجود تھی، دو باغ دائیں اور دو بائیں، یعنی بہت ہی فرٹائل علاقہ تھا. رومن ہسٹورین بھی اس قوم کی ترقی پر لکھ چکے ہیں، کھاؤ اپنے رب کا رزق اور شکر بجا لاؤ اس کا، ملک ہے عمدہ پاکیزہ اور پروردگار ہے بخشنے والا. یعنی فرٹائل لینڈ تھا، ایگریکلچر اور ٹریڈ ان کے جو تھے وہ ٹاپ پر تھے، ان کے پاس بیسٹ آف بوتھ دا ورلڈ تھے. تو اللہ تعالیٰ کو ترقی جو ہے وہ ناپسند نہیں ہے، لیکن اللہ کو ترقی اپنی عبادت کے ساتھ، اپنی فرما برداری کے ساتھ پسند ہے، شکر کا جذبے کے ساتھ پسند ہے. انسان ٹو فل آف ہم سیلف نہ ہو، صرف اور صرف اپنا کریڈٹ ساری ترقی کو نہ دے. یاد رکھیں، جہاں شکر ہوگا وہاں لا اینڈ آرڈر بھی ہوگا، اور جہاں دین ہوگا وہاں پر پیس اینڈ پروسپیرٹی دونوں ہوتے ہیں. ان لوگوں نے کیا کیا، مگر وہ منہ موڑ گئے. آخر کار ہم نے ان پر بند توڑ سیلاب بھیج دیا اور ان کے پیچھے دو باغوں کی جگہ دو اور باغ انہیں دیے جن میں کڑوے کسیلے پھل اور چھاؤ کے درخت تھے اور کچھ تھوڑی سی بیریاں. یہ تھا ان کے کفر کا بدلہ جو ہم نے ان کو دیا، اور ناشکر انسان کے سوا ایسا بدلہ ہم کسی اور کو نہیں دیتے. ہم بھی کانشیسلی ارد کہیں کہ اللہ ہم آپ کے فرما بردار بنتے، ہمیں آپ کا ناشکرہ نہیں بننا. اور ہم نے ان کے اور ان کے بستیوں کے درمیان جن کو ہم نے برکت عطا کی تھی نمایاں بستیاں بسا دی تھیں، اور ان میں سفر کی مسافتیں ایک اندازے پر رکھ دی تھیں. چلو پھرو ان راستوں میں رات دن پورے امن کے ساتھ، مگر انہوں نے کہا اے ہمارے رب ہمارے سفر کی مسافتیں لمبی کر دے. انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، آخر کار ہم نے انہیں افسانہ بنا کر رکھ دیا اور انہیں بالکل تتر بتر کر ڈالا. یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو بڑا صابر اور شاکر ہو. ان کے معاملے میں ابلیس نے اپنا گمان صحیح پایا اور انہوں نے اس کی پیروی کی بجز ایک تھوڑے سے گروہ کے جو مومن تھے. ابلیس کو ان پر کوئی اقتدار حاصل نہ تھا، مگر جو کچھ ہوا وہ اس لیے ہوا کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کون آخرت کا ماننے والا ہے، کون اس کی طرف سے شک میں پڑا ہوا ہے. وربک علی کل شیء حفیظ، اور تیرا رب ہر چیز پر نگران ہے. اللہ نے ہر عمل دیکھ لیا، اللہ ہر عمل کے پیچھے اس کی نیت کو جانتا ہے، اللہ علیم بذات الصدور ہے. اے نبی، ان مشرکین سے کہو پکار دیکھو ان معبودوں کو جنہیں تم اللہ کے سوا اپنا معبود سمجھے بیٹھے ہو. وہ نہ آسمانوں میں کسی ذرہ برابر چیز کے مالک ہیں نہ زمین میں، وہ آسمانوں اور زمین کی ملکیت میں شریک بھی نہیں ہیں، ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار بھی نہیں ہے، اور اللہ کے حضور کوئی شفاعت بھی کسی کے لیے نافع نہیں ہو سکتی بجز اس شخص کے جس کے لیے اللہ نے سفارش کی اجازت دی ہو. حتیٰ کہ جب لوگوں کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہو گئی تو وہ سفارش کرنے والوں سے پوچھیں گے تمہارے رب نے کیا جواب دیا، وہ کہیں گے ٹھیک جواب ملا اور وہ بزرگ اور برتر ہے. اے نبی، ان سے پوچھو کون تم کو آسمانوں اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ کہو اللہ. اب لا محالہ ہم میں اور تم میں کوئی ایک ہی ہدایت پر ہے یا کھلی گمراہی میں کوئی پڑا ہوا ہے؟ ان سے کہو جو قصور ہم نے کیا ہو اس کی کوئی باس پرس تم سے نہ ہوگی، اور جو کچھ تم کر رہے ہو وَلَنَسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ اس کی کوئی جواب طلبی ہم سے نہیں کی جائے گی. کہو ہمارا رب ہم کو جمع کرے گا، پھر ہمارے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے گا، وہ ایسا زبردست حاکم ہے جو سب کچھ جانتا ہے. ان سے کہو ذرا مجھے دکھاؤ تو صحیح وہ کون ہستیاں ہیں جنہیں تم نے اس کے ساتھ شریک کر رکھا ہے؟ ہرگز نہیں، زبردست اور دانا تو بس وہ اللہ ہی ہے. وما ارسلناک الا کافتا للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اور اے نبی، ہم نے تم کو تمام ہی انسانوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے. تو اگر لوگ نہیں جانتے تو کس کا قصور ہے؟ ہم مسلمانوں کا. ہم نے خود بھی نہیں جانا اور لوگوں کو بھی ان کے بارے میں انفارمیشن نہیں دی. ہم خود بھی اللہ کی طرف نہیں پلٹے اور ہم اوروں کی ہدایت کا ذریعہ بھی نہیں بنے. حقیقت یہ ہے کہ آج قرآن آپ کی اور میرے لیے اجنبی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں اس اجنبیت کے اوپر کہ اچھا ہے پتہ نہیں چلا، پتہ چل جاتا تو عمل کرنا پڑتا. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اس راہ کے مسافر نہ بننا جس راہ پر وہ لوگ چلے کہ جن کے پاس عمل کرنے کی خواہش تھی لیکن علم نہیں تھا. اللہ نے مجھے اور آپ کو ایسے راستے سے پناہ مانگنے کو کہا ہے. تو علم حاصل کریں اور لوگوں کو اللہ کے رسول کا مقام بتائیں. یہ لوگ تم سے کہتے ہیں کہ وہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو. کہو تمہارے لیے ایک ایسے دن کی میعاد مقرر ہے جس کے آنے میں ایک گھڑی بھر کی تاخیر تم کر سکتے ہو اور نہ ایک گھڑی بھر اسے پہلے لا سکتے ہو. یہ کافر کہتے ہیں ہم ہرگز اس قرآن کو نہ مانیں گے اور نہ اس سے پہلی آئی ہوئی کسی کتاب کو تسلیم کریں گے. کاش تم دیکھو ان کا حال اس وقت جب یہ ظالم اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے, اس وقت یہ ایک دوسرے پر الزام دھریں گے. جو لوگ دنیا میں دبا کر رکھے گئے تھے وہ بڑے بننے والوں سے کہیں گے اگر تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے. جس طرح سے بنی اسرائیلیوں نے اللہ کے احکامات کو چھپا لیا, اسی طرح سے مسلمان آج قرآن پر عمل نہ کر کے قرآن کی خوبصورتی کو چھپا رہے ہیں, اور قرآن کی خوبصورتی پر عمل نہ کر کے والدین اپنی اولاد کو اسلام کی خوبصورتی سے محروم رکھ رہے ہیں, اور یہی اولاد قیامت کے دن بلیم کرے گی والدین کو. یا اللہ ان والدین کو جہنم میں ڈال دے, انہوں نے مجھ تک دین نہیں پہنچایا, انہوں نے مجھے دین کی وہ چیزیں نہیں بتائیں جو اللہ کے شاعر تھے, انہوں نے مجھے دین کی وہ باتیں وہ حکمتیں نہیں بتائیں جن پر عمل کر کے میں جنت میں پہنچ سکتا تھا. تو ایک دوسرے پر بلیم کریں گے. وہ بڑے بننے والے ان دبے ہوئے لوگوں کو جواب دیں گے, کیا ہم نے تمہیں اس ہدایت سے روکا تھا جو تمہارے پاس آئی تھی؟ نہیں, بلکہ تم خود مجرم تھے. یعنی یہاں پر فزیکلی کمزور لوگوں کی بات نہیں ہے, بلکہ ان لوگوں کی بات ہے جن کے ارادے کمزور تھے, کمزور جن کا ایمان تھا, جنہوں نے چاہا کہ ان کو آسان قرآن مل جائے, کوئی ریوائزڈ ورژن مل جائے قرآن کا عمل کرنے کے لیے جس سے ہم آسانی سے عمل کر جائیں. وہ دبے ہوئے لوگ ان بڑے بننے والے لوگوں سے کہیں گے نہیں, بلکہ وہ شب و روز کی مکاری تھی جب تم ہم سے کہتے تھے کہ ہم اللہ سے کفر کریں اور دوسروں کو اس کا ہمسر ٹھہرائیں. آخر کار جب یہ لوگ عذاب دیکھیں گے تو اپنے دلوں میں پچھتائیں گے اور ہم ان منکرین کے گلوں میں توک ڈال دیں گے. کیا لوگوں کو اس کے سوا کوئی اور بدلہ دیا جا سکتا ہے کہ جیسے اعمال ان کے تھے ویسے ہی جزا پائیں؟ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کسی بستی میں ایک خبردار کرنے والا بھیجا ہو اور اس بستی کے کھاتے پیتے لوگوں نے یہ نہ کہا ہو جو پیغام تم لے کر آئے ہو اس کو ہم نہیں مانتے, انہوں نے ہمیشہ یہی کہا ہم تم سے تم زیادہ مال اور اولاد رکھتے ہیں اور ہم ہرگز سزا پانے والوں میں سے نہیں ہیں. فالس کانفیڈنس, مس پلیسڈ کانفیڈنس کی شکل نظر آ رہی ہے. اے نبی ان سے کہو ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء, میرا رب جسے چاہتا ہے رزق کشادہ دیتا ہے, جسے چاہتا ہے نفعت اللہ عطا کرتا ہے, مگر اکثر لوگ اس کی حقیقت نہیں جانتے. یہ تمہاری دولت اور تمہاری اولاد نہیں ہے جو تمہیں ہم سے قریب کرتی ہے, ہاں مگر جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے یہی لوگ ہیں جن کے لیے ان کے عمل کی دوہری جزا ہے. مار اور اولاد جنہوں نے صدقہ جاریہ بنا لیا, عقل مند لوگ اچھا انویسٹمنٹ کر لیا, اور وہ بلند اور بالا عمارتوں میں اطمینان سے رہیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس نے کہا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا, جس نے یہ کلمہ دل سے پڑھا اس پر عمل کیا وجبت لہ الجنہ, جنت اس کے لیے واجب کر دی گئی. تو اپنے دل سے گواہی دیں, تصدیقم بالقلب ہو, اور تصدیقم بالقلب کی گواہی جو ہے ہمارا عمل دیتا ہے. رہے وہ لوگ جو ہماری آیات کو نیچا دکھانے کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں تو وہ عذاب میں مبتلا ہوں گے. اے نبی ان سے کہو میرا رب اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے کھلا رزق دیتا ہے, جسے چاہتا ہے نبات اللہ دیتا ہے, جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اس کی جگہ وہی تم کو اور دیتا ہے, وہ سب رازقوں سے بہتر رازق ہے. جس دن وہ تمام انسانوں کو جمع کرے گا پھر فرشتوں سے پوچھے گا کیا یہ لوگ تمہاری ہی عبادت کیا کرتے تھے؟ تو وہ جواب دیں گے پاک ہے آپ کی ذات, انت ولینا من دونہم, ہمارا تعلق تو آپ سے ہے نہ کہ ان لوگوں سے, دراصل یہ ہمارے نہیں بلکہ جنوں کی عبادت کرتے تھے, ان میں سے اکثر انہی پر ایمان لائے ہوئے تھے. اس وقت ہم کہیں گے آج تم میں سے کوئی نہ کسی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان, اور ظالموں سے ہم کہہ دیں گے اب چکھو اس عذاب کا مزہ جسے تم جھٹلایا کرتے تھے. حقیقت ہے انسان جب تک عمل سے جہنم کو اگنور نہ کر دے وہ گناہوں سے نہیں بچ سکتا. اپنے عمل سے ظاہر کریں کہ آپ کو جہنم سے نفرت ہے, ورنہ گناہ آپ کا لائف سٹائل بن جائے گا. اور گناہ لائف سٹائل کب بنتا ہے؟ جب عقیدہ غلط ہوتا ہے. تو قیامت کا خوف اس کو آپ کبھی بھی کسی باطل عقیدے سے ملٹی پلائی نہ ہونے دیں. دیکھیں آپ بڑے سے بڑے نمبر کو زیرو سے ملٹی پلائی کریں تو آنسر کیا آتا ہے؟ زیرو. قیامت کا خوف کسی باطل عقیدے سے اگر ملٹی پلائی ہو جائے گا تو زیرو ہو جائے گا, اور جب قیامت کا خوف جہنم کا خوف زیرو ہوگا تو انسان گناہوں میں انوالو ہو جاتا ہے. ان لوگوں کو جو ہماری صاف صاف آیات سنائی جاتی ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ شخص تو بس یہ چاہتا ہے کہ تم کو ان معبودوں سے برگزشتہ کر دے جن کی عبادت تمہارے باپ دادا کرتے آئے ہیں. یا یعنی وہی ٹرائبل مینٹیلٹی کا ذکر ہے. اور اس کا سولوشن کیا ہے؟ اس کا سولوشن ایک ہی ہے، قرآن. اور کہتے ہیں کہ یہ قرآن محض ایک جھوٹ ہے گڑا ہوا، ان کافروں کے سامنے جب حق آیا تو انہوں نے کہہ دیا یہ تو سری جادو ہے، حالانکہ نہ ہم نے ان لوگوں کو پہلے کوئی کتاب دی تھی، نہ یہ اسے پڑھتے ہوں، اور نہ تم سے پہلے ان کی طرف کوئی متنبہ کرنے والا بھیجا تھا. ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ جھٹلا چکے ہیں، جو کچھ ہم نے انہیں دیا تھا اس کے عشر عشیر کو بھی یہ نہیں پہنچے، مگر جب انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا تو دیکھ لو میری سزا کیسی تھی. ورلڈلی پروگرس ان کو ان کے اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکی، بتا دیا گیا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انما اعظکم بواحدہ، ان سے کہو میں تمہیں بس ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں، اللہ کے لیے تم اکیلے اکیلے اور دو دو مل کر اپنا دماغ لڑاؤ اور سوچو تمہارے صاحب میں آخر کون سی بات ہے جو جنون کی ہو. دیکھ لو تم خود، ون ٹو ون کنیکشن کر لو، اکیلے بیٹھ جاؤ قرآن کے ساتھ، یا دو لوگ مل کر بیٹھ جاؤ، یا سب مل کر بیٹھ جاؤ اور دیکھو اور لاجک نکالو. دیکھو اللہ کے رسول جو احکامات لے کر آئے ہیں وہ لاجیکل ہیں، حکمت سے بھرے ہیں، یا تمہارا وہ لائف سٹائل جو گناہوں سے بھرا ہوا ہے اس میں تمہارے لیے نقصان ہے. وہ تو ایک سخت عذاب کی آمد سے پہلے تم کو متنبہ کرنے والا ہے. ان سے کہو اگر میں نے تم سے کوئی اجر مانگا ہے تو تم ہی کو مبارک ہو، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے. وہو علی کل شیء شہید، اور وہ ہر چیز پر گواہ ہے. ان سے کہو میرا رب مجھ پر حق کا القاء کرتا ہے اور وہ تمام پوشیدہ حقیقتوں کا جاننے والا ہے. کہو حق آ گیا اور اب باطل کے لیے کچھ نہیں ہو سکتا. کہو اگر میں گمراہ ہو گیا ہوں تو میری گمراہی کا وبال مجھ پر ہے، اور اگر میں ہدایت پر ہوں تو اس کی وحی کی بنا پر ہوں جو میرا رب میرے اوپر نازل کرتا ہے. انہو سمیع قریب، وہ تو سب کچھ سنتا ہے اور قریب ہی ہے. کاش تم دیکھو انہیں اس وقت جب یہ لوگ گھبرائے ہوئے پھر رہے ہوں گے اور کہیں بچ کر نہ جا سکیں گے، بلکہ قریب ہی سے پکڑ لیے جائیں گے. اس وقت یہ کہیں گے ہم اس پر ایمان لے آئے، حالانکہ اب دور نکلی ہوئی چیز کہاں ہاتھ آ سکتی ہے. اس سے پہلے یہ کفر کر چکے تھے. وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، اور بلا تحقیق دور دور کی کوڑیاں لایا کرتے تھے. اللہ کے احکامات کو ماننے کے لیے آج ایکسکیوزز پیش کرتے ہو، آیات کو کنٹروورشل کہہ کر ان کو بیک برنر پر ڈال دیتے ہو. اب دیکھو کیا تمہیں انجام نظر آیا. اس وقت جس چیز کی یہ تمنا کر رہے ہوں گے اس سے محروم کر دیے جائیں گے، جس طرح ان کے پیش رو ہم مشرب محروم ہو چکے ہوں گے. انہم کانوا فی شک کے مریب، یہ بڑے گمراہ کن شک میں پڑے ہوئے تھے. شک انسان کو عمل میں دنیا عمل سے دور کر دیتا ہے، اور شک انسان کو اللہ کی محبت سے بھی دور کر دیتا ہے. شک انسان کو اللہ کی بنائی ہوئی جنت سے دور کر دیتا ہے. اپنے دل میں کبھی اللہ کی جنت، اللہ کی شریعت، اللہ کے قوانین کے خلاف شک نہ آنے دیں. سورہ فاطر، اس کو سورہ ملائکہ بھی کہتے ہیں. فاطر کا مطلب ہوتا ہے بنانے والا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکہ، تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین کا بنانے والا اور فرشتوں کو پیغام رساں مقرر کرنے والا ہے. ایسے فرشتے جن کے دو دو اور تین تین اور چار چار بازو ہیں، وہ اپنی مخلوق کی ساخت میں جیسا چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے. یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ جس رحمت کا دروازہ بھی لوگوں کے لیے کھول دے، اسے کوئی روکنے والا نہیں. دعا کریں اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے اور مجھے اپنے قریب آنے کا موقع دے، اور جسے وہ بند کر دے اسے اللہ کے بعد کوئی دوسرا کھولنے والا نہیں، وہ زبردست اور حکیم ہے. ہم جس اللہ کا رزق کھاتے ہیں اسی اللہ کی فرما برداری نہیں کریں گے، اسی کے ساتھ نمک حلالی نہیں کریں گے. یا ایہا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، تم پر اللہ کے جو احسانات ہیں انہیں یاد رکھو. تمہاری خوش رہنے کی ٹرک تمہیں بتا دی گئی. تمہاری خوش رہنے کی ٹرک کیا ہے؟ نعمتوں کو یاد رکھو. کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق بھی ہے جو تمہیں آسمان اور زمین میں سے رزق دیتا ہو؟ کوئی معبود اس کے سوا نہیں. آخر تم کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہو؟ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، جب ہم کو معلوم ہے کہ شیطان دھوکہ دیتا ہے تو پھر ہم کیوں بار بار اس کے دھوکے میں آ جاتے ہیں؟ اب اگر اے نبی یہ لوگ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں، تم سے پہلے بھی بہت سے رسول جھٹلائے جا چکے ہیں، اور سارے معاملات آخر کار اللہ ہی کی طرف رجوع ہونے والے ہیں. ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا، لوگو اللہ کا وعدہ یقیناً برحق ہے، لہذا دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، اور نہ بڑا دھوکے باز تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکا دینے پائے. در حقیقت شیطان تمہارا دشمن ہے، اس لیے تم بھی اسے اپنا دشمن ہی سمجھو. اگر کوئی دوست اگر آپ کے ساتھ دشمنی کر جائے تو سمجھ آتا ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں آئی. اللہ نے تو قرآن میں بار بار شیطان کی دشمنی کا ذکر کر دیا، اور ہم بار بار شیطان کے دھوکوں میں آتے ہیں تو سراسر قصور انسان کا اپنا ہے. وہ تو اپنے پیروؤں کو اپنی راہ پر اس لیے بلا رہا ہے کہ وہ دوزخیوں میں شامل ہو جائیں. جو لوگ کفر کریں گے ان کے لیے سخت عذاب ہے, اور جو ایمان لائیں گے نیک عمل کریں گے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے. ایک جگہ آیا عذاب شدید, اور ایک ہی آیت میں آیت نمبر 7 میں آیا اجر کبیر. چوائس از یورز, دیکھ لو تم نے اپنے لیے کیا سلیکٹ کیا, عذاب یا اجر. بھلا کچھ ٹھکانا ہے اس شخص کی گمراہی کا جس کے لیے اس کا برا عمل خوش نما بنا دیا گیا ہو اور وہ اسے اچھا سمجھ رہا ہو, یعنی گناہ کو ایلیٹ ہونے کی نشانی یا سمبل سمجھ کر کرے. اللہ کی نافرمانی کو کرنا اپنے لیے جو ہے کول سمجھے, اللہ کی نافرمانی کر کے سمجھے کہ یہی تو سٹیٹس والے لوگ کرتے ہیں. اللہ کی شریعت میں نقص نکال کر اپنے آپ کو بڑا سمارٹ ایلیکٹ سمجھے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں ڈال دیتا ہے, جسے چاہتا ہے راہ راست دکھاتا ہے. پس اے نبی, خواہ مخواہ تمہاری جان ان لوگوں کی خاطر غم اور افسوس میں نہ گھلے, جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے, اور اللہ ہی تو ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے پھر وہ بادل اٹھاتی ہیں, پھر ہم اسے ایک اجاڑ علاقے کی طرف لے جاتے ہیں, پھر اس کے ذریعے سے اسی زمین کو جلا اٹھاتے ہیں جو مری پڑی تھی. مرے ہوئے انسانوں کا جی اٹھنا بھی اسی طرح ہوگا, تو کیا مری ہوئی روح جاگ نہیں سکتی؟ اللہ مرا ہوا دل نہیں جگا سکتا؟ دیکھو اللہ کی قدرت کی نشانیاں, اللہ کے ہاتھ میں یہ سب چیزیں ہیں. جب مری ہوئی زمین زندہ ہو سکتی ہے تو اپنے آپ سے بھی امید رکھو, اللہ تمہارا دل بھی زندہ کر دے گا. من کانا یرید العزۃ فللہ العزۃ جمیعا, جو کوئی عزت چاہتا ہو اسے معلوم ہونا چاہیے عزت ساری کی ساری اللہ کی ہے. اس کے ہاں جو چیز اوپر چڑھتی ہے وہ صرف پاکیزہ قول ہے, اور عمل صالح اس کو اوپر چڑھاتا ہے. رہے وہ لوگ جو بےہودہ چال بازیاں کرتے ہیں, ان کے لیے سخت عذاب ہے اور ان کا مکر خود ہی غارت ہونے والا ہے. عذاب انعام ہماری چوائس پر ہے, ہمارے تقدیر کے فیصلے پر نہیں ہے. یاد رکھیں یہ معاملہ ہمارے عمل کے اوپر ڈیسائیڈڈ ہے. اوپر چڑھنے والا قول کیا ہے؟ پاکیزہ قول. تو دل سے معافی مانگیں, خوب استغفار کریں, خوب تسبیح کریں, اللہ اس ذکر کو اوپر چڑھائے گا تو ہمارا دل کھل جائے گا انشاءاللہ. اللہ نے تم کو مٹی سے پیدا کیا, پھر نطفے سے, پھر تمہارے جوڑے بنا دیے, یعنی مرد اور عورت. کوئی عورت حاملہ نہیں ہوتی اور نہ بچہ جنتی ہے, مگر یہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہوتا ہے. کوئی عمر پانے والا عمر نہیں پاتا, اور نہ کسی کی عمر میں کچھ کمی ہوتی ہے, مگر یہ سب کچھ ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے. ان ذالک علی اللہ یسیر, یہ اللہ کے لیے بہت آسان کام ہے. بتا دیا گیا قدرت کے فیصلوں سے کوئی نہیں لڑ سکتا, ہر چیز پلانڈ ہے, ہر چیز ریکارڈڈ ہے. تقدیر کے معاملے پر ہم سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی. عذاب کا معاملہ ہماری چوائس کے اوپر ہے, وہی چوائس جو فری ول انسان کو دی گئی ہے. پانی کے دونوں ذخیرے موجود ہیں, یکساں نہیں ہیں, ایک میٹھا اور ایک پیاس بجھانے والا, پینے میں خوشگوار, دوسرا سخت کھاری کہ حلق چھیل دے. مگر دونوں سے تم تر و تازہ گوشت حاصل کرتے ہو, پہننے کے لیے زینت کا سامان نکالتے ہو. اسی پانی میں تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں اس کا سینہ چیرتے ہوئے چلی جا رہی ہیں, تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو اور اس کے شکر گزار بن جاؤ. اللہ تعالیٰ نے ایک پیرابل سے حقیقت کو کھول دیا. ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزیں بتا دیں, کھاری اور میٹھا پانی. اللہ نے کہہ دیا شکر میٹھا ہوتا ہے, صبر تلخ ہوتا ہے. تو شریعت کے اوپر اس وقت تو تمہیں عمل کرنا تلخ لگ سکتا ہے, لیکن اس کا اجر تمہیں بڑا میٹھا ملے گا. وہ دن کے اندر رات اور رات کے اندر دن کو پروتا ہوا لے آتا ہے. چاند اور سورج کو اس نے مسخر کر رکھا ہے. یہ سب کچھ ایک وقت مقرر تک چلے جا رہا ہے. وہی اللہ جس کے یہ سارے کام ہیں تمہارا رب ہے, پالنہار ہے, 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرنے والا ہے. بتاؤ تم کتنا پیار کرتے ہو اس سے؟ بادشاہی اسی کی ہے, اسے چھوڑ کر جن معبودوں کو تم پکارتے ہو وہ ایک پرے کہا کے مالک بھی نہیں ہے. یعنی اپنے اللہ کو, جب اللہ نے کہا, اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے, تو اللہ کو یہ مت سمجھنا کہ اللہ ماں کی طرح ہے. بالکل ماں جو ہے وہ غصے میں جو ہے وہ مارتی نہیں ہے. تو اللہ کے بارے میں ایسا گمان مت رکھنا. اللہ بادشاہ ہے, اللہ عادل ہے, اللہ ماں کی طرح مجبور نہیں ہے. بادشاہی اسی کی ہے, انہیں پکارو تو وہ تمہاری دعائیں سن نہیں سکتے, اور سن لیں تو ان کا تمہیں کوئی جواب نہیں دے سکتے, اور قیامت کے روز وہ تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے. حقیقت حال کی ایسی صحیح خبر تمہیں ایک خبردار کے سوا اور کوئی نہیں دے سکتا. کیوں گلی سڑی ہڈیوں کو پکارتے ہو؟ اور اگر ان کی ہڈیاں جو ہیں وہ پریزرو بھی ہیں, تو بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا ولی کیوں بناتے ہو؟ اللہ کی طرف کیوں نہیں رجوع کرتے؟ یا ایوہ الناس انتم الفقراء الی اللہ, لوگو تم اللہ ہی کے محتاج ہو اور اللہ ہی غنی اور حمید ہے. سب کو کٹ ڈاؤن ٹو سائز کر دیا, اس لیے کہ جو کہہ دے اللہ تو بس سمجھ لے کہ اللہ غنی ہے. اللہ اس کی مشکلات کو دور کرے گا. لوگوں کے آگے ماتھا نہ ٹکو. اللہ نے تو قرآن میں کہا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ, بھاگو اللہ کی طرف. اللہ تو چاہتا ہے کہ میں اور آپ اللہ کے بندے بنیں اور اللہ کے رجوع کریں اور اللہ سے مدد مانگیں عمل کرنے کے لیے. وہ چاہے تو تمہیں ہٹا کر کوئی نئی خلقت تمہاری جگہ لے آئے. ایسا کرنا اس کے لیے کچھ بھی دشوار نہیں. کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کے بوجھ نہ اٹھائے گا. کون سا بوجھ؟ گناہوں کا بوجھ. اور اگر کوئی لدا ہوا نفس اپنے بوجھ اٹھانے کے لیے پکارے گا تو اس کے بار کا ایک اتنا حصہ بھی بٹانے کے لیے کوئی نہ آئے گا, چاہے وہ قریب ترین رشتے دار ہی کیوں نہ ہو. میری سگی بیٹی قیامت کے دن میرے گناہوں کا ایک پاؤنڈ وزن نہیں اٹھائے گی. ہم سب یہ بات اپنے اپنے دلوں پر لکھ لیں. تھوڑے سے الفاظ کے اندر اللہ نے پورا مضمون سمیٹ دیا ہے. لہٰذا اے نبی, تم صرف انہی لوگوں کو متنبع کر سکتے ہو جو بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں. جو شخص بھی پاکیزگی اختیار کرتا ہے اپنی ہی بھلائی کے لیے کرتا ہے, اور پلٹنا سب کو اللہ ہی کی طرف ہے. تمہارے پاس آپشن ہے, خود کو پاک کر لو, اللہ کے سامنے جانے سے پہلے اپنا تزکیہ کر لو, صدقہ کرو, اللہ کی طرف پلٹ آؤ, عمل میں اپنے آپ کو دوڑا لو. اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں ہے, نہ تاریکیاں اور روشنیاں یکساں ہیں, نہ ٹھنڈی چھاؤں اور دھوپ کی تپش ایک جیسی ہے, نہ زندہ اور مردے مساوی ہیں, نہ کفر اور ایمان ایک جیسا ہے, نہ شکر گزاری اور نہ شکری ایک جیسی ہے, نہ بدعت اور سنت ایک جیسی ہے, نہ زندہ اور مردہ ایک جیسے ہیں, اور نہ دنیا اور آخرت ایک جیسی ہے, اور نہ اپنی خواہشات کو پورا کرنا اور شریعت کے لیے قربانی دینا ایک جیسا ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو مثالوں سے بات سمجھا دی. اللہ جسے چاہتا ہے سنواتا ہے, مگر اے نبی تم ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں مدفون ہیں, یعنی جن کے جسم ان کی روحوں کے مقبرے ہیں. زندہ لوگ ہیں لیکن چلتی ہوئی زندہ لاشیں ہیں. ان کے دلوں کے اندر ان کی روحوں کے مقبرے ہیں, اس لیے کہ دنیا کی خواہشات ہی میں دفن ہو کر رہ گئے. تم تو بس ایک خبردار کرنے والے ہو. تب اپنے لیے دو معیار جو ہیں بنا سکتے ہیں. معاشرہ جس بات پر ہو ان کو ہم بھی اپنا لیں, اور جس بات کو وہ برا مانے ہم بھی اس بات کو چھوڑ دیں. تو ہمارا شمار کس میں ہوگا؟ ایسی روحوں میں ہوگا جن روحوں نے اپنے ہی دلوں کے اندر مقبرے بنا لیے. دوسرا آپشن ہمارے پاس کیا ہے؟ کہ ہم قرآن کو اپنا لیں, قرآن کا حکم مانیں, چاہے معاشرہ اس کے مخالف ہو چاہے معاشرہ اس کی فیور میں ہو. اور یہ کم لوگ ہوتے ہیں, یہ متقی لوگ ہوتے ہیں. ہم نے تم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے, بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر. اگر کوئی امت ایسی نہیں گزری جس میں کوئی متنبع کرنے والا نہ آیا ہو. اب اگر یہ لوگ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں. ان کے پاس ان کے رسول کھلے دلائل, صحیفے اور روشن ہدایات والی کتاب لے کر آئے, پھر جن لوگوں نے نہ مانا ان کو میں نے پکڑ لیا. دیکھ لو میری سزا کیسی سخت تھی. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے اور پھر اس کے ذریعے سے ہم طرح طرح کے پھل نکال لاتے ہیں, اور جن کے رنگ مختلف ہوتے ہیں. پہاڑوں میں بھی سفید اور سرخ اور گہری اور سیاہ دھاریاں پائی جاتی ہیں جن کے رنگ مختلف ہوتے ہیں. اس طرح انسانوں اور جانوروں اور مویشیوں کے رنگ بھی مختلف ہیں. انما یخش اللہ من عبادہ العلماء, حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے صرف علم رکھنے والے لوگ ہی اس سے ڈرتے ہیں. بے شک اللہ زبردست اور درگزر کرنے والا ہے. اگر اللہ کی پکڑ سے مجھے ڈر نہ لگے تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے نافع علم حاصل نہیں کیا. جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں, اور جو کچھ ہم نے رزق دیا ہے اس میں سے کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں, یقیناً وہ ایسی تجارت کے متوقع ہیں جس میں ہرگز خسارہ نہ ہوگا. اس تجارت میں انہوں نے اپنا سب کچھ اس لیے کھپایا ہے, لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِ, تاکہ اللہ ان کے پورے پورے اجر ان کو دے دے اور مزید اپنے فضل سے ان کو عطا فرمائے. بے شک اللہ بخشنے والا اور قدردان ہے. اے نبی, جو کتاب ہم نے تمہاری طرف وحی کے ذریعے سے بھیجی ہے وہی حق ہے, تصدیق کرتی ہوئی آئی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے آئی تھیں. بے شک اللہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور ہر چیز پر نگاہ رکھنے والا ہے. پھر ہم نے اس کتاب کا وارث بنا دیا ان لوگوں کو جنہیں اس وراثت کے لیے اپنے بندوں میں سے چن لیا تھا. مسلمانوں کو اللہ نے قرآن کا وارث بنایا ہے. اللہ نے مجھے اور آپ کو اس کلام کا وارث بنایا ہے جو کلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہوا. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لیگسی ہے جو میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے. تو وارث بن کر بھی آپ نے اور میں نے اس کتاب پر عمل کرنا ہے اور اسے آگے پہنچانا ہے. امیجن کریں, آج کوئی انسان آپ سے کہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیالہ ہے جس سے آپ پانی پیا کرتے تھے. ہم سب دوڑیں گے نہیں اس پیالے کو لینے کے لیے؟ کوئی آپ سے کہے کہ میرے پاس اللہ کے رسول کا کرتا ہے، جو پہلے آئے گا اس کو ملے گا، ہم سب دوڑیں گے نہیں اس کرتے کو لینے کے لیے؟ تو یہ وہی الفاظ ہیں جو اللہ کے رسول کی زبان سے ادا ہوئے، یہ وہی الفاظ ہیں جو وراثت کے طور پر آپ کو اور مجھے دیے گئے ہیں. اب کیا آپ اور میں قرآن کا راستہ نہیں اپنائیں گے؟ اب کیا اللہ کے رسول والا راستہ آپ کا اور میرا راستہ نہ ہوگا؟ اب کیا اللہ کے رسول نے جو قربانیاں دی ویسی قربانیاں آپ اور میں نہ دیں گے؟ اب کوئی تو ان میں سے اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہے اور کوئی بیچ کے راستے پر ہے، کوئی اللہ کے اذن سے نیکیوں میں سبقت کرنے والا ہے، یہی بہت بڑا فضل ہے. بتا دیا گیا کوئی فیلئرز ہیں، کوئی جو ہیں وہ صرف 30% پر رہتے ہیں بارڈر پر، اور کوئی جو ہیں وہ سابقون الاولون ہیں، جو پوزیشن ہولڈرز ہیں، آگے بڑھنے والے ہیں، جنہوں نے اطاعت سے بڑھ کر اتباع کی، جنہوں نے دنیا کے اوپر راضی ہونا کافی نہ سمجھا بلکہ اپنی پرائیورٹی انہوں نے شریعت بنا لی. آج میں اور آپ بھی اپنی نگاہ کو دنیا کی حد تک محدود نہ کریں. دنیا کی حد تک محدود کریں گے کبھی خوش نہیں رہیں گے. آپ نے دیکھا آپ کی بہن کے پاس گاڑی ہے، مثال کے طور پر آپ کے پاس موٹر سائیکل ہے، آپ نے دیکھا آپ کی بہن کے پاس سوزوکی ہے، آپ نے دنیا میں پیچھے لگ لگ کے حرام کموا کے شوہر سے سوزوکی خرید لی، پتہ چلا آپ کی بہن نے جو ہے کرولا خرید لی. آپ نے دنیا کے پیچھے لگ لگ کے پتہ چلا کرولا خریدی تو پتہ چلا کہ آپ کی پڑوسن نے جو ہے مرسیڈیز خرید لی. آپ نے دنیا کے پیچھے لگ لگ کے مرسیڈیز خریدی تو پتہ چلا کہ آپ کے پڑوسی نے جہاز خرید لیا. کوئی لمٹ ہے؟ تو دنیا کے پیچھے نہ بھاگیں، ہمیشہ رہنے والی جنتوں کے پیچھے رہیں. ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں جن میں یہ لوگ داخل ہوں گے، وہاں انہیں سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے آراستہ کیا جائے گا، وہاں ان کا لباس ریشم ہوگا، اور وہاں وہ کہیں گے شکر ہے اس خدا کا جس نے ہم سے غم دور کر دیا، یقیناً ہمارا رب معاف کرنے والا اور قدر فرمانے والا ہے، جس نے ہمیں اپنے فضل سے ابدی قیام کی جگہ ٹھہرا دیا، اب یہاں نہ ہمیں کوئی مشقت پیش آتی ہے نہ تھکان محسوس ہوتی ہے. اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، نہ ان کا قصہ پاک کر دیا جائے گا کہ مر جائیں، نہ ان کے لیے جہنم کے عذاب میں کوئی کمی کی جائے گی. اس طرح ہم بدلہ لیتے ہیں ہر اس شخص کا جو کفر کرنے والا ہو. وہاں وہ چیخ چیخ کر کہیں گے، غم کے اندر، تکلیف میں، پینک میں چیخیں گے، اے ہمارے رب ہمیں یہاں سے نکال لے تاکہ ہم نیک عمل کریں، ان اعمال سے مختلف جو پہلے کرتے آ رہے ہیں. انہیں جواب دیا جائے گا، کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہ دی تھی جس میں کوئی سبق لینا چاہتا تو لے سکتا، اور تمہارے پاس متنبہ کرنے والا آ چکا تھا، عمل کیوں نہیں کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو 60 سال کی عمر دے دی گئی اس کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہے، بس اب مزہ چکھو، ظالموں کو یہاں کوئی مددگار نہیں ہے. بے شک اللہ آسمانوں اور زمین کی ہر پوشیدہ چیز سے واقف ہے، وہ تو سینوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے، وہی تو ہے جس نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے. اب جو کوئی کفر کرتا ہے اس کے کفر کا وبال اسی پر ہے، اور کافروں کے ان کا کفر اس کے سوا کوئی ترقی نہیں دیتا کہ ان کے رب کا غضب ان پر زیادہ سے زیادہ بھڑکتا چلا جاتا ہے. کافروں کے لیے خسارے میں اضافے کے سوا کوئی ترقی نہیں. اے نبی ان سے کہو، کبھی تم نے دیکھا بھی ہے اپنے ان شریکوں کو جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارا کرتے ہو؟ مجھے بتاؤ انہوں نے زمین میں کیا پیدا کیا ہے یا آسمانوں میں ان کی کیا شرکت ہے؟ اگر یہ نہیں بتا سکتے تو ان سے پوچھو، کیا ہم نے انہیں کوئی تحریر لکھ کر دی ہے جس کی بنا پر اپنے اس شرک کے لیے کوئی صاف سند رکھتے ہوں؟ نہیں، بلکہ یہ ظالم ایک دوسرے کو محض قریب فریب کے جہاں سے دیے جا رہے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی ہے جو آسمانوں اور زمین کو ٹل جانے سے روکے ہوئے ہے، اگر وہ ٹل جائیں تو اللہ کے بعد کوئی دوسرا انہیں تھامنے والا نہیں. بے شک اللہ بڑا حلیم اور درگزر کرنے والا ہے. شرک کی اتنی تردید ہے مگر آج بھی انسانوں کی میجورٹی شرک میں مبتلا ہے. اللہ ہمیں شرک کے اندھیروں سے نکالے اور پلٹ کر ہمیں اللہ حق کی طرف لے کر آئے. یہ لوگ کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہا کرتے تھے کہ کوئی خبردار کرنے والا ان کے ہاں آ گیا ہوتا تو یہ دنیا کی ہر دوسری قوم سے بڑھ کر رہا ہوتے، مگر جب خبردار کرنے والا ان کے ہاں آ گیا تو اس کی آمد نے ان کے اندر حق سے فرار کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ کیا. یہ زمین میں اور زیادہ سرکشی کرنے لگے اور بری بری چالیں چلنے لگے، حالانکہ بری چالیں اپنے چلنے والوں ہی کو لے بیٹھتی ہیں. اب کیا یہ لوگ اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ پچھلی قوموں کے سوا اللہ کا جو طریقہ رہا ہے وہی ان کے ساتھ بھی بڑھتا جائے؟ یہی بات ہے جو تم اللہ کے طریقے میں ہرگز کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے، اور تم کبھی نہ دیکھو گے کہ اللہ کی سنت کو اس کے مقرر راستے سے کوئی طاقت پھیر سکتی ہے. کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں؟ فَيَنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، کہ انہیں ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں اور وہ ان سے بہت زیادہ طاقتور تھے. اللہ کو کوئی چیز عاجز کرنے والی نہیں ہے، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں، وہ سب کچھ جانتا ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. تو ہم یہ نہ سمجھیں کہ سارے عذاب صرف پچھلی قوموں پر آئے. آج میں گناہ کرتی رہوں گی اور اللہ صرف دیکھتا رہے گا، تو یاد رکھیں وہ دیکھ رہا ہے اور مہلت دے رہا ہے. اگر کہیں وہ لوگوں کو ان کے کیے کرتوتوں پر پکڑتا تو زمین پر کوئی متنفس جیتا نہ چھوڑتا، مگر وہ انہیں ایک وقت مقرر تک کے لیے مہلت دے رہا ہے. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا. پھر جب ان کا وقت آن پورا ہوگا اللہ اپنے بندوں کو دیکھ لے گا. کیسے دیکھ لے گا؟ جج کے طور پر دیکھے گا جب ریزلٹ اناؤنس ہوں گے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بآیات وذکر الحکیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.